मजरूर किसकी वजह से, ली की वजह से, ठीक है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ठीक है। ये शिबू जुमला है, हम इसको एक्चुअल खबर नहीं कह सकते कि जाल मजरूर खबर बनकर आ रहा है, शिबू जुमला है। क्यों? क्योंकि आगे खबर आ रही है, आगे खबर आ रही है, ठीक है। एक ही जुमले में खबर भी है, शिबू जुमला, तो हम खबर को लेंगे या शिबू जुमला को लेंगे, किसको लेंगे? शिबू जुमला खबर को लेंगे, जो एक्चुअल खबर है उसको लेंगे, खबर को लेंगे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप गौर से देखिए कि रब, रब को देखिए, रब के नीचे इराब क्या आ रहा है, इराब देखिए कौन सी हरकत है, रब्बू है, रब्बा है, रब्बी है, कसरा, कसरा क्यों आ रहा है, कसरा क्यों आ रहा है, शाबाश बताइए, ली की वजह से, शाबाश। लफ्ज अल्लाह क्या है, मजरूर है, ठीक है, सबको पता है मजरूर क्या होता है, ली की वजह से वो मजरूर है। और लफ्ज अल्लाह की जो सिफत आ रही है वो क्या आ रही है, कि अल्लाह की जो सिफत, पहली सिफत आ रही है क्या, कि वो रब है, रब है, ठीक है, रब है। इसीलिए देखिए सिफत और मौसूफ दोनों में चारों चीजें कोऑर्डिनेट करेंगे, गौर से देखिए लफ्ज अल्लाह को और रब को देखिए और चारों चीजों में कोऑर्डिनेट कीजिए, बताइए लफ्ज अल्लाह और लफ्ज जो रब आ रहा है दोनों का इराब सेम है कि नहीं, ठीक है, बताइए दोनों का इराब सेम है, सब बताइए, ठीक है। दोनों का जैसे कादर मुजक्कर है, दोनों मुजक्कर है, गौर से देख के बताइए, जी दोनों मुजक्कर है, ठीक है। दोनों जैसे काजा मारिफा है, दोनों मारिफा है, यस या नो, दोनों को देखिए, जी दोनों मारिफा है। याद रखिए अगर रब्बू ना आता तो ये मारिफा नहीं होता, लेकिन अल आलमीन मैंने आपको बताया था ना, अगर मुदाफिले मारिफा है तो मुदाफ ऑटोमेटिकली मारिफा हो जाता है, ठीक है। अल आलमीन क्या है, ये मारिफा है अल की वजह से, ठीक है ना, नहीं अल्लाह की वजह से नहीं, गौर से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। लफ्ज अल्लाह की वजह से इराब सेम होता जा रहा है, मेक श्योर कीजिएगा, गौर से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि दोनों मारिफा है, अल्लाह इटसेल्फ नेम है और उसकी सिफत आ रही है रब, तो रब का जो जो लफ्ज अल्लाह मारिफा है तो रब तो कॉमन वर्ड है, रब्बुल बैत घर की मालिक, रब्बुल जैसे हम कहते हैं ना, जैसे जैसे औरत को कहा जाता है वो अपने घर की मालिक है, ठीक है। तो लेकिन चूंकि उसके साथ अल आलमीन लगा है तो अल आलमीन क्या है, अल आ रहा ना मुदाफिलई है, तो मुदाफिलई जब मारिफा है तो मुदाफ ऑटोमेटिकली मारिफा हो जाता है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब आप देखिए कि दोनों मारिफा है और चौथी कंडीशन क्या थी, चौथी कंडीशन क्या थी, इराब हो गया, ठीक है, वाहिद है दोनों के, नहीं लफ्ज अल्लाह भी वाहिद है, लफ्ज जिसे कहा जाए रब भी वाहिद है, तो बताइए सिफत और मौसूफ दोनों मैच कर रहे नहीं कर रहे, आप बताइए, शाबाश कर रहे हैं ना, तो लिहाजा आप कहेंगे लफ्ज अल्लाह, ठीक है, ठीक है, लफ्ज अल्लाह मजरूर है, ठीक है, और साथ ही आप कहेंगे रब उसकी सिफत भी आ रही है, यानी कि लफ्ज अल्लाह मौसूफ भी बन गया, ठीक है, जान मजूर शिबू जुमला खबर भी है प्लस लफ्ज अल्लाह मौसूफ भी है और प्लस आप कहेंगे कि रब जो है वो क्या है, रब को क्या नाम देंगे, कि ये सिफत है, सिफत है किसकी, लफ्ज अल्लाह की, लफ्ज अल्लाह की। इतनी बात किसको समझ आ रही है, देखिए मैं बार बार हम रिपीट करेंगे टाइम हमारा निकल जाएगा, लेकिन आप और से सोचिए समझिए एक वर्ड को, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, अब हम मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है, अब हम मूव ऑन होंगे। रब को गौर से देख लिया आपने, आपने कहा ये सिफत है किसकी, लफ्ज अल्लाह की। अब गौर से देखिए रब्बिल आलमीन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को देखिए, दोनों यानी तमाम जहानों का रब, का रब क्या है, एक दूसरे के साथ दो तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों का रब, शाबाश, यानी रब जो है वो सिफत भी है और वो मुदाफ भी है, एक ही चीज एक से ज्यादा बन रही है, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है ना, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? रब जो है वो सिफत है लफ्ज अल्लाह की, और साथ ही वो मुदाफ भी है, मुदाफ भी बनेगा। क्यों? क्योंकि आगे अल आलमीन, अल आलमीन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? मुदाफ इलैह। अब सवाल ये पैदा होता है, मुदाफ इलैह तो ऑलवेज मजरूर होता है जबकि आलमीना है, अब इसका जवाब कौन देगा? मैं देखती हूँ कौन इसका जवाब देता है। मैंने आपको शुरू में ये चीजें करवाई है, ठीक है ना? रब्बिल आलमीन, ठीक है। अब मुझे गौर से देख के बताइए कि क्या कि रब जो है वो मुदाफ भी है, यानी सिफत के साथ साथ वो मुदाफ भी है, और अल आलमीन हमने कहा था जब मुदाफ मुदाफ इलैह के जो रूल पड़े हैं उसमें जो मुदाफ इलैह का सिर्फ एक रूल है कि उसको मजरूर होना लाजम है, लाजम है जी। एक ही होती है जी, जमा है, हालत नसब जर अलग ही होती, ठीक है। कुछ माशाल्लाह क्लोज आंसर है। याद रखिए आप इस बात को, मैंने आपको नोट करवाई है कि याद रखिए इराब जो होता है सिर्फ हरकत से नहीं आता, हर्फ आता है, आपको याद है? हर्फ से भी आता है, ठीक है ना? आपको याद आ रहा है? सिर्फ हरकत से नहीं आएगा, जैसे हम कहते हैं बाबन बाबन बाबन, ये तो हरकत से हो रहा है, बुन बन बन, ठीक है। लेकिन बाज़ोकत ऐसा भी होता है कि जब जब जिसे कहा जाए कि वो जो हम उसको तस्किया और जमा बनाते हैं वो सिर्फ हरकत से नहीं होता, या नून और वाव नून से भी आता है, ठीक है, आपको याद है? हर्फ से भी आता है, एग्जैक्टली। और ये कौन सी जमा है? जमा सालिम, और जमा सालिम का इराब हरकत से नहीं हरफ से आता है, ठीक है। अल आलमून, अल आलमीन, अल आलमीन, याद आ गई जमा आपने बनाई है? आलमून, आलमन, आलमीन, ठीक है। अल के साथ बनाइए अल आलमून, अल आलमन, अल आलमीन, ये हरकत है और वाहिद है तीनों तरह के। ये आपने बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया इसको शुरू में, ठीक है ना? फिर अल आलमैनी, अल आलमैनी, अल आलमैनी। अब तस्निया का इराब किससे आ रहा है? हरकत से आ रहा है क्या? हरकत से कहेंगे तस्निया का इराब? सच बताएं, लेकर हरकत से कहेंगे अल आलम? नहीं, हरफ से आ रहा है, हरफ से आ रहा है ना, मानी मैनी मैनी, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी जमा बनाते हैं, अल आलमून, अल आलमीन, अल आलमीन। अब ये कौन सी जमा? जमा सालिम है ना, क्योंकि वाहिद का लफ्ज सलामत है। जब वाहिद का लफ्ज सलामत है और आपने उसके अंदर या नून या वाव नून ऐड करके बनाया अकॉर्डिंगली उसकी, जिसे कहा जाए स्टेटस के हिसाब से, रफा नसब जर के हिसाब से, तो लिहाजा आपने कहा कि अल आलमीन उसकी जरी हालत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये इस सेंटेंस में, इस कलाम में, इस जुमले में मुरक्कब है, यानी मुदाफ इलही बन रहा है। समझ आ गई है ना? आपने बनाई है कि नहीं बनाई है? आई डोंट नो आपको कितना याद है, अल्लाह आलम जी। तो आप याद रखिए, मैंने आपको ये की पॉइंट सारे लिखवाए हैं, तस्निया का इराब और जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हरफ से आता है, वाहिद का इराब, ठीक है, जमा मौनस सालिम का इराब और जमा मुकस्सर का इराब हरफ से आता है। इतनी बात आपको मैंने बहुत दफा बताई है और लिखाई है, इतनी बात समझ आ गई है? किसको समझ आ रही है? कि इराब जो है वो सिफत है लफ्ज अल्लाह की। क्यों? क्योंकि दोनों चारों चीजों में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिन्स में, अदद में, इराब में, और जिसे कहा जाए वसत में, यानी मारिफा इन्ना किराम, ठीक है। फिर हमने कहा कि रब जो है वो मुदाफ, जिसे कहा जाए रब जो है बेसिकली मुदाफ भी है, क्योंकि अल आलमीन मुदाफ है, ठीक है। और हमें कैसे पता चला कि ये इसकी जरी हालत है? क्योंकि आप कहेंगे कि ये जमा है, और जमा में भी जमा सालम है, और जमा सालम का इराब हरकत से नहीं आता, हरफ से आता है। अल आलमून, अल आलमीन, अल आलमीन। समझ आ गई है बात? तो अब आप देख रहे हैं कि पूरे जुमले के एनालिसिस के अंदर الحمد مبتدا ہے، للہ جار مجرور شبہ جملہ، ٹھیک ہے، اور لی کی لفظ اللہ کی صفت آ رہی ہے رب، اور لفظ اللہ موصوف بھی ہے، اور جسے کہا جائے رب جو ہے وہ مضاف بھی ہے، اور جسے کہا جائے العالمین مضاف الیہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اگر صرف اتنا ہوتا الحمدللہ تو یہ بھی جملہ کمپلیٹ تھا. ہم اس کو کہتے الحمد مبتدا للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے. اگر للہ کو ہٹا دیتے صرف کہتے الحمد رب العالمین تو بھی جملہ کمپلیٹ تھا، کہ الحمد مبتدا ہوتا اور رب العالمین مرکب اضافی بن کے اس کی خبر آ جاتی. ہم نے تو دیکھا ہے نا اس سے پہلے کہ کبھی کبھی مرکب جسے کہا جائے خبر مرکب اضافی کی شکل میں آتی ہے، اور مبتدا سنگل ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے، اور کبھی مبتدا جو ہے مرکب اضافی کی شکل اختیار کرتا ہے، اور کبھی جسے کہا جائے کہ وہ خبر جو ہے وہ مفرد ہوتی ہے. سمجھ آ گئی پوری آیت کی مانا سے، ٹھیک ہے. تو اب آپ تمام کا ترجمہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تمام کا ترجمہ ہم کہاں سے لگا رہے ہیں. تو آپ کہیں گے شروع میں جو ال آیا ہے، اسی طرح العالمین میں جو ال آیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم تمام یا ساری کا ترجمہ لگانا مسٹ ہے، ٹھیک ہے. اب ال کے بارے میں کبھی آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گی، لیکن اتنی بات کو ذہن میں رکھیے کہ تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. رب العالمین تمام جہانوں کا رب، کاکے کی کا ترجمہ آ رہا ہے نا، جو تمام جہانوں کا رب ہے. بس سمجھ آ گئی ہے. کتنے لوگوں کو یہ ایک پوری آیت کی انالیسس سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ اس میں سے ہر چیز آپ نے کی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی ان شاء اللہ العظیم. جب انہیں کسی بھی وجہ سے اپنے ہوم ورک میں بہائنڈ ہے، یا انہوں نے پیچھے سے اپنی پریکٹس نہیں کی، ہو سکتا ہے ان کے لیے تھوڑا سا ٹرکی ہو، لیکن ان شاء اللہ پریکٹس کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کا کام کیا ہے؟ ٹرائی کرنا ہے، پوری آیت کی انالیسز نہیں کرنی. آپ اس میں سے مرکب اضافی کو ڈھونڈیں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت یہ جو جتنی بھی میں نے آپ کو آیات ایگزامپل فرام دا قرآن چل آپ کو کہاں تک دیے، نمبر میں دیکھ لوں کتنا ہے تاکہ آپ کا ہوم ورک جی 15 تک ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کا سمپل ہوم ورک یہ ہے کہ کیونکہ میں آپ کو زیادہ تر قرآن پاک سے چیزیں دوں گی تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو، ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا؟ جیسے نیکسٹ آیت آ رہی ہے، سما ینبئہم بما عملوا یوم القیامۃ، یوم القیامۃ، ٹھیک ہے. ان اللہ بکل شیء، ٹھیک ہے، علیم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو مرکبات آپ پڑھ چکے ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، جیسے انا آپ نے بھی پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کو انالیسس کرنے کی کوشش کی. میں انشاءاللہ کلاس میں ضرور کرواؤں گی، لیکن میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کتنا کچھ ماشاء اللہ سمجھ آیا، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ جی، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک آیت کے اندر ایک سے زیادہ مرکب اضافی توصیفی اور الحمدللہ جملہ اسمیہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کریں گے انشاءاللہ، جو لوگ کریں گے ان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ساری میں صرف ان چیزوں کو آپ سے کہہ رہی ہوں جو آپ کر چکے ہیں، جو آپ نے نہیں کی ان کو چھوڑ دیں گے آیت میں، ٹھیک ہے. بس یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. ایک ہی آیت ہم نے کی ہے جی، بالکل آپ نے ٹرائی کرنا ہے، ایٹ موسٹ آپ نے ٹرائی کرنا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اگر آپ کریں گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ آئے گی جو آپ اپنی بک کے اندر سیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اور اپنے ہوم ورک جلد سے جلد دیجیے گا، اور آج ہی اٹیمپٹ لیجیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا، جیسے ابھی آپ نے پوری ایک آیت کی انالیسس کر لی الحمدللہ، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ہم انشاءاللہ موو ہو جائیں گے اپنے لیسن کی طرف، جو کہ ہمارا لیسن نمبر کون ہے؟ کون بتائے گا جی؟ الحمدللہ جی، 16 لیسن نمبر 1 جی، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. ہاں، ہمارا لیسن نمبر 195 ہے، اور ویسے کلاس 197 ہے. انشاءاللہ کون سی سورہ کریں گے جی؟ القصص شابش آیت نمبر 22 سے آن بٹ کریں گے. آپ پہلے اس کا ترجمہ انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق نمبر 195 آیت نمبر 22 سے 46, سورة القصص. لیسن نمبر 195 آیت نمبر 22 to 46, سورة القصص. لفظ ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَلَمَّا
اور جب,
اور جب
توجہ,
توجہ
اس نے رخ کیا,
اس نے رخ کیا
تلقا مدین,
تلقا مدین
مدین کی طرف,
مدین کی طرف
قال اسا ربی,
قال اسا ربی
کہا امید ہے کہ میرا رب,
کہا امید ہے کہ میرا رب
ان یحدینی,
ان یحدینی
کہ دکھا دے مجھ کو,
کہ دکھا دے مجھ کو
سوا السبیل,
سوا السبیل
سیدھا راستہ,
سیدھا راستہ
ولما ورد,
ولما ورد
اور جب پہنچا,
اور جب پہنچا
ما امدینا,
ما امدینا
مدین کے پانی پر,
مدین کے پانی پر
وجد علیہ,
وجد علیہ
پایا اس پر,
پایا اس پر
امت من الناس,
امت من الناس
لوگوں کی ایک جماعت کو,
لوگوں کی ایک جماعت کو
یسقون,
یسقون
وہ پانی پلا رہے ہیں,
وہ پانی پلا رہے ہیں
ووجد من دونہم,
ووجد من دونہم
اور پائی ان کے سوا,
اور پائی ان کے سوا
امرأتین,
امرأتین
دو عورتیں,
دو عورتیں
تزودانی,
تزودانی
اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں,
اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں
قالا,
قالا
کہا
ماں
خطبکما,
ماں خطبکما
تمہارا کیا کام ہے,
تمہارا کیا کام ہے
قالتا,
قالتا
دونوں نے کہا,
دونوں نے کہا
لا نسقی,
لا نسقی
نہیں ہم پانی پلا سکتی,
نہیں ہم پانی پلا سکتی
حتی یصدر الرياء,
حتی یصدر الرياء
یہاں تک کہ اپنے جانور نکال لے جائیں چراہے,
یہاں تک کہ اپنے جانور نکال لے جائیں چراہے
یعنی یصدر کا معنی ہے لے جانا اور ریا کہتے ہیں چراہے کو, بکریوں کو چرانے والے. وابونا شیخ کبیر,
وابونا شیخ کبیر
اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا,
اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا
فسقا لہما,
فسقا لہما
بس پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے,
بس پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے
ثم تولا,
ثم تولا
پھر منہ پھیر لیا,
پھر منہ پھیر لیا
الی الظلی,
الی الظلی
سائے کی طرف,
سائے کی طرف
فقال ربی,
فقال ربی
پھر کہا اے میرے رب,
پھر کہا اے میرے رب
انی لما انزلتا,
انی لما انزلتا
بے شک میں اس کے لیے جو تو نازل کرے,
بے شک میں اس کے لیے جو تو نازل کرے
الی من خیر فقیر,
الی من خیر فقیر
میری طرف بھلائی میں سے محتاج ہوں,
میری طرف بھلائی میں سے محتاج ہوں
یعنی جو بھی چیز تو مجھے دے مجھے اس کی ضرورت ہے. فجاءته,
فجاءته
بس آئی اس کے پاس,
بس آئی اس کے پاس
احداہما ایک ان دونوں میں سے,
ایک ان دونوں میں سے
تمشی علی استحیاء, چلتی ہوئی شرماتی ہوئی حیا کے ساتھ,
چلتی ہوئی شرماتی ہوئی حیا کے ساتھ
قالت,
قالت
اس نے کہا,
اس نے کہا
ان ابی یدعوک,
ان ابی یدعوک
بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں,
بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں
لیجزیک, تاکہ آپ کو دیں,
تاکہ آپ کو دیں
اجرما سقیت لنا,
اجرما سقیت لنا
اجرت اس کی جو آپ نے پانی پلایا ہمارے لیے,
اجرت اس کی جو آپ نے پانی پلایا ہمارے لیے
فلما جاءہ,
فلما جاءہ
پس جب آیا اس کے پاس
وقص علیہ القصص
اور بیان کیا اس کے سامنے اپنا حال قال لا تخف کہا تو نہ خوف کر نجوت من القوم الظالمین تو نے نجات پائی ظالموں کی قوم سے قالت کہنے لگی احداہما ان دونوں میں سے ایک یا ابت استأجرہ اے میرے ابا نوکر رکھ لیجئے اس کو ان خیرہ بے شک بہترین من استأجرت وہ جس کو آپ نوکر رکھیں القوی الامین مضبوط اور امانت دار ہے قال انی اريد کہا بے شک میں چاہتا ہوں ان ان کے حق کہ نکاح کر دوں تجھ سے احد ابنتیہ اپنی دو میں سے ایک بیٹی کا ہاتین ان دو الا اس پر انتا جرنی کہ تو میری خدمت کرے فمان یا حجت آٹھ برس فائن اتمنت پھر اگر تو پورے کر دے اشرن دس فمن اندک تو تیری طرف سے ہے یعنی یہ تیرا احسان ہوگا وما اريد اور نہیں میں چاہتا ان اشق کہ تکلیف ڈالوں علیکا تجھ پر ستجدنی ان قریب تو مجھے پائے گا ان شاء اللہ من الصالحین اگر چاہا اللہ نے نیک لوگوں میں سے قال ذلک بینی وبینک کہا یہ میرے اور تیرے درمیان مقرر ہوا ایم الاجلینی جان سی بھی دو مدتوں میں قضیتو میں پوری کر دوں فلا عدوان علی بس نہ زیادتی ہو مجھ پر واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں گواہ ہے فلما قضی موسی الاجل بس جب پوری کر دی موسیٰ نے مدت وَسَارَ بِأَهْلِهِ اور چلا اپنے گھر والوں کے ساتھ آنَسَ مِن جَانِبِ تُورِ نَارَ دیکھی اس نے تور کی جانب آگ قال کہا لِأَهْلِهِمْ كُفُو اپنے گھر والوں کو تم ٹھہرو اِنِّي آنَسْتُ نَارَ بے شک مجھے نظر آئی ہے آگ لَعَلِّي شاید کہ میں آتیکم منہا بخبرن لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر او جذوت من النار یا انگارہ آگ کا لعلکم تسطلون تاکہ تم سیکو یا تاپو فلما پس جب اتاہا آیا اس کے پاس نودي من شاطئ الواد الأيمن پکارا گیا میدان کے دائیں کنارے سے
پکارا گیا میدان کے دائیں کنارے سے
فی البقعت المبارکہ ایک مبارک جگہ سے من الشجرتی ایک درخت میں سے
اے موسیٰ
کہ اے موسیٰ انی بے شک میں ان اللہ میں ہی اللہ رب العالمین رب تمام جہانوں کا ون القی عصاک ارے کے ڈال دو اپنی لاٹھی فلما رآہا پس جب اس نے دیکھا اس کو تحتز حرکت کر رہی ہے کأنہا جان گویا کہ وہ ایک سانپ ہے ولا مدبرا پھیر لی پیٹ ولم یعقب اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھا یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے آؤ ولا تخف اور نہ ڈرو انکا بے شک تم من الآمنین امن پانے والوں میں سے ہو اسلک ڈالو یدکا اپنا ہاتھ فی جیبی کا اپنے گریبان میں تخرج نکل آئے گا بیداء صفات من غیر سوء بغیر عیب کے وضمم الیک جناحک اور سکیڑ لو اپنی طرف اپنا بازو من الرحب خوف سے فذانک پس یہ دو برہانانی دو دلیلیں ہیں من ربک تمہارے رب کی طرف سے الی فرعون و ملئیہ طرف فرعون اور اس کے درباریوں کے انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ تھے نافرمان لوگ قال رب انی قتلت منہم نفسا کہا موسیٰ نے اے میرے رب بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک شخص کو فأخاف ان یقتلون پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے وہ اخی ہارون اور میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانا اس کی زیادہ صاف ہے زبان مجھ سے فارسلہ معی ردہ پس بھیج دو اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر یصدقنی وہ میری تصدیق کرے انی اخاف ان یکذبون بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے قال سنشد فرمایا ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے
عدودک
تیرا بازو
بی
اخیکا
تیرے بھائی کے ساتھ
ونج الکما اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے سلطانن غلبہ فلا یسلون الیکما پس وہ نہ پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف بیا یاتینا ہماری نشانیوں کے بسبب انتما تم دونوں ومن اتبعکم الغالبون اور جو تم دونوں کی پیروی کریں وہ غالب رہیں گے فلما جاءهم موسى پس جب آیا ان کے پاس موسا بآیاتنا بینات ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ قالوا ما هذا انہوں نے کہا نہیں ہے یہ الا سحر مفترا مگر جادو ہے بناوٹی ومن سمعنا بهذا اور نہیں سنا ہم نے یہ فی آبائنا الاولین اپنے اگلے باپ داداؤں میں وقال موسى ربی اور کہا موسیٰ نے میرا رب عالم بمن جاء بالہدى خوب جانتا ہے اس کو جو آیا ساتھ ہدایت کے من عنده اس کے پاس سے ومن تكون له عاقبۃ الدار اور اس کو کہ ہے جس کے لیے عاقبت کا گھر انہ لا یفلح الظالمون بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا ایہا الملأ اے اہل دربار ما علمت لکم نہیں میں جانتا تمہارے لیے من الہ غیری کوئی معبود اپنے سوا فاوقد لی بس آگ لگاؤ میرے لیے یا حامان الطین اے حامان مٹی پر فجعل لی صرحا پھر بنا لو میرے لیے محل لعلی اطلع تاکہ میں جھانکوں الہ الہ موسیٰ طرف موسیٰ کے الہ کے وَإِنِّي لَعَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک میں سمجھتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے وَاسْتَكْبَرَ هُوَا اور تکبر کیا اس نے وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون اور سمجھا انہوں نے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے
فأخذناهم
پھر بکرا ہم نے اس کو
وجنود
آہو اور اس کے لشکروں کو فنبس نہ ہوں پھر ڈال دیا ہم نے ان کو پھر یمنی دریا میں فنظر کیف کان عاقبت الظالمین پھر دیکھو کیسا تھا انجام ظالموں کا وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو ائمتن یدعون الی النار پیشوا کے بلاتے تھے آگ کی طرف ویوم القیامت لا ینصرون اور قیامت کے دن وہ مدد نہ دیے جائیں گے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ
الْمَقْبُوحِينَ
اور قیامت کے دن وہ بدحالوں میں ہوں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى اس کے بعد کے ہلاک کر دی ہم نے نسلیں پہلی بصائر للناس روشن دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے وَهُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت اور رحمت لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اور نہیں تھے آپ مغربی جانب کی طرف اس قدینا الى موسیٰ الامر جب فیصلہ کیا ہم نے موسیٰ کی طرف اس معاملے کا وما كنت من الشاهدين اور نہیں تھے آپ گواہوں میں سے ولكننا اور لیکن انشأنا قرونا پیدا کی ہم نے قومیں فتطاول علیہم العمر پھر طویل ہو گئی ان پر عمر وما كنت ساويا اور نہیں تھے آپ رہنے والے فی اہل مدین اہل مدین میں سے تتلو علیہم آیاتنا کہ پڑھتا تو ان پر ہماری آیتیں ولكننا كنا مرسلين اور لیکن تھے ہم ہی بھیجنے والے وما كنت بجانب الطور اور نہیں تھے آپ طور کی جانب اس نادینا جب آواز دی ہم نے ولكن رحمة من ربك اور لیکن رحمت ہے تیرے رب کی لتنذر قوما تاکہ تو خبردار کرے ان لوگوں کو ما اتاہم من نذیر کہ نہیں آیا جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا، من قبلی کا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. بس کہانی تھی تو سنتے گئے، چلیے تلاوت سنیں گے یہاں تک.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى نصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفساً يحبني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنودا فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 195 آیت نمبر 22 سے 46 سورة القصص لیسن نمبر 195 آیت نمبر 22-46 تفسیر دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگلا دور شروع ہوتا ہے ابھی تک ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں جس مقام پر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ وہ جوان ہو چکے ہیں اور اب ان کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک لیڈر کی ہونی شروع ہو چکی کوئی بھی شخص ایک دم لیڈر نہیں بنتا سب سے پہلے اس کو لوگوں کی فکر لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کروانا تھا تو لہٰذا ایسے لوگ ایک دم کوئی درد مند دل لے کر نہیں پیدا ہو جاتے، پہلے ان کے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتنا درد تھا کہ کوئی برائی دیکھ نہیں سکتے تھے، کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، انہوں نے اس کی مدد کرنی چاہی اور انجانے میں ان کا ہاتھ کچھ ایسی جگہ پہ لگا کہ وہ شخص اس سے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک ظالم کی مدد نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک انسان کو اپنے قوم قبیلے کا سمجھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ اور بعض دفعہ قبیلے کی برادری کی محبت اس طرح غالب آ جاتی ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان میں واقعی کوئی خوبی ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا بات ہم پڑھ چکے کہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ پہلے قتل کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی کہ اللہ میرے اس گناہ کو ڈھانپ لے، کسی دوسرے کو پتا نہ چلے۔ اور یہاں ہم نے دیکھا کہ بخشش یا اغفر کا جو لفظ ہے یہ اپنے اس طرح ہی معنوں میں آیا، لٹرل میننگز میں آیا کہ اللہ چھپا لے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، کیونکہ اس وقت جو بھی کام میرے سے ہوا یہ میری اپنی مرضی سے نہیں ہوا۔ لیکن اگلے دن پھر وہی شخص ایک اور شخص سے لڑ رہا تھا، اور وہ دوسرا شخص کون تھا اس سے ہو سکتا تھوڑا سا اشکال ہو آپ کے ذہن میں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ دوسرا شخص جو تھا وہ اسرائیلی ہی تھا، یعنی خود اپنے ہی ہم مذہب شخص سے لڑ رہا تھا، اور تورات میں ایسا آتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی اور اللہ کے نبی کی حدیث کو ساتھ رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن پھر اس شخص کا جھگڑا فرعونی اور اس خود، چونکہ وہ اسرائیلی تھا، اس سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ سمجھ گئے کہ کل بھی اسی سے لوگ لڑ رہے تھے کہ آج بھی کوئی اسی سے لڑے گا، تو وہ فوراً ڈر کہ یہ شخص خود ہی لڑاکا ہے یا خود اس کے اندر ہی کچھ ایسی کیفیات ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جھپٹے کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی، کل ایک سے لڑ رہے تھے، دوسروں سے لڑ رہے ہو، انک لغوی یون مبین۔ اب یہ جملہ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو کہ تم پھٹکے ہوئے ہو، کہ تم قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کو شور بنائے ہوئے ہو۔ بعض کہتے ہیں قال لہ موسیٰ، اس نے کہا تھا موسیٰ کو کہ تم بھٹکے ہوئے، یعنی اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے موسیٰ کے سر پر الزام دھر دیا کہ آپ تو آج پھر مارنے آ گئے، حالانکہ کل آپ ایک شخص کو مار چکے ہیں۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام تھا۔ اب ایسے حالات میں جبکہ کچھ سمجھ میں آئے کردہ کیا ہے، کدھر جانا ہے، اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن ڈالتے ہیں، ایک شخص نے ان کی خیر خواہی کی، یہ کون تھا، ہمیں اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ایک انسان سچا ہوتا ہے، وہاں یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا، نوٹ کر لیں یہاں وہ نقطہ، وہ سچے تھے، اللہ تعالیٰ نے گھر کے شاہد سے گواہی دلوائی۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرعونی قوم کے ہی ایک شخص کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ ہم سب کے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ انسان اگر حق پر ہو تو بہت زیادہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے آگے جو ہماری آج کی کہانی ہے وہ کیا ہے کہ موسیٰ پر قتل کا الزام بھی ہے اور گھر بار سے دور ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آئے کیا کریں۔ اگر مصر میں رہتے تو مصر کی حکومت کے زیر تحت وہ قتل کے مقدمے میں پھنس سکتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب کے اختیار کیے کہ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف۔ یہ جو تلقا کا لفظ ہے نا، یہ وہی ہے جیسے پیچھے ہم پڑ چکے لقاء، طرف حرف ہے یہ، یعنی بس ایک طرف چل پڑے، سائڈ کہہ لیں، کسی طرح بھی اس کو آپ اپنی لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں، یعنی ڈائریکشن کے معنوں میں۔ مدین ایک شہر تھا جو مصر سے ایک الگ شہر تھا، ملک شام کا ایک شہر تھا، اور مدین بن ابراہیم کے نام پر تھا یہ شہر۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تو بہت معروف ہیں نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ تیسرے بیٹے تھے مدین، جو آپ کی بیوی قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ چونکہ فرعونی حکومت سے خارج تھا، مصر سے مدین کی مسافت 8 منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف جب چل پڑے، پہلے کبھی گئے بھی نہیں تھے، بے سر و سامان بھی تھے، توشہ پاس کوئی نہیں، سامان نہیں، راستہ نہیں، کچھ بھی تو معلوم نہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ ایک شخص گھومتا ہی رہے، ادھر جائے ادھر جائے۔ اور جب چل رہے ہیں تو اب وہاں جا کر کیا کریں، قال عسى ربي يهديني سواء السبيل، امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ ایسے مشکل حالات میں بھی کس کا دل جمع رہتا ہے، جس کا اللہ سے سچا تعلق ہوتا ہے. عصا کا لفظ یہاں شاید کے نہیں یقین کے معنوں میں. سچے مومن کی یہ ایک علامت ہے اور وہ کیا ہے؟ حالات کتنے ہی نا ساس کیوں نہ ہو جائے اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے. وہ اس مشکل کے پیچھے آنے والی خیر کا متلاشی ہوتا ہے جیسے کوئی کسی دیوار کے پیچھے یوں گٹھے اٹھا اٹھا کے انگلیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے نا کہ یہ جو دیوار اس وقت میرے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے. بالکل یہ سچے مومن کی علامت ہے. آپ میں ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ اپنے اپنے حالات پہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے زندگی دھوپ پر چھاؤں ہے, خوشی غم اس زندگی میں رہے گا. حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے نہیں رہیں گے. کسی کو سردی پسند ہے ہمیشہ سردیوں کا موسم نہیں رہے گا, کسی کو گرمیاں پسند ہے ہمیشہ نہیں رہے گا. لہذا ایک انسان اپنے ایمان کی بنیاد پہ تقدیر کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے ہمیشہ مشکل حالات میں پر اعتماد ہوتا ہے. کبھی اپنے چہرے مہرے سے حال حلیے سے لوگوں کے سامنے مسکین نہیں دکھتا, لوگوں کے سامنے ایسا چہرہ حال حلیے نہیں رکھتا کہ لوگوں کو اس پہ ترس آنے لگے اور ان کی ہمدردیاں لے. یہی وہ کیفیت ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا. خود ہی کیا ہوتی ہے؟ میں, خود ہی انا. یہ میرے اور آپ کا معاملہ, میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ بیمار ہے؟ نہیں, ٹھیک ہوں. آپ کو نہ ہوتے مجھے کہنے لے کہ میں بیمار ہوں. اچھا آپ پہ کوئی پریشانی آئی ہے؟ نہیں, الحمدللہ سب ٹھیک ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ انتظار الفرج من خیر العبادہ, خوشادگی کا انتظار, اچھے دنوں کا انتظار عبادت کی بہترین قسم ہے. یعنی اگر آپ آج کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور آپ بالکل مطمئن ہیں کہ اس کے بعد بہت بڑی خیر آنے والی ہے تو آپ سمجھے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں, آپ عبادت کی حالت میں ہیں. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا. اور یہاں دیکھیے کہ یہدینی کا لفظ دونوں معنی میں آئے گا. ہم سورت فاتحہ سے یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہدایت کی قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دنیاوی معاملات کی ہدایت, یہاں موسیٰ کو اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ راستہ نہیں پتا. آپ کہنے کے لاسٹ ہیں, گوگل میپ ان کے پاس نہیں ہے, یاہو میپ نہیں ہے, جی پی ایس ان کے پاس نہیں ہے, راستے ان کو نہیں پڑھنے آتے. تو کہتے نہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف دنیا کا راستہ دکھانا نہیں ہے. اسی آیت پہ ایک بہت پیارا چھوٹا سا ٹاپک میں نے شیئر کیا تھا اپنی آج کی باتوں میں سے کسی دن, کہ یہ سچا مومن کون ہوتا ہے جس کو دنیاوی حالات میں بھی آخرت کی سوچی رہے, آخرت کی فکر لگی رہے. تو اس میں یہی بات ہم نے دیکھی تھی کہ یا اگر اس کا صرف یہ معنی لے لیا جائے نا کہ یہدینی سوال سبیل, اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے, کون سی روڈ جاتی ہے مدین پہ, کون سی ہائی وے ہے, کون سی ڈائریکشن لینی, تو یہ بڑا چھوٹا سا معنی ہے. بلکہ موسیٰ نے تو کہا اب کیا کروں, کدھر جاؤں, کس طرف میرا معاملہ ہو, کیا ہو, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مجھے ہی سجھائے گا. یہ بھی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ میں ایسا وقت آ جاتا ہے. ایسے وقت میں اگر انسان اپنے آپ کو بالکل سبمٹ کرتے ہوئے سرنڈر کر دے, ٹوٹل سبمیشن, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ خود سپردگی کے عالم میں توڑ کے رکھ دے اپنے آپ کو اور کہہ دے میرے اللہ تو نے مجھ سے جو کرانا کرا لے, تو نے مجھے جدھر لے کے جانا لے جا, تجھے پتا ہے میں کس قابل ہوں, بس تو مجھے ضائع نہ کرنا. یہ ہے یہدینی سواد سبیر. اور یہاں وہ بندگی کی کیفیت بھی ذہن میں رکھیں کہ امام غزالی کے نزدیک عبودیت یا بندگی کیا ہے, کہ بندہ اپنا آپ اللہ کے ہاتھ میں ایسے دے دے جیسے مردہ اپنے آپ کو نہلانے والے کے ہاتھ میں دے دیتا. ہم اپنی کوششوں سے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو دعاؤں سے کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو دعا کی طاقت بھی ملے گی کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شاید ڈالر اور کرون اور پاؤنڈز اور فلاں اور فلاں کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس سے کچھ خرید سکیں. موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ کی ہماری زبان میں ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے, لیکن دعا کی طاقت, دعا کی ویلیو نے ان کو کہاں پہنچا دیا. اب اس کا اگلی آیتوں میں ہمیں منظر دیکھے گا. اور روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین میں پہنچے تھے تو یہ علاقہ آج کے دور میں البد کہلاتا ہے. الف لام با دال, دال پہ جزم اور عین, ایک چھوٹا سا قصبہ آباد ہے وہاں پہ. اور شروع سے اس کو مدین کہتے تھے, پھر اس کا نام بدلا گیا. بعض یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے نام پہ عمارات بھی موجود ہیں, کھنڈرات موجود ہیں, وہاں دو اندھے کنویں موجود ہیں. اور کہتے ہیں کہ انہیں میں سے شاید ایک وہ کنواں تھا جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. وہ ہر حال ولما اور جب ورد اما اب مدین جب آپ پہنچے مدین کے پانی پر. وردا کہتے ہیں پانی پر پہنچنا, پیچھے پڑ چکے ہیں یہ لفظ بےسورف دل مرفود. تو وردا پانی پہ جانا پانی لینے کے لیے, پانی کا سلسلہ ضرور ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلتے گئے چلتے گئے, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. کہتے ہیں راستے میں درختوں کے پتے کھاتے رہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ سب سے پہلا ابتلا تھا, پہلی آزمائش تھی, امتحان تھا. سورۃ طہٰ میں تم پڑھ چکے نا کہ وفتناک فتونا یا موسیٰ, اے موسیٰ ہم نے تجھے بڑا ہی آزمایا. ثم جئناک بقدر, پھر تو ہمارے اندازے پہ پورا اترا, پھر تمہارے اسٹینڈرڈ کا بنا. جیسے کوئی بہت بڑی کمپنی کسی کو ہائر کرتی ہے نا تو پہلے خوب ٹیسٹ لیتی ہے, پھر کہتی ہے یہ بھی ٹیسٹ لے کے آئے یا یہ کورس کر کے آئے یہ کریں. ہمارے مسلمانوں میں تو اس کا تصور نہیں ہے نا. آپ کو بتایا کہ یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اپنے امپلائیز کو ایک دم تھوڑی جاب دے دیتی ہیں, اس سے پہلے کتنے زیادہ ان کو چھوٹے کورسز کرنے پڑتے ہیں. جائیں آپ پبلک ریلیشنز کا کورس کر کے آئیں, جب وہ کر کے فلی اسکلڈ ہوتے ہیں بلکہ اس کے پیسے بھی دیتی ہیں کہ جائیں آپ یہ سیکھیں پھر آپ ہمارے لیے اتنے سال کام کریں گے. تو یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے کام کروانے کے لیے. آزمائشوں اور امتحانوں میں دلوں کے کھوٹ دور ہوتے ہیں, لوگوں پہ لگی ہوئی نظریں ہٹ جاتی ہیں, انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ صرف میرے کام آنا ہے تو اللہ نے آنا ہے. اور یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو بندے کو پھر کام کرنے کے قابل کرتی ہے, کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی. اگر یہ جملہ بندہ دن میں کم سے کم پانچ بار خود کو دہروا لے تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے لیے بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے گا, جس کو آپ کہتے ہیں نا کنوکشن کے ساتھ پھر انسان اپنی جنت کی راہوں پہ چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا, ابھی تک تو آپ دیکھیں نعمتوں میں پلے ہوئے نا, ایک شاہی خاندان کے فرد کی حیثیت سے شہزادے ہی ہوں گے نا جو ادھر ادھر جاتے ہوں گے. کل کا بادشاہ آج کا فقیر دکھ رہا ہے, کل کا گاڑیوں میں بیٹھنے والا شخص آج سڑک پہ بیٹھا ہوا چل رہا ہے اور اس کے پاس نہ گھر ہے نہ کھانا ہے نہ کپڑے ہیں. اتنے میں پہنچے تو ایک کنواں دیکھا. ماں مدین جہاں کنویں کے لیے آیا, ماں پانی کو کہتے ہیں, مدین کا شہر تھا. اس دور میں پانی کے لیے انتظامات اس طرح کے نہیں تھے جو آج ہیں, بلکہ کنووں سے لوگ پانی لاتے تھے, دور سے جا کے پہاڑی مقامات پہ چشموں کے پاس سے پانی لایا جاتا, دریاؤں کے کنارے لایا جاتا. اسی طرح اس دور میں بکریاں چرانے کا رواج عام تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا دیکھا, وجد علیہ امتن من الناس, وہاں لوگوں کا ایک امبوہ دیکھا. یہاں امتن کا لفظ گروہ کے معنی میں یعنی بھیڑ, بہت زیادہ کراؤڈڈ, بہت زیادہ رش دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, یسکونا, کہ وہ پانی پلا رہے ہیں. اب دیکھیے اگر آپ کو صرف یہ لفظ یسکونا آ جائے ترجمے کے لیے تو کیا کریں گے, وہ پانی پیتے ہیں؟ نہیں, یسکون پلانا, وہ پانی پلا رہے تھے. وہاں کس کو پلا رہے تھے؟ جانوروں کو پانی پلاتے تھے لوگ, اپنے اپنے جانوروں کو لے کے آتے تھے, پھر لائنیں لگتی تھی اور وہاں پہ پانی پلا دیا جاتا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تھکے ماندے تو تھے ہی, اب ذرا سوچے سفر کی صحبت بھی برداشت کی, لیکن دل کے اندر جذبہ خیر کتنا ہے, خدمت خلق کا جذبہ کتنا ہے, اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دوسروں کے لیے کتنا جینا چاہتے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ, پھر دیکھی انہوں نے اس گروہ سے الگ تھلگ دو عورتیں. کیا کر رہی تھی؟ تزودانی, وہ روکے ہوئے تھی اپنے ریور کو, یعنی بکریوں کو اپنیوں کو دور کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یہ اتنے لوگ اس کنویں سے پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو, اور یہ دو لڑکیاں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی ہیں اور بالکل ان کے ساتھ اختلاط نہیں, کوئی مزاحمت اور کشمکش کرنا نہیں چاہتی اور اپنی عزت کو بچاتے ہوئے الگ کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے انسانی ہمدردی کے جذبات کے تحت جا کے پوچھا, قالا ما خطبکما, کیا ہے مہم تمہاری؟ خط کا لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے, خاص مہم کے لیے آتا ہے, یعنی کیا پرابلم ہے, کین آئی ہیلپ یو. تو خط شان اور حال کے معنوں میں آتا ہے جبکہ وہ کوئی مہم ہو. قالتا, وہ دونوں بولی, دیکھیں قالت ایک عورت بولی, قالتا دونوں بولی, لا نسقی, ہم نہیں پانی پلاتی, کب تک, حتی یصدر الرئاء, یہاں تک کہ چلے جائیں ہٹ جائیں چرواہے. اور ریا کا جو لفظ ہے نا یہ را ان کی جمع ہے. حدیث میں بھی آتا نا کلکم رائن, را الف عین رائن کی جمع, مراد شفر چرواہے. کہنے لگی کہ ہم مردوں میں نہیں گھستی, ہم الگ رہتی ہیں اور جب سارے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا دیتی ہیں. اور ساتھ ہی وجہ بتاتی ہیں کہ کہیں یہ نہ سوچ لو کہ ہمیں بڑا شوق ہے یہاں آنے کا اور ہم آ گئی ہیں جاب کرنے کے شوق میں اور ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا شوق ہے. کہنے لگی نہیں, وہ ابو نہ شیخ ان کبیر, اور ہمارے باپ والد بہت بوڑھے ہیں. اشارہ اس میں خود ہی دے دیا کہ بھائی کوئی نہیں باپ ہیں اور اس مجبوری میں ہم باہر آ چکی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ رحم آیا. کسی بھی صاحب درد انسان کو ایسی بے بس عورتیں اور ایسی باہیا عورتوں پہ رحم آ جاتا ہے جب وہ ان کو مجبوری کے حال میں گھر سے باہر نکلتا دیکھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنا چاہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ زیادہ بات نہیں کری بلکہ فسقا لہم, بس پانی پلوا دیا ان کے لیے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ مرد تھے, مضبوط تھے, آگے آپ پڑھیں گے کہ قوی اور امین کا لقب پانے والے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ان کی بکریوں کو لے کے یوں گھسے, اتنا بڑا پتھر تھا جس کو کئی آدمی مل کے اٹھاتے تھے. حضرت موسیٰ نے اکیلے میں اٹھا کے پتھر کو ہٹایا, نیچے سے پانی نکلا, بکریوں نے پانی پی لیا, پلا کے اس کے بعد کچھ نہیں کہا, نہ احسان نہ فالتو بات نہ لمبی چوڑی کہانی. ثم تولی الی الظل, پھر آ کے بیٹھ گیا ایک سائے کی طرف. تھکے ہوئے بھی تھے, کام بھی کیا, محنت بھی تھی, اور ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, عرض کرنے لگے میرے مالک واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں. نہ گھر تھا, نہ روٹی تھی, نہ کپڑا تھا, نہ مکان تھا, تنہائی, پردیس, قتل کا الزام تھا. کون سی نعمت نہیں تھی جس کی موسیٰ کو ضرورت ہو؟ ہر چیز کو ضرورت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا کچھ مانگنا تھا تو کہا لکلا من خیر, یا من خیر کو ہائی لائٹ کر لے, نکرہ میں آیا ہے اور من مینے سے, یعنی اللہ تو مجھے جو بھی دے گا مجھے وہ سب کچھ ہی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی فقیر آواز لگائے تو آپ کہتے بابا کیا چاہیے, تو وہ کہتے جو بھی ہے دے دو, سب کچھ ہی چاہیے, بھوکا بھی ہوں, سردی بھی لگ رہی ہے, یہ رات گزارنے کو جگہ بھی چاہیے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ کبھی انسان حالات کے اس چکر میں آ جائے اس کو سمجھ ہی نہ آئے کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں, اور واللہ ہی ایسے حالات آتے ہیں زندگیوں میں. کیا مانگو, ایک چیز پوری کی تو دوسری نہیں, دوسری نہیں تیسری نہیں, تو کہا ایسے وقت میں یہ دعا واقعی بندے کو سب کچھ پلا دیتی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کس ایک دعا کی کتنی برکتیں ہیں کہ موسیٰ کو گھر, بیوی, کھانا, شادی سب کچھ مل جائے گا. یہ ہے اللہ کی ذات کہ جو بندے کو اس وقت پکڑتی ہے جب سارے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اور یہ مقام دلانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے کو ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ہم جب لوگوں کی بھیڑ میں جیتے ہیں نا, کبھی ماں ہمارے کام کر رہی, کبھی باپ ہماری مدد کر رہا ہے, کبھی بھائی کر رہے ہیں, تو ہمیں ایسے لگتا ہے یہ مضبوط سہارے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی ان پہ نظریں لگ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ امتحان لیتا ہے کہ کس نے حقیقت میں اللہ کو الہ مانا, کس نے اس کو رزاق مانا, کس نے اس کو مالک مانا. لہذا موسیٰ علیہ السلام وہاں آ کر بیٹھ گئے اور یہ بات کر کے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں. یہ چیز ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے. یا دیکھیے لفظ انزلتا آیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا گرامر کو سمجھنے لگے تو انزلتا ماضی کا سیگا ہے, حالانکہ مستقبل کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ تو مجھے دے. عربی زبان میں کبھی کبھی ماضی کا سیگا بول کر مستقبل کی بات مراد لی جاتی ہے جس سے بات میں شدت پیدا ہوتی ہے. سورۃ الانبیاء کے پہلی آیت پہ بھی بات کر چکے اس پہ کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں ڈن ڈن ڈن, ہو گیا سودا, حالانکہ وہ ہوا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں دلانے کے لیے یہ بات کی. اب اسے بات میں آگے کیا ہوا اس کو تو ہم آگے دیکھیں گے کیونکہ سٹوری ہے, لیکن تھوڑی سی بات ہم یہاں عورتوں کے گھر سے نکل کر کام کرنے کے بارے میں بھی کریں گے. یہاں دیکھیے کہ عورتیں کام کے لیے نکلی, بکریاں چرانے ایسی ہی جیسے آج کی جاب ہے, منی پرابلم ہوگا. منی پرابلم نہ بھی ہو تو بکریاں اس دور کے اصل میں فیکٹری ہوتی تھیں, ان کو پہلے سارا دن چراتے پھر پانی پلاتے, پھر جا کے ان کا دودھ لیتے اور دودھ بیچ کے لوگ گزارا کرتے. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی کہ عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اللہ نے جو عورتوں کو حقوق دیا نا ویمن رائٹس, اس میں یہ پہلا رائٹ یہ لکھ لیں کہ عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی. یعنی اگر عورت کوئی کما کے بلاتی نہیں تو وہ کل گناہگار نہیں ہے, جواب دہ نہیں ہے. اس کے برعکس ایک مرد صحت مند ہوتے ہوئے سلامت ہے, عقل موجود ہے, جسمانی عیب کوئی نہیں, پھر بھی گھر پڑا رہے اور کام نہ کرے تو وہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. دوسری بات چاند سے یہ پتا چلی کہ گو کہ اللہ نے یہ حق دیا ہے عورت کو. میں کہتی ہوں یہ کوئی مسئلہ فتوے کا نہیں ہے, تقوی کا مسئلہ کہ عورت جاب کر سکتی ہے کہ نہیں. میں کہتی ہوں یہ اللہ نے ایک حق دیا. کل میں کہیں تھی تو ٹیلی ویژن پہ سلائڈ چل رہی تھی کہ آج ہے عالمی دن ہے عورتوں کا, وومینس ڈے ہے پوری دنیا میں اور اس کے اسپیشل پروگرام ہوں گے. تو میں ایک لمحے کے لیے صرف گزرتے ہوئے میری نظر سے سلائڈ پڑی کہیں سے, تو میں سوچ میں پڑ گئی کوئی ہو جو ادھر آ کے سورۃ نساء کی سیدھا سیدھا باتیں ان کو بتا دے کہ اللہ نے تو سال میں ایک دن عالمی دن نہیں دی عورتوں کا, عورتوں کے تو 365 دن عالمی دن کے اندر آتے ہیں. تو بہرحال اگر کبھی مجبوری ہو تو عورت کام کر سکتی ہے, یہاں دوسری بات یہ پتہ چلی. لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں, جس میں ایک کنڈیشن تو ہمیں یہاں سمجھ میں آ گئی کہ ابو نہ شیخن کبیر, مراد یہ ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ باپ ان کے بوڑھے بھی تھے, بعض روایتوں میں تھے نابینا بھی تھے. دوسری بات دیکھیے کہ بھائی نہیں ہے, تو کوئی دوسرا ریسورس نہ ہو ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے عورت کو نکلنا پڑے, تعیشات زندگی نہیں. یہ بھی جملہ نوٹ کر لیں. آج کئی عورتیں جو پورے دھڑلے سے جاب کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو اپنے شوہر کی ہیلپ کے لیے نکلے ہیں, کیا ہیلپ ہے کہ وہ ایک کے بجائے دو گھر خرید لیں, اب ذرا سونے کے سیٹ اور بنا لوں اور اپنا پاکٹ منی خود بنا لوں. تعیشات نہیں, ضروریات. اللہ نہ کرے کسی کو مشکل آئے, لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے تو غریب لوگوں میں کلچر ہی یہ بن گیا کہ مرد گھر بیٹھ کے چرس پیتے ہیں یا تاش پتے کھیلتے ہیں اور عورتیں غریبیں گھروں میں جا کے کپڑے برتن دھوتی ہیں. اکثر آپ دیکھیں جو ماسکیاں کام کرتی ہیں ان کے شوہر کام نہیں کرتے, پہلے خود کرتی ہیں پھر بچیوں کو ساتھ لگاتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ بچیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں, لیکن مرد نہیں کام کرتے. پھر جس لڑکے سے اس بچی کی شادی کرتی ہیں وہ پھر ایک گھر جماعت بن کے وہ بھی اس بچی کے اور اس کے آنے والے بچے بھی اس عورت کے ذمے پڑتے ہیں. یہ انتہائی بڑا ظلم ہے. اور اگلی شرط کیا ہے کہ عورت جب کرے گی, پہلا اسٹیپ کیا کرنا چاہیے کہ عورت جب بھی گھر سے نکلے کوئی کام کرنے وہ کام کرے جو عورت کی فطرت کے قریب ہے. مثلا عورت اپنی فطرت سے ماں ہے, ممتا اس میں ہے, رحم کے جذبات ہیں اور پرورش اور تربیت کا مادہ عورت میں بہت ہوتا ہے. تو عورت کو اگر جاب کرنی ہے نا تو اس کو ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی پہ وہ جاب کرنی چاہیے جس میں اس کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو. نمبر ایک, پھر سب سے بیسٹ جاب عورت کے لیے بچوں کے ساتھ جاب کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ اس کی عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہو. مردوں کے ساتھ عورت کا انٹریکشن یہ انتہائی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح استرار کی حالت میں خنزیر کا گوشت بھی کوئی کھا لے تو وہ کھائے, اس حد تک عورت کو اپنے اوپر لینا چاہیے. کوئی ایسی جاب جس میں دوسرے مردوں سے, نمبر ایک اختلاط ہو, اختلاط کہتے ہیں مکسنگ کو. دوسری بات, جہاں کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا پڑے. پہلی صورت کیا ہے, جیسے ہمیں یہاں دکھ رہی ہے کہ اب عورتوں کو پانی تو پلانا ہے, لیکن اب دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے بھی الگ رکھا. مثال ہے کوئی ایسا ادارہ جہاں بہت سارے مرد اور عورتیں بھی کام کرتی ہیں, یہ چیز. دوسری صورت کیا ہے کہ تنہائی ہو, مثلاً عورت کسی ڈاکٹر کی سیکرٹری بن گئی, کسی کی پی اے بن گئی, کسی کی آفس سیکرٹری بن گئی, ہرگز اس کی اجازت نہیں. نہ صرف یہ کہ باس اور سیکرٹری ایک کمرے میں ہوں, بلکہ بعض ایسے بھی رومز ہوتے ہیں کہ جس میں دو ورکر بھی ایک ہی روم میں ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جابس کو جو ہم ڈفرنٹ چیزوں میں دیکھتے ہیں آج کے دور میں ڈفرنٹ ہے. ایک یہ کہ آپ بالکل بند کمرے میں ایک عورت اور مرد کو بٹھا دیتے ہیں, یقین کریں کہ خرابیاں ہی نکلتی ہیں. اکثر وہ اپنے بال ہی کنگھی کرتے رہتے ہیں اور عورتیں شیشہ دیکھ کے لپسٹک ہی ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بعض جابس جس کو انتہائی دکھے سے دیکھنا پڑتا ہے, ایسے بھی کہ جہاں برملا, جہاں بالکل کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں رہیں مرد مرد ہیں, وہاں ایک کاؤنٹر پہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے, ایک پہ مرد کو بٹھایا جاتا ہے. مجھے اتفاق ہوا, اپنے ملک کی بات ہے, ٹکٹ لینی تھی کوئی ٹریول ایجنسی میں گئی, بالکل چھوٹا ہے ہمارے اس ہال سے بھی آدھا کمرہ ہوگا, اور اس میں انہوں نے اس طرح سے سٹنگ کی ہوئی تھی کہ ایک عورت ایک مرد, ایک عورت ایک مرد, اور ان کی چھچوری حرکتیں اور انتہائی, مجھے تو کراہت آ رہی تھی بالکل. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ جس قسم کا گیٹ اپ ہوتا ہے نا وہاں اس کا وہ ماحول تھا. حالانکہ وہ عام ضرورت کے لیے گئے لیکن ناگوار حد تک مجھے برا لگ رہا تھا. یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. عورت جائے کرے تو پھر اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہ کرے. پھر آپ یہاں دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہیں یہ جب گئیں تو وہ ساری شرعی پابندیاں اختیار کرتے ہوئے گئیں جو اسلام نے عورت پر گھر سے نینے میں لگائیں. آپ کو پوائنٹس کے ساتھ لکھا دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت میں وقر نفی بیوتی کن میں. نو پابندیاں شریعت نے عورت پہ جو دی ہیں. تو بہرحال اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے. اور پھر اگلی بات ہے کہ اگر عورت گھر سے نکلی ہے جاب کے لیے تو جس کام کے لیے نکلی ہے بس وہ کرے. پیسے کمانے نکلی ہے نا, پھر وہاں دوستیاں نہ کرے, پھر وہاں کی پارٹیاں, وہاں کی میٹنگ, وہاں کے ٹرپس. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عورت اور مرد کا فرق ہی مٹ جاتا ہے. کوئی کہانی نہیں, کوئی ایسی نہیں ہے. اب یہاں بات چونکہ ایک نبی کے ناطے سے اور ان لڑکیوں کے ناطے سے ہو رہی ہے, بالکل زیب نہیں دیتا زبان کو کہ کوئی ایسی بات کی جائے. لیکن آپ بتائیں کہ ہماری فلمیں اور ہمارا میڈیا کیا پکچرز دکھاتا ہے؟ کسی پنکھٹ پہ لڑکیاں کھڑی ہیں, گھڑے ہاتھ میں ہیں, سج سمر رہی ہیں, اچھلتی کودتی شرماتی لجھاتی ایک دوسرے کو لڑکوں کی طرف مائل کرتی بھی دکھتی ہیں. اور جب ایسی چھچوری حرکتیں ہماری فلموں میں دکھائی جاتی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید مجبوری کی حالت میں بھی نکلیں تو وہاں جا کے بھی کسی لڑکے کو دیکھ کے گانے گایا جائے گا. ہماری فلموں نے کیا گلیمرائز کیا ان چیزوں کو. اور پھر وہاں جا کے چھیڑخانیاں اور لڑکوں سے نظریں ہوتی ہیں. شریف لڑکیوں کا یہ حال نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نہ تو دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا کہ اب کب ملو گی. کوئی فالتو بات کرتے نہیں دکھے موسیٰ علیہ السلام. اسی ایک سائڈ پوائنٹ اور نوٹ کیجئے کہ ایک مرد ایک عورت کی مدد کر سکتا ہے. اور الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشروں میں یہ چیز موجود ہے. کوئی بھی کسی کو عورت کو ایسا کام کرتا دیکھے جو عموماً عورتیں نہیں کرتی, بس انٹائر پنکچر یا کوئی سامان اٹھائے تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کی مدد کریں. یہ اچھی بات ہے. ہماری سوسائٹیز میں عورت کا زیادہ لحاظ ہے. میرا خیال ہے کہ ادھر بھی ہوگا. عموماً یہ چیز مردوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں راہ و رسم نہیں بڑھانے کی ضرورت ہوتی. کوئی سامان اٹھانا ہے, کوئی ایسی کام ہے, تو ایسی چیزوں میں جب ہم کسی چیز کو مس یوز نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں. ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق کر سکتا ہے کام. لیکن بہرحال بات یہاں ختم ہوئی. عورتیں جو تھی وہ اپنے گھر میں گئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے تھے. اب عورتیں جب گھر گئیں تو باپ نے کہا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں, کیونکہ عورتیں اینڈ پہ جاتی تھیں. یہ بات کہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں منظر آ گیا خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو بوسہ لینے کا. یہ بیچاریاں اپنے جانوروں کو پالنے گئی ہیں, پانی پلانے گئی ہیں اور سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور بعض ہماری خواتین عبادت کرنے جاتی ہیں اور یوں مردوں کو کونیا مار کے اندر سے نکل جاتی ہیں کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لینے جا رہے ہیں. اس عبادت سے کیا فائدہ ہوگا؟ عورت کو ہر ممکن اپنے آپ کو مرد سے غیر محرم سے اس طرح دور رکھنا چاہیے. غیر محرم کیا, محرموں سے بھی جسمانی ٹچنگ کو اس طرح دور رکھنا چاہیے جیسے آپ بجلی کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں. کھلی تار کہیں پڑی ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا نا. اسی طرح ایک عورت اور ایک مرد کا آپس میں ٹچ کرنا اتنا سنگین مسئلہ. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے جسم کو ہاتھ لگائے, جیسے مصافہ کرنا جس کو ہمارے یہاں بڑے پیار سے شیک ہینڈ کہتے ہیں. فرمائے کہ جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں رکھ لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک غیر محرم ایک محرم کے ہاتھ کو چھوئے یا جو بھی ایک اس میں. پھر اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں الحمدللہ. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی, کہیں کو پھنس گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو نکالنا ہے. دیکھیے جو لوگ نیگیٹو چیزوں کو لیتے ہیں نا وہ فوراً اس جملے کو لے کے کہیں گے ہاں بس اتنی ریجٹ باتیں ہم نہیں پڑھتے قرآن. حالانکہ اگلی بات نہیں سنتے کہ مجبوری اور ایک عام حالات جو ہوتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی, نام تک نہیں پوچھا, کچھ نہیں کہا. اب اس کی دلیل کے لڑکیاں گھر گئیں, باپ نے کہا بھائی آج جلدی کیوں. وہاں ایک اجنبی آیا ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا کون ہے, لیکن تھا بڑا اچھا. کیسے کہا کہ اس نے ہماری مدد کی. باپ نے کہا اچھا تو تم نے اس کو کچھ کھلایا پلایا نہیں. باپ عقل مند ہے, روایات میں تھا کہ یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہے جن کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. کہا تم نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ ہاں کہاں, پہلے کبھی ویسا دیکھا نہیں. اس کا تو اجنبی ہے, تو اجنبی تو بھوکا ہوگا, مہمان نوازی تو عربوں کا کلچر تھی. کہا ان کو لے کر آؤ. فجاءت احداهما, بس آئی ان دونوں میں سے ایک. تمشی علی استحیاء, چلتی تھی وہ شرم و حیا کے ساتھ. یہ چلنا اس کا کیا تھا, کہ وہ لٹک لٹک کے اور لچک لچک کے اور کمر ہٹا کے نہیں چل رہی تھی، اور ہم نے تو آج چال پہ بھی گانے بنا دیے، اور ہمیں جیسا لگتا ہے کہ بالکل شیطان نے انسان کو ایک جانور بنا کر پیش کر دیا اور اس طریقے کے حالات کر دیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو ہر وقت ہی سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا مطلب بتاتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، چلتی تھی وہ حیا پہ، حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جس طرح مختصر لفظوں میں بات کی جاتی ہے، اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فجاءت احداہما قالت ان ابی یدعو تو بات کافی تھی نا، کہ ایک آئی اور اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلاتا ہے۔ یہ کہہ کر الاستحیائی اللہ تعالیٰ نے عورت اور حیا کو ملا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی شرم اور حیا کے ساتھ کیسے آئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ نہ وہ عام عورتوں کی طرح لچک لچک کر اور سجا سجا کر آتی تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کی تشریح کی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہتے ہیں جاءت تمشی علی استحیاء کا مطلب کیا ہے، قائلت بصوبها علی وجهها لیست بسلف من النساء دلاجت خراجتی، ترجمہ کیا ہے، وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے آئی، ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ نہیں آئی جو ہر طرف نکلی جاتی ہیں اور ہر جگہ گھستی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس چال کو کتنے خوبصورت لفظوں میں دیا کہ وہ عورت جو تھی وہ عام مردوں کے ساتھ باتیں کرنے لی گھلنے والی نہیں تھی، بلکہ بڑی نپی تلی چال کے ساتھ آئی، اور ابھی جب حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر جائے گی تو کس طرح جائے گی، آگے نہیں چلے گی موسیٰ سے کہ کہیں میں چلوں اور میرے جسم پر آپ کی نظر پڑے، بلکہ پیچھے رہے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اس عورت نے ہاتھ میں کنکریاں لے لیں، کہا کہ موسیٰ آپ آگے چلیے، میں نے جدھر مڑنا ہوگا میں صرف کنکری پھینکتی جاؤں گی تو آپ وہ صرف مڑتے جائیں۔ آج کی بہو بیٹیاں مائیں بہنیں چلتے ہوئے اپنے جسم کو دیکھ لیں پیچھے سے، اور اپنا دیکھنا ہے تو کسی دوسرے کا دیکھ لیں جو ہمارے حال حلیوں میں ہوتا ہے۔ یقین کریں ایک ایک انگ گنا جا سکتا ہے، ایک ایک جوڑ جسم کا ہلتا ہے، اور اب تو جب سے اللہ معاف کرے کہ جو یہ ٹائٹس کا مسئلہ شروع ہو گیا، میں حیران ہوں کہ ضرورت کیا ہے اس اہتمام کی، وہ تو پہنے جن کو اچھا لگتا ہے، ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اتنی حیاتی ہے نظر نہیں ہوتی عورت ہونے کے ناطے، کسی عورت کے جسم پہ نظر پڑ جائے تو اسے بلّا پڑنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک کھال کے اوپر ایک دوسری کھال آپ نے پہن کے کیا کمال کر دیا، جبکہ اس کھال پہ بھی پھر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھنے میں دور سے لگتا ہے کچھ پہنے ہی نہیں ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، امام مجاہد کا غالباً قول ہے کہ جب عورت چلتی ہے سامنے سے آتی ہے تو شیطان اس کے ماتھے پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھو، اور آپ آزمائیں کہ جب کوئی آتا ہے تو ہمیشہ ہماری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے اس کو دیکھو، اور فرمائے جب کوئی عورت ڈرتی ہے شیطان اس کے ہپس پہ اس کی سینگ پہ بیٹھ جاتا ہے، پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے اس کو دیکھو۔ اور آپ دیکھیں اس ریئلٹی، کسی کو پیچھے سے آپ دیکھیں آپ کی نظر سب سے پہلے کہاں پڑتی ہے، آپ اس کے پاؤں نہیں دیکھیں گے، آپ اس کا سر نہیں دیکھیں گے، آپ اس کی چوٹیاں نہیں دیکھیں گے، اور انہی چیزوں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج اگر ہم مسلمان اپنے ہی بچوں اور اپنی ہی ینگ ہوتی بچیوں کی حال کو دیکھ لیں، میں کہتی ہوں ینگ ہوتی کا لفظ تو کاٹ ہی دے میرے جملے میں سے، اس لیے کہ چھوٹی بچیاں، میں تو جب سے قرآن کا مزاج پڑھا تو مجھے تو لگی میں بھی دیکھ کے بچی کو شرم آتی ہے، اور باپ بھی اٹھاتے ہیں، چچا بھی اٹھاتے ہیں، بھائی بھی اٹھاتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی حیا اس کی زندگی ہے، حیا حیات ہے، ایک ہی مادہ دونوں کا، حیا ہے تو حیات ہے، اور حیا نہیں تو حیات ختم۔ کا الاستحیاء، اس پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے کہ ہم یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی کوئی لو سٹوری نہیں پڑھ رہے، آج فلموں نے تو جو خرابی کی ہی کی، ہماری عام عورتوں نے بھی کچھ کم خرابی نہیں کی، کس طریقے سے اپنی حیا کو پامال کیا۔ حضرت عمر کے دل میں تو بہت غیرت تھی، جب عورتوں کو دیکھا کرتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کرتے تھے اللہ حجاب اور پردے کے بارے میں بیانن شافین بھیج دے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ ہم مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھیں۔ اور ایک وقت آیا کہ جب سورت نور کی آیت نازل ہوئی، عمر کہا کرتے تھے کہ تین باتوں میں اللہ تعالیٰ نے میری موافقت کی، یعنی کوآرڈینیشن ہوگی میری اور اللہ کی، بات اس میں ایک پردے کی آیت ہے۔ آج عمر کے مانگے ہوئے پردوں کو آج کی مسلمان عورت نے اتار کے پھینک دیا کہ اس کو پیچھے کرو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہی چلے جائیں، تھوڑا سا اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں۔ ایک دن کسی جگہ بات ہوئی، شیئرنگ ہو رہی تھی، ویلنٹائن پہ لیکچر تھا، تو میں نے کہا کہ آپ سب کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں بھی ایک طرف حدیث کو، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو بڑے دور کے تھے، آپ صرف اپنے پیچھے چند ایک یا دو نسل دادا اور پردادا کو دیکھ لیں، اپنی روایات کو دیکھ لیں۔ تو ایک سسٹر تھی، تو انہوں نے بعد میں شیئرنگ کی، کہنے لگی کہ ہمارے والد تو ہمیں اکیلے چھت پہ بھی نہیں جانے دیتے تھے، پھر ہم یہاں آئے تو ہمیں کھلی چھٹی مل گئی، ہم بہت ہی کھل گئے کہ اب یہاں کس نے آ کے ہمیں روکنا اور ٹوکنا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ چہرے کو ڈھانکنے کو حیا کہا گیا اس آیت میں، اور چہرے کو کھولنے کو پھر بے حیائی کہا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سامنے لیتے ہوئے، ہم سب کو صرف اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اور کس طرح کی ہماری زندگی ہے۔ بہرحال عورت آئی، ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں، قالت، انہوں نے کہا، ان ابی یدوک، میرا باپ آپ کو بلاتا ہے، کیوں، لیجزیک کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ تم کو اجرت دے اس بات پر جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا۔ کہا کہ اچھا۔ اس سے آپ دیکھیے دو تین باتیں، یہی عورت جو اس وقت حضرت عمر کو بلانے آئی ہیں، کل یہی آپ کی بیوی بنے گی۔ ان کا نام صفورہ تھا، آگے ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے اندر حیا تھی، تو اللہ نے ان کو ایک بہت بڑے نبی کی بیوی بنایا۔ یہاں سائی پوائنٹ نوٹ کر لیں، جو آگے جا کے پھر انشاءاللہ کام آئے گا۔ اور وہ کہے کہ انسان کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیک انسان کے بس میں ڈالتا ہے، بس اگر انسان برے انسان کے بس میں ڈل جاتا ہے، اس وقت اس کے اپنے اندر بھی کوئی خاص خوبی نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی بڑھ جاتی ہے نا، یعنی مصیبت میں اللہ سے تعلق جڑ گیا، قرآن سے تعلق جڑ گیا، کوئی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اب دن بہ دن وہ عورت، وہ لڑکی پیور ہو رہی ہے، پاک ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس قرآن سے، اس دین سے اور ایمان کے اس درجے پہ نہ پہنچی ہوتی نا، تو ہو سکتا ہے وہی خراب انسان ساری زندگی اس کے نصیب میں پڑا رہتا، وہ اسی کی بندگی کو دیکھتی اور برداشت کرتی رہی۔ لیکن اس کے اپوزٹ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا، تو جلدی سے اس کی جان چھڑا دیتا ہے اس انسان سے جو گندا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اگر وہ عورت اپنے آپ کو دین پہ، ایمان پہ جوڑے رکھتی ہے نا، تو اللہ اس سے اتنا بہتر انسان اس کو دیتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اگر ایک انسان خود کو طیب بناتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گندی چیزوں سے اس کا خود ہی دامن چھاڑتا ہے۔ بس آپ دیکھیے، کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں 40-50 سال کی ازدواجی زندگی میں روتے روتے گزار دی، کیوں، خود بھی اتنا شعور نہیں ہوتا۔ اگر اس عورت کی زندگی میں 50-40 سال پہلے قرآن آ جائے، ایمان آ جائے، اللہ فیصلہ کرا چکا ہوتا۔ پیچھے بھی اس موضوع پہ باتیں کرتے آئے ہیں، سورت نور میں بھی کیے ہیں، کہ جب ہم خود برائی سے اتنی نفرت نہیں کرتے نا، ہمیں اس برائی کی اتنی قباحت نہیں ہوتی، گٹ اٹ سو کہ اب کیا کریں، گھر تو بنانا ہے نا، چلو کوئی نہیں، ہر سال سونے کے کڑے تو مل ہی رہے ہیں نا، چلو کوئی نہیں، گاڑی کی چابیاں تو میرے ہی ہاتھ میں، تو ہم اتنے گندے نہیں ہوتے نا، تو ہمیں ان کی گندگیاں بری نہیں لگتی۔ لیکن جب ہم پاک ہونے لگتے ہیں نا، تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پھر اللہ فیصلے کرا دیتا ہے، اور وہ فیصلے بڑے مبارک ہوتے ہیں، اس سے کئی لوگوں کو خیر ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورت سے کل شادی ہونی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صاحب فراست لوگ ملے ہیں۔ صاحب فراست کا اتنا ہوتے ہیں جو بہت اچھا ڈیسیزن کریں، جو دور کی طرف سوچ لیں۔ ایک ابو بکر صدیق، جنہوں نے عمر فاروق کو اپنے بات کے لیے چوز کیا، فراست، ان کو پتا تھا عمر بہت اچھے خلیفہ ہوں گے۔ اب دیکھیں، آج بھی ہر لیڈر میں یہ صاحب فراست اس کو ہونا پڑے گا، یعنی ہر لیڈر کو صاحب فراست ہونا چاہیے تاکہ اچھے لوگوں کو اپوائنٹ کرے۔ ہم جب کام غلط لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا، چاہے اقربا پروری کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، دوستی کے نام پہ، مروت کے نام پہ، اور خود بھی نہ بتانے کے نام پہ کون کیا کرتا ہے، تو سارے کام ٹھپ ہوتے ہیں، چوپٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اس بندے کو وہ کام دیتے تھے جو اس کے لیے پرفیکٹ ہوتا تھا۔ تو ابو بکر نے عمر کو چوز کیا۔ دوسرا، آپ نے فرمایا کہ عزیز مصر صاحب فراست تھا، جس نے حضرت یوسف کے بارے میں اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کہ اس کو عزت سے رکھنا، پڑھ چکے نا واقعہ۔ اور تیسری یہ عورت ہے جو صفورہ بنت شعیب، جنہوں نے اپنے باپ سے یہ فرمائش کی تھی کہ اس کو ملازمت کے لیے رکھ لیں۔ جو آیتیں آگے آنے والی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے ساتھ چل پڑے، فلما جاءہ جب چلے گئے اس کے پاس، ہو سے مراد باپ ہے، وقص علیہ القصص اور بیان کر دیا اپنا قصہ، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ ٹرسٹ وردی انسان ہے، نیک بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تو سنا دیا کس طرح قتل خطا ہوا میرے ہاتھ سے اور میں اپنی جان بچا کے ادھر آ گیا. یہاں سے اب آپ ایک اور اینگل سے اس واقعے کو دیکھیں گے کہ اس شخص نے سن لیا کہ یہ شخص قتل کر کے آ چکا ہے، پھر بھی کیا کہا، پولیس کو بلاؤں، لا تخف، غم نہ کرو، ڈونٹ وری، پہچان گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا کتنا قصور ہے. بظاہر ایک شخص پورا مجرم دکھ رہا ہے، قاتل ہے، گھر سے بھاگا ہوا ہے، اشتہاری مجرم ہے، لیکن حضرت شعیب کہہ رہے ہیں لا تخف، ڈونٹ وری، ڈرو نہیں، نجو تو من القوم الظالمین، تم نے نجات پالی ظالموں کے پنجے سے، بچ کے آ گئے، مبارک ہو. وہاں ہوتے تو ہو سکتا ہے تمہیں کس ٹارچر سیل میں ڈال دیتے، تمہاری زندگی اجیرن ہوتی، تم تو شکر کرو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان برے ماحول سے نجات پانے پہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی برا ہو جاتا ہے. قالت احداہما، ان دو میں سے ایک نے کہا، کس نے، بیٹی نے، یا ابتس تاجر ہو، آپ اسے نوکر رکھ لیجئے. اتس تاجر کیا ہے، وہ لفظ اجرت میں اجر، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں گے وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو. قوی کیوں کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے وہ پتھر اٹھاتا دیکھ چکی تھی جو بکریوں کو پانی پلاتے ہوئے ہٹایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ امین اس لیے کہ اس نے ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھائی. یعنی جو شخص نظروں کی چوری نہیں کر رہا وہ مال کہاں چرائے گا، جس کی نظریں خیانت نہیں کر رہی وہ ہمارے باقی کاموں میں کہاں خیانت کرے گا. اس بات پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسری عورت صفورہ ہے جس نے اپنے باپ سے فرمائش کی کہ اس شخص کو ملازم رکھ لیں. یہاں سے اب ایک دو باتیں اور پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک دیکھیے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں جو ملازمت کر رہی تھیں نا انتہائی مجبوری میں کر رہی تھیں، جو ہی ان کو ایک سہارا ملا فوراً کہتے ہیں ہماری جان چھڑوائیں اس کام سے، اس شخص کو نوکر رکھ لیں. وہی بات جو پیچھے ہوئی اس کا اندازہ آپ کو مل گیا کہ عورت کو راضی نہیں ہو جانا چاہیے. خدا نخواستہ اگر حالات آ جائیں عورت کے اوپر باہر نکلنے کے، تو ہر دن ایسے گزارے کہ جیسے ٹک ٹک کی کیلنڈر چل رہا ہے، کھڑی چل رہی ہے، اور میں نے کس وقت اپنی جان کو پیچھے کرنا ہے. دوسری بات یہاں ہمیں جو پتہ چلتی ہے وہ پیرنٹ اور ڈاٹر ریلیشن شپ ہے، باپ اور بیٹی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اب ذرا اس کو کسی ڈرامائی انداز میں سنیں، لڑکیاں گھر سے نکلی، اچھلتی کودتی، ہاتھ میں چھڑیاں لیتی، درختوں کے پتوں سے کھیلتی، غرارے لہنگے پہنی ہوئی پانی لینے گئیں، وہاں چھیڑتی رہیں، ایک دوسرے کو مٹکے پھینکتی رہیں، پھر اتنے میں ایک اجنبی آ گیا، پھر خسر پھسر باتیں کرتی رہیں. وہ گھر آئیں گی تو باپ کو بتائیں گی، وہ تو چپائیں گی، وہ تو کئی دن پہلے ان کا معاشقہ چلے گا، کئی گانے بھی پکچرائز کرائیں گی، پھر کہیں بات کھلے گی تو باپ غیرت کے نام پہ قتل کر دے گا کہ تمہیں میں نے پانی لینے بھیجا، تم اجنبیوں سے آنکھیں لگاتی ہے. یہاں دیکھیے لڑکے سے تو کوئی بات نہیں کی، باپ کے پاس آ کے فرمائش کر دی. یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، باپ اور بیٹی کا تعلق جہاں لحاظ کا ہے، جہاں اس کے اندر بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، وہاں فرینکنیس بھی ہونی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ، آپ دیکھیے میں بالکل پریزنٹ بات کرتی ہوں جو دور حاضر چل رہا ہے، ہم چاہیں بھی تو ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکیوں کی زندگی میں کوئی باہر ان کو لڑکا نہ دیکھے، پڑھتے پڑھاتے کرتے، کہیں کسی لڑکی کو اگر کسی لڑکے میں کوئی انٹرسٹ ملتا ہے نا، فیل ہوتا ہے کہ یہ ایون نیک لڑکا ہے، نیک لڑکی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہمارے گروپ میں کوئی ایک ایسا لڑکا ہے، ہماری یونیورسٹی میں ایک ایسا لڑکا ہے، خاموشی سے آ کے باپ سے کہہ سکے، ماں سے کہہ دے، بتا سکتی ہے کہ فلاں بردر اچھے ہیں، اگر آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ان سے بات کریں. آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کہہ دیا، لڑکی والے کہاں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لڑکے والے ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب کیا کہہ رہے، قال انی اریدو، نوکری مل گئی، موسیٰ کی جاب کا معاملہ حل ہو گیا، اب مسئلہ کیا کہ ایک اجنبی لڑکے کو رکھیں کیسے، گھر میں دو کنواری لڑکیاں رہتی ہیں. تو حضرت شعیب نے دیکھا کہ ایک تو یہ کہ گھر میں رہنے کے لیے ایک مرد مل جائے گا، بیٹیاں گھر میں ہیں تو کوئی محرم رشتہ ہو جائے تو میرے لیے دو معاملے حل ہوں گے، اور دوسری ہوتے کہ بیٹیاں شادی کے قابل ہیں تو کیوں نہ ان کی شادی کروں. قالا، کون بولا، باپ بولا، انی اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں. دیکھیں یہ نہیں کہا میری بیٹی کا ارادہ ہے، شی لوز یو، پلیز ایکسپٹ ہر، انی اریدو، حالانکہ آپ دیکھیں ان میں اردو کی کوئی ضرورت نہیں ہے گرامر کے اعتبار سے. سمپل سی بات ہے کہ بھئی تم میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو, لیکن قربان جائے اللہ کی ذات پر ایک ایک لفظ کے اندر معنی کے سمندر ہے. تاکہ میں ارادہ کرتا ہوں ان کے حق کا کہ میں نکاح کر دوں آپ سے احببنا طیا, اپنی ایک بیٹی کا. یہاں سے دیکھیں اس شریعت میں بھی ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں نہیں رہتی ہوں گی, جیسے کہ آج نہیں رہ سکتی. حالانکہ کچھ دور ایسے تھے کہ جہاں دونوں بہنیں بھی ایک کے نکاح میں ہوتی تھیں, لیکن ہماری شریعت میں تو یہ بات واضح ہے کہ ایک مرد کے نکاح میں دو بہنیں نہیں رہ سکتی, الا یہ کہ ایک مر جائے یا ایک کی طلاق ہو, اس کے بعد دوسرے سے اس کا نکاح ہو. لہٰذا کون سی ہاتین, یہ دونوں, یہ میری دو بچیاں ہیں. لیکن ایک شرط ہے, کیا؟ الا انتا جرمی سمانی حجج, بشرطے کہ آپ میری خدمت کریں آٹھ سال تک. حجج کا لفظ ہے یہ وہ یہ جو حج ہے, حجج کہتے ہیں سال کو. حج کو حج کہنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, اور حج کا مراد ہم نے ارادہ کرنا بھی پڑا تھا ایک مختلف حصے میں. شرط رکھ رہے ہیں شعیب اپنی بیٹی کے نکاح کی. پہلی بات دیکھیں, خود نکاح کا پیغام دے رہے ہیں. لڑکی کا باپ, استغفر اللہ, عزت کون کرے گا اس لڑکی کی جس کا باپ خود کہہ رہے میں آپ کی شادی کر دوں. ہمارے کلچر میں اس بات کا کوئی تصور بھی ملتا ہے آپ کو؟ ساری زندگی تانا ملے گا, تجھے تو گھر آ کے دے گئے تھے, خود ہی چھوڑ گئے تھے. حالانکہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بی بی, انہوں نے خود آپ کو اپنا نکاح کا پیغام بھیجا تھا اپنی دوست اور کچھ رشتہ داروں کے ہاتھ, اور اللہ کے نبی نے قبول کیا. ہمارے کلچر میں یہ جو شادی کے معاملے پہ لڑکی والوں اور لڑکے والوں کے لیے جو ڈفرنٹ شریعتیں ہیں نا, ڈفرنٹ رولز ہیں, یہ انتہائی غیر اسلامی, بلکہ آپ کہیں کہ انتہائی ہندوانہ رسمیں ہیں. اسلام میں اس کی کوئی بھی بری بات نہیں ہے کہ کون کس کا نکاح نہ کرے, کیسے نہ کرے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت حفصہ سے ہوئی. کس نے رشتہ پیش کیا تھا؟ حضرت عمر نے. حضرت حفصہ بیوہ جب ہوئی تو حضرت عمر نے خود خواہش کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان ان سے نکاح کر لیں, اور آپ نے پوچھا بھی تھا, حالانکہ آپ بیٹی کے باپ تھے. اس کے باوجود بھی جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت عمر کا تھوڑا سا دل برا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہی کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ, خود اللہ کے نبی کی طرف سے پہل تھی, خواہش دونوں کی طرف سے تھی, لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لڑکی کے ماں باپ اگر دیکھتے ہیں خاندان میں ایک اچھا لڑکا ہے, گھر والے ہیں, اپنے ملنے والوں میں, پورے شوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہو تو ہمیں آپ کا بیٹا اچھا لگتا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے عزت پیستی کا کوئی فرق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی لڑکی کی ویلیو خراب نہیں ہوتی. ہاں, جس طرح کے آپ لوگ لیں گے پھر اس سے تو واقعی پتا چلے گا. اگر سچے دین کی بنیاد پہ رشتہ ہونے لگیں تو یقین کریں کہ کوئی بھی اس کے اندر خرابی نہیں آتی. تو لہٰذا انہوں نے خود پیش کیا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں شرط رکھی ہے آٹھ سال کے نکاح کی. اس سے ایک دوسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا وہ کہے کہ نکاح کے وقت شرط رکھی جا سکتی ہے, حالانکہ رکھنی نہیں چاہیے, ورنہ آپ کو پتا کیا ہوگا, جو ہی اگر وہ شرط ٹوٹی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. مشروط نکاح, مثلاً کوئی یہاں شادی کرتا ہے اپنی بیٹی کی کسی مرد سے, اور کہ شرط کیا ہے کہ تم ہماری بیٹی کو ناروے سے باہر نہیں لے کے جاؤ گے, وہ یہیں رہے گی. رکھ سکتے ہیں, گناہ نہیں ہے. آپ یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کو ہر ہفتے میں ایک دن ہمارے گھر چھوڑو گے, آپ اس کو اکیلے رکھیں گے, سسرال میں نہیں رکھیں, کچھ بھی رکھیں, پوری آزادی رکھ سکتے ہیں. لیکن بہت سینسٹیو معاملہ, اور یہ رشتے شرطوں پہ نہیں نپتے. شادی کے بعد کے حالات شادی سے پہلے والے نہیں رہتے, کل خدا نہ خواستہ وہ شرط گری تو نکاح گر جائے گا. لہذا نہیں رکھنی چاہیے, لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ مجبوری تھی, اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو محبت محسوس ہوئی, اور حضرت موسیٰ کی بھی تو مجبوری تھی نا, ایک لڑکا جو پردیس سے آیا اس کے تو گھر بار ہی نہیں. جب شادی کاروبار بن جاتی ہے نا, گیو اینڈ ٹیک پہ, یہ انتہائی مسئلہ ہے. اس بات کی, اس آیت کی روشنی میں اگر میں جو اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں, اسے غلط بھی ہو, جو میں ان سارے حالات کو جو ارد گرد دیکھ رہی ہوں فیل کرتے ہوں, میں کہتی ہوں کہ شادی اپنی جگہ پہ کریں. اگر آپ ساری زندگی یہاں رہیں نا, یہیں کے لڑکے سے اپنی بچی کی شادی کریں. اگر آپ کا بیٹا یہاں کے, یہی بہت لڑکیاں ہیں, اب یہی کریں. کیوں جاتے ہیں آپ پاکستان بھاگ بھاگ کے, ان کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں, وہ بھی مشکل میں ڈالتے ہیں, پھر کتنے غیر شرعی مسئلے شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. آپ شادی کر کے تین دن بعد اپنی بیٹی کو لے کے آگے, آپ تین دن بعد بیٹے کو لے کے آگے, اب وہ وہاں لٹک رہے ہیں, آپ ادھر لٹک رہے ہیں, کبھی سال کبھی چھ مہینے, کتنے مسئلے. کیا وہ شادی تھی؟ وہ تو ایک فراڈ تھا. 3 دن کے بعد لڑکے کو پتا چلا لڑکی میرے پاس نہیں ہے. کیا فائدہ ہوا اس شادی کا؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں. پھر دور رہتے ہیں تو خاندانی جھگڑے شروع. پھر لڑکے ادھر ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ سسرال میں جاؤ, وہ کہتی ہے میکے میں رہنا ہے, وہ کہتے ہیں. یعنی ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے, بالکل اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ذہنی فرق کتنا ہوتا ہے, سوچ فرق ہے. ایک لڑکا گاؤں میں پلا بڑا ہے, اس کو بکریاں اور گائیں پالتے ہوئے اس نے دوسروں کو دیکھا, اس کا کیا انٹلیکٹ ہوگا؟ جو بچی یہاں کی پلی بڑی, جو یہاں کی یونیورسٹیز کی, جس نے اتنا ایکسپوجر دیکھا, یہ کہ پھر آپ نے تربیت ویسی کی ہے. میں کوئی حرام اور حلال کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایگزیکٹلی وہی ایشو اس وقت ہمارے سامنے ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کا, جو ہمیں اپنی ارد دیکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو حالات اس طرح کے بنے, اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کچھ کام کرانا تھا. یا پھر اس میں دین کا خیر ہو, آپ کو لگتا ہے ایک بڑا نیک لڑکا آ جائے گا تو لڑکی تھوڑی قابو میں آ جائے گی. پھر پہلے سے تربیت کے انداز میں وہ باتیں ہوں کہ دیکھو لڑکے کی عزت کیسے کرنی ہے, اور لڑکے کو بھی بتایا جائے کہ ایک مظلوم کو اٹھا کے لا رہے ہو, کوئی یتیم نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو دیکھیں نا کہ یہ چیز بڑی بری سمجھی جاتی ہے کہ جی لڑکی دے گئے اپنی. کبھی ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں, کسی کو اپنی بیٹی دینا چھوٹی بات ہے؟ یا آپ کی انگلی میں بنی کو انگوٹھی کہنا ذرا یہ مجھے دے دو, تو 4 دفعہ دل کو کھچ پڑے گی. تو وہ ٹکڑا جو گود میں آئی, جو ایک دن کی بچی, جو اتنی لاڈلی, جو باپ کی پیاری, جو بھائیوں کی پیاری, آپ اس کو لا رہے ہیں, یہ چھوٹی بات ہے؟ کسی کا جگر لے کے آتے ہیں آپ, اس کا دل لے کے آتے ہیں. جو لے کے آ کے نہیں قدر کرتے, یہ تو معاملے ان کے سامنے آئیں گے. ہم لوگوں نے کتنی بچیوں کو قربانی کا بکرا بنایا صرف اس لیے کہ لوگ, بعض خاندانوں میں تو عادت ہے کہ لڑکی کے میکے کی برائی ہی کرنی ہے. تو ہیں تھرڈ کلاس. کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں داماد اور سسرال کا رشتہ بگڑا ہوا ہے, یہ آیتیں اس کی بڑی پیاری اصلاح کرتی ہیں. حضرت موسیٰ اپنے سسرال میں رہ رہے ہیں, باپ نے کہا کہ 8 سال رہ لیں. ہاں فائن اتمنت اشرن, چلے 10 ہی پورے کر لے, فمن عندی کا تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا. یعنی 8 سال آپ کو ہماری بکریاں چرانی ہوں گی. اپنے بزنس میں شیئر کروا رہے ہیں اپنے داماد کو. آج تو وہ سر انتہائی زیادہ خطرے میں پڑ جائے جو اپنے داماد کو اپنے کاروبار میں ڈال لے. حضرت موسیٰ کو ایک قسم کا اپنا بزنس پارٹنر بنا رہے ہیں کہ آپ نے 10 سال ہمارے ساتھ کام کرنا ہے, 8 سال کر لیں تو بات ختم, 2 اور لگا لیں گے تو کوئی بات نہیں. وما اريد ان اشق عليك, میں یہ نہیں کوشش کرتا, میں ارادہ نہیں کرتا کہ آپ پر سختی کروں, یعنی آپ کو زبردستی روکوں. مراد یہ تھا کہ اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اور باقی رہ گئی بات, ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین, ان قریب آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا مجھے تو نیک لوگوں میں سے. یہ کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا. فیصلہ کر لیا, جی ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں, میں آپ کا داماد ہی بن کے رہوں گا, کوئی آپ کے لیے شیر نہیں بن جاؤں گا, کوئی آپ کو ڈرانے والی چیز نہیں بن جاؤں گا. یہاں جان کے نہیں بولا کہ میں آپ کا بیٹا بنوں گا. یہ بھی بہت غلط ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ داماد تو بیٹا بن کے رہے. نہیں بنے گا وہ, مت بنے اس کو بیٹا, کیونکہ بیٹے کو تو تپڑ بھی لگا لیں گے, سن لے گا اگر اچھا بیٹا ہے, داماد کو آپ نہیں لگائیں گے. یہ رشتے جو نا, یہ محبت کے اور کیئر کے رشتے ہیں, نہ ڈر کے رشتے ہیں, نہ لاڈ کے رشتے ہیں, نہ بے تکلفی کے. اسی طرح آپ بیٹی اور بہو کے اندر فرق ضرور رکھیں گے. جو کہتی نا اس کو تو میں نے بیٹی سمجھا تھا اور اس نے مجھے بہت دکھ دیا, آپ کی غلطی تھی اپنے بیٹی سمجھا. کیونکہ بیٹی پہ تو آپ کی ایک ایک چیز پہ نظر ہوگی, کیا کھاتی ہے, اس کو کتنا جیب خرچ ملتا ہے, یہ کب گھر میں آئی, کب گئی, کام کرتی ہے نہیں کرتی. آپ بہو پہ اتنی پابندیاں نہیں لگائیں گے. پیار دیں بیٹیوں والا لیکن بیٹی نہ سمجھیں, پیار اور مان دیں بیٹوں والا لیکن داماد کو بیٹا نہ سمجھیں, اس کی ایک ایکسٹرا عزت کریں. ہمارے یہاں یہ جو سر پہ سوار کر لیا جاتا ہے نا پہلے دن سے داماد کو, اور لڑکیاں بیچاری اگر خدا نہ خواستہ شوہر کے ساتھ میکے چلی بھی جائیں سال میں ایک بار, تو کہتی ہیں کہ اللہ کرے اگلی دفعہ تو میں اکیلی آؤں. آپ کبھی سنا لڑکے سے اگر میاں ساتھ چلے جیسے سال میں تو حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چھٹی ختم. ہر وقت آپ کے گھر میں یوں ہے, وہ بلی بولی تمہارے گھر بلیاں بڑی بولتی ہیں, تمہارے گھر کے فون کی بل ایسی ہے, تمہارے بچے بڑا شور کرتے ہیں, تمہارا گھر وہ سارا دن ان کے داماد اور اپنے میاں کو کھلاتی رہتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے واپسی کی ڈیٹ آ گئی. پھر وہ کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم میکے میں آئے تھے. ایسے رشتے نہیں چلتے, یہ خوف کے رشتے نہیں ہوتے, عزت کے ساتھ پیار سے. بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیٹی سے داماد پیارے لگتے ہیں. یہاں ذمہ داری بتائی گئی دامادوں کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی. کالا ظال کا بہینی و بہین, کہا یہ میرے اور آپ کے بیچ میں بات طے ہوگی, یعنی موسیٰ نے رشتہ قبول کر لیا. ایم الاجلین قضیتو فلا عدوان علیہ, موسیٰ نے بھی اپنا راستہ کھول کے رکھا, کہا ٹھیک ہے ان 2 مدتوں میں سے یعنی 8 یا 10 سال میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں پھر آپ مجھ پہ زیادتی نہ کیجیے گا، یعنی جو میں کروں میری مرضی، وہ اللہ علام نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا وکیل ہے. یعنی اگریمنٹ ہوا، اب اس کے بعد کوئی انگوٹھی نہیں پہناتے ہوئے دکھ رہے، کوئی انہوں نے منگنی نہیں کی، کوئی لوگوں کو میٹھے چاول نہیں کھلائے، کوئی زردہ بریانی کچھ نہیں پکا. شادی ہوئی، موسیٰ نے 8 نہیں 10 سال گزار دیے. اگلی آیت بتا رہی فلما قدا موسیٰ، ایک دم اگلا سین آ گیا 10 سال بعد کا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو پہلے لوگوں کو بکا رہے ہوتے کہ وہ ہم اپنی لڑکی کی شادی کرنے لگے ہیں. ہم نے کتنا مشکل کر دیا اس کام کو، محبت کے رشتوں کو ہم نے کتنا بڑا بوجھ بنا دیا. تو لہٰذا ان رشتوں میں انسان کو پیار محبت دینا چاہیے. داماد کو آپ جو دیں گے نا، ایک چیز دیکھیں کہ مرد میں انا بہرحال ہوتی ہے. آپ اگر داماد کو یہ احساس دلا دیتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دیا، اور آپ کو پیچھے بھی سنائی تھی کہ کسی شخص کے لیے بہترین صدقہ کیا ہے کہ کوئی اپنی بہن یا بیٹی اس کو نکاح میں دے دے. یعنی داماد یا بہنوئی کو اپنے سسر یا اپنے سالک، ہم نے اس طرح رہنا چاہیے ہمبل جیسے کسی صدقہ لینے والے کو دینے والے کے سامنے رہنا چاہیے. وہ ہر وقت طلاق کی دھمکیاں نہیں دیتے رہتے، میں یہ کر دوں گا، آپ کو پتہ نہیں میں کر کیا سکتا ہوں، کیا کر سکتے ہیں آپ، نہیں دیتے ہم آپ کو بیٹی. ہم لوگوں نے بیٹیوں کے نام پہ ویسے بڑی مار کھائی ہے ہمارے کلچر نے، اور بیٹی کے باپ کی تو پگڑی ہمیشہ داماد کے قدموں میں دکھاتے ہیں یا لڑکے کی ماں کے پاؤں میں. ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں. استغفر اللہ، فإن العزة لله جميعا. رہو تو عزت سے رہو، چھوڑو تو عزت سے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کہتے فإنساكم بمعروف، معروف طریقے سے رہو، اور تصریحوں بے احسان، یا چھوڑ دو احسان کرتے ہوئے. یہ ساری زندگی کے رونے جو ہوتے ہیں نا، یہ بیماریوں کی صورت میں آگے آتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اس معاملے میں درد مندی محسوس کرنی چاہیے. آپ سب سن رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، آپ کے بیٹے بھی ہوں گے، کچھ آپ میں سے ینگ بھی ہوں گی. اپنی قبلوں کو سیدھا رکھیں. کبھی بیٹوں کو مہرے سمجھ کر بیٹیوں والوں کو بلیک میل نہ کریں. پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھیں ان لوگوں کے جو اپنے پھول جیسی بیٹیاں آپ کو دیتی ہیں، اور قدر دانی کریں ان ماؤں کی جو ساری زندگی اپنے بچوں کو پال پوس کے پڑھا کے آپ کی بیٹی کے سر روانہ کر دیتی ہیں. دونوں کی قربانی آپ دیکھیں کہ ایک ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا بیٹے کو، پالا اس کے ہر لاڈ، بہنوں نے کتنے لاڈ کیے جو بھی ہم نے دیکھی. اب ایک لڑکا جب اتنی محبتوں میں پلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شادی میں شرط لگا دیں کہ یہ شادی کے بعد بس ہماری بیٹی کے ساتھ رہے گا یا میرے ساتھ رہے گا اور اپنے میکے سے تعلق نہیں رکھے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تقویٰ نہیں ہوتا. انسیکیور فیل کرتے ہیں ہم لوگ، ہمیں احساس کمتری ہوتا ہے، ہمارے اندر گن کوئی نہیں ہوتا، ہم صرف دھونس کے داپ کرتے ہیں. کبھی ہم خریدتے ہیں محبتوں کو راڈوں کی گھڑیاں دے کر، سونے کے کڑے پہنا کر، اور کبھی ہم بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ رشتے محبت کے ہیں. اپنے بیٹے سے زیادہ آپ کا داماد آپ کی قدر کرے گا اگر آپ اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں. ہمارے یہاں معروف بات ہے کہ بیٹی کو دو عزت بنے گی، سسرال میں عزت ہوگی، داماد کو دو ذرا جوڑے. یعنی کسی نے مجھے بتایا، میں نے شاید پہلے بھی کہیں ذکر کیا کہ نہیں، جوتوں کی ان کی دکان ہے، کہنے لگی 1-1 لاکھ روپے کا جوتا بھی ملتا ہے. 1 لاکھ روپے کا جوتا؟ میں نے کہا شاید میں نے غلط سنا ہے. اب آپ دکان کا نام نہ پوچھیں کہ آپ کون جائیں اپنے داماد کے لیے لینے. میں نے کہا یہ کوئی خریدتا ہے اور باقی پھر پاؤں میں پہنتے ہیں؟ کہتی جی کون آتا ہے، کہ لوگ اپنے دامادوں کے لیے لینے آتے ہیں، اور بعض لڑکے خود آتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں پیسے سسر کے، کہ جی اس نے کہا اپنی شاپنگ خود کر لو. 20-30 ہزار روپے کا 3-piece suit لڑکے خریدتے ہیں شادی کے موقع پہ، وہ جنہوں نے شادی سے پہلے 300-400 کی شلوار قمیض بھی ڈھنگ کی نہیں پہنی ہوتی. کیوں؟ کہ لڑکی والوں نے کہہ دی اپنی شاپنگ خود کرو. اللہ اکبر، بہت گرہ چاہتا ہے میرے دل میں ان باتوں پہ. جب انسانوں کے انسانوں کے آگے بکتا دیکھے نا، تو بندگی ختم ہوتی ہے. یاک نہ بدھ و یاک نستعینی، اپنا دل کھول کے یہاں سے اٹھیے. آپ کی بیٹی میں اگر کوئی گن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرائے گا. کبھی یہ لاڈ چاؤ نہ کریں. میں ایسے دینداروں کو جانتی ہوں الحمدللہ، ساری دنیا کے سے زیادہ وہ لین دین کا معاملہ رکھیں گے، کرائیں گے، اور داماد اور جو اپنے سسرالی بچوں کے رشتے ہوتے ہیں ان کو ایک خاص حد تک ملتے ہیں. صرف یہ بات اب کل ہم پہ روک ڈالتے ہوئے ہماری بیٹیوں کو کسی جگہ مجبور نہ کرتے. وہ بڑے ظالم داماد ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میکے سے لے کے آؤ، جاؤ 10 لاکھ لے کے آؤ. جاب میاں کی چلی جاتی ہے، مسئلہ بھائیوں کو پڑ جاتا ہے. کوئی پلاٹ بھائی کا بک گیا، مصیبت بہن کو پڑ گئی، جاؤ بھائی سے پیسے لے کے آؤ. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں اللہ کی ذات نہیں سامنے ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے ذہنوں کو کھول کر اس طریقے سے زندگی کے معاملے جیے کہ کھلی فضا میں سانس لیں. انسان ہمارے مقدر کے فیصلے نہیں کر سکتے. اب یہاں تک تلاوت سنتے ہیں کیونکہ آگے کہانی کا سین پلٹ رہا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. یہ خوبصورت تفسیر چل رہی تھی. دل تو نہیں چاہ رہا تھا آپ کو ابھی بریک دینے کا, لیکن الحمدللہ ہماری بریک آ گئی اور اتنا استاذہ جی ان آیات کو جو الیبریٹ کر رہی تھی اور آج کی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہی تھی. بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ آیات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہماری عمل کا حصہ بن جائے. آمین. انشاءاللہ آپ کی بریک ہے, انشاءاللہ 10 منٹس کی آپ کی بریک ہے اور 10 منٹس کے بعد انشاءاللہ اپنی سیشن کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. آپ انشاءاللہ اپنی بریک کیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا دل بدل دے, 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 میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤں ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو, لب کشا ہو جا سرود بے ربط عالم ہے تو.
مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, میرے دل کی بے کسی کو عاشقی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر. مجھے زندگی میں یا چمک ہو, تیری یاد کی کسک ہو, میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر. جو تجھی سے لو لگا دے, جو مجھے میرا پتا دے, میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر. جو دلوں میں نور کر دے, وہی روشنی عطا کر. میری زندگی میں یا رب, میں سفر میں سو نہ جاؤں, میں یہیں پہ کھو شوق منزل کی ہما ہمیں عطا کر, بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت, جوتیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر, میرے قلب کو وہ فیضے دریار فی عطا کر, مجھ زندگی میں یار بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے, مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر, مجھے تیری جستجو ہو میرے دل میں تو ہی تو ہو, میرے قلب کو وہ فیضِ دریار فی عطا کر, جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب رے بندگی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, میرے دل کی بے حسی کو عاشقی عطا کر, مجھے زندگی میں یا
شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. الحمد للہ آپ سب واپس آ کے بریک سے اپنی اپنی اٹینڈنس کو مارک کیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو ہم میں سے کتنی بہنیں ہیں جو واپس آ گئی ہیں. الحمد للہ سب واپس آ گئے. ان کی وزائکیوں پہ بھی ٹائپ کیجیے. شاباش. آپ میں سے کتنی بہنیں جو واپس آ گئی ہیں؟ ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. جی باقیوں کے ریسپانس نہیں آ رہے وزائکیوں پہ نا, یعنی ان شاء اللہ. کہاں تک آئے آپ کو دیکھا تو میں آپ کی اٹینڈنس مارک کر رہی تھی کہ اس وقت آپ کی کتنی بہنیں ابھی یہاں پہ حاضر ہیں نا. ان شاء اللہ اپنی اٹینڈنس مارک کیجیے, اس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ بریک کے بعد واپس آئے گی. جی الحمد للہ 29 سے اسٹارٹ کریں گے شازیہ, بارک اللہ فی. چلیے ان شاء اللہ آیت نمبر 29 سورہ القصص ان شاء اللہ کنٹینیو کرتے ہیں, اور پھر ان شاء اللہ ان میں آپ کے ساتھ مل کے اس کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ استاد جی سے سنتے ہیں.
میں اپنی بیٹی کے نکاح پر جو یہ شرط لگا رہے ہیں, تو کیا یہ اس عورت کا حق مہر تھا یا کہ ویسے موسیٰ علیہ السلام اس کاروبار کے اندر شریک کیے جا رہے تھے؟ قرآن اس پہ کچھ نہیں کہتا، لہٰذا اس پہ بہت لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے. حق مہر کے لیے ہم عموماً سمجھ چکے ہیں، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ حق مہر بھی بعض دفعہ کوئی پیسے، روپے یا زیور سونے کے علاوہ مختلف چیز ہو سکتی ہے. تو اللہ عالم، بس جو شریعت کی چیزیں تھیں، شرط تھی یا حق مہر تھا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. اب آگے کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت 29، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مقرر مدت پوری کر دی. کتنی پوری کی؟ کیا 8 سال کیے کہ 10 سال کیے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی، کیونکہ ایک تو یہ راؤنڈ فگر بن رہا تھا، دوسرا اپنے سسر کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہ رہا. سسر کے گھر میں رہنا، جس کو ہماری ہاں بہت ہی معیوب سمجھتے ہیں گھر داماد کے لفظ سے، اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. اگر ضرورت ہو، حالات کا تقاضا ہو اور ساری حدود اور قیود میں رہا جائے، تو اگر مرد کو بیوی کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اتنی بے تکلفی نہ ہو کہ پھر گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق مٹ جائے، اور اسی طرح کی وہ باقی چیزیں جو کہ ہم پیچھے ڈسکس کرتے رہے، احتیاط کے ساتھ رہا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی بری بات نہیں، بعض دفعہ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ ان کی صرف بیٹی ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے. اب اگر شادی ہوتی ہے اور اس کے سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ داماد ہمارے قریب رہ لیں یا ہمارے گھر میں رہ لیں، گھر بہت بڑا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر عزت کے ساتھ رہا جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں وہ پرابلمس نہیں ہوں گے جو بعض دفعہ ہمارے ہاں ایسے رشتوں میں ہوتے ہیں. دوسری بات، اس آیت سے پتہ چلی بس سارا بھی اخلی ہی بیوی کو لے گئے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ شوہر اپنی بیوی کو کہیں بھی لے جائے، اجازت ہے اس کو، کیونکہ 10 سال ہو گئے تھے اپنے ملک سے نکلے ہوئے، گھر بار اپنے بھائی اپنی ماں یاد آ رہی تھی، اور اب اصل میں شادی اور زندگی تو نہیں تھی گزارنی. موسیٰ علیہ السلام اب اس طرح کے ذہنی طور پہ راسخ ہو چکے تھے کہ ان کو پھر صرف شادی، بچے، گھر بسانے کی فکر نہیں تھی، بلکہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا تھا. یہ تربیت تھی. پہلے آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں رہے، وہاں میٹیریلسٹکلی آپ کا مائنڈ کھلا، مادی تعلیم ہوئی، آپ کو اچھے گھروں میں رہنا، پڑھنا لکھنا سکھا دیا گیا. اب یہ 10 سال جو تھے یہ فطرت کی تعلیم پوری ہوئی، بکریاں چروائی گئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بکری جانوروں میں سب سے شریر جانور ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی تھی، تو اللہ تعالیٰ امتوں سے پہلے بکریاں کیوں چروا لیا کرتے تھے؟ تاکہ امت جو بگڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی سیٹ کرنا آ جائے. اور بعد میں حالات نے دکھایا کہ واقعی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ تنگ کیا. تو تربیت پوری ہوئی، ٹریننگ پوری ہوئی، اب واپس چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف. اور راستے میں کیا ہوا؟ آن سمن جانب توری نارا، دیکھی آپ نے تور کی جانب ایک آگ. آنسا کا لفظ وہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جو سورت نور میں حتی تستان سو میں ہوا تھا، حتی کہ انس حاصل کرو. ایک ہوتا ہے دیکھنا، اس کے لیے تو راہ کا لفظ کافی تھا. آنسا کا معنی کہ مانوس ہوئے، دیکھ لیا، دور سے آگ دیکھی. پیچھے سورت نمل میں اور سورت توحا میں تفصیل سے ہم اس قصے کو دیکھ چکے. بیوی ساتھ تھی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کے چل رہے تھے، اور اس طریقے سے چھوٹا سا سائڈ کا ایشو نکلتا ہے کہ چاہے شروع میں حضرت موسیٰ اپنے سسرال میں رہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ چلو تو چلی گئی. پھر بیویاں یہ اعتراض نہیں کر سکتی کہ ہم تو آپ کے ملک میں گزارا ہی نہیں کر سکتے، اور وہاں تو مکھیاں بہت ہیں، اور وہاں تو گندگی بہت ہے، اور وہاں کی سڑکیں خراب ہیں، دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، جب کام پورا ہوا آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ ویزا لگ گیا موسیٰ کا، اب اس کے بعد چل پڑے، اب تو واپس جانا ہی پڑے گا. قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، انہوں نے کہا اپنی گھر والی کو کہ رہو ادھر، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ. یا پھر کوئی بات، لأهلي ہی، ہمارے ہاں جیسے گھر والی کہتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی سورت نمل میں، کہ بیوی کو ڈائریکٹ بیگم یا ڈارلنگ کہنے کی بجائے اہلیہ کہہ دیا، اچھا لفظ ہے. ان کسو جمع کا سیگا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عزت سے پکارتے تھے بیوی کو. پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ سے ڈرنے رہے، وہ بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں کہتے، وہ بیوی کی عزت کرتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں ان خصوص سے لگتا ہے کہ شاید بچے بھی ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ پریگننٹ تھی. بہرحال ایک اچھے شوہر، ایک ذمہ دار مرد کی طرح بیوی کے خیال رکھنے، اس کی سردی گرمی کا خیال رکھنے کا موسیٰ کو فکر تھا. آج کے دور کا کوئی شوہر ہوتا کہتا میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ ذرا تم لے آؤ آگ میرے لیے، ہاں راستے میں سے تم تھوڑے سے پکوڑے بھی لے آنا، جلیبیاں بھی لے آنا۔ جب عورت مرد بن جاتی ہے تو مردوں کو پھر بیچاروں کو عورت تو بننا ہی پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ اب مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ کی پوری زندگی کے واقعہ ترتیب سے ذہن میں آ رہے ہیں نا۔ ابھی تک موسیٰ کی زندگی میں کوئی فرعون نہیں ہے، کوئی تورات نہیں ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اب نبوت مل رہی ہے، اور 40 سال کی تقریباً ان کی عمر اس وقت جو تھی وہ ہو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ لعلی آتیکم منہ بخبر، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر، یعنی کوئی لوگ رہتے ہیں ادھر، کوئی آبادی کا نشان، کوئی بھی چیز ایسی مل جائے تو وہ میں لے آؤں۔ دوسری بات ہے وہ جسوت من النار، یا پھر آگ کی کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ تم لعلکم تصطلون، تم اسے تاپ سکو۔ جذبہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں چنگاریاں ہوتی ہیں، قطعتم من النار یعنی چنگاری، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں لے آؤں، اور تستلون تاکہ تم اس کو سیکو۔ اس کا روٹ کیا ہونا چاہیے تستلون کا؟ تو آج لام یا وہی روٹ ہے جو کہ سلاد کا ہے، تو اس میں ایکسٹرا ہو گئی پڑھنے کے لیے، تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ بہرحال فلم اتاہا، پس جب آئے وہاں سے، موسیٰ وہاں پہنچے، نو دیا پکارے گئے، من شاط الوادل ایمنی فل بقت المبارکتی، وادی کے دائیں کنارے سے اس بابرکت مقام میں، من الشجرتی ایک درخت سے۔ یہاں لفظ ہے شاطی، کنارے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بیچ کو کہتے ہیں۔ شین توئے حمزہ اس کا روٹ ہے۔ وادی کے کنارے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے، پکارا گیا کہ موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بلا شبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لیے جو جگہ استعمال ہوتی ہے وہ بھی ببرکت ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا جنت البقی، وہ بھی لفظ اسی سے ہے، بقی آئینہ اس کے اندر آتا۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کام کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ سے کلام ہو، وہ جگہیں ببرکت ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے کوئی مدرسہ ہو۔ اب آج ہم اس کی بات کو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سنا تو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَنَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا ڈال دو زمین پر اپنے عصا کو۔ فَلَمَّ رَآهَا تَهْتَزُّ، پھر جب دیکھا اس کو، ہا سے مراد کیا ہے؟ عصا۔ کون سی مونس ہے؟ مونس سمائی۔ عربی میں عصا جو ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا اپنے عصا کو ڈال دو، کیسا ہے وہ؟ تَهْتَزُّ، اس میں تا جو ہے یہ بھی مونس کی ہے۔ خُذِّ إِلَيْكَ، ہم پیچھے پڑ چکے سورت مریم میں، درخت کے تنے کو ہلاؤ، تو وہی لفظ ہے حازایا، تحتزو، ہلتا تھا وہ، کانہ جانن، گویا کہ وہ ایک پتلا سانپ ہے۔ جان جو ہے یہ تیزی سے چلنے والے سانپ کو کہتے ہیں، پیچھے اس پہ بات ہو گئی۔ موسیٰ نے جب عصا کو سانپ بنتا دیکھا، واللہ مدبرن، پیٹ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر پکار لگی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، ادھر دیکھو، ولا تخف، اور مت ڈرو، انک من الامنین، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو۔ یعنی یہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، ابھی تو ہم نے آپ کو بہت بڑے بڑے کام دینے ہیں۔ یہ تربیت تھی، یہ ٹریننگ تھی کہ اللہ کا حکم چاہے سانپ جیسا مشکل ہو اس کو پکڑنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی وہ اس لک یدک فی جیبک، اور ذرا ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یعنی تکلیف سے مراد جہاں کوڑ کا مرض نہیں ہے، یا پھل بہری جس طرح ہوتی ہے، وائٹ ہو جاتا ہے، البینوس جو ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں یہ بات معروف ہو گئی تھی بنی اسرائیل میں کہ ان کو مرض تھا، سکن ڈیزیز تھی، جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ فیت رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی بات کر دی کہ غیر سوئن، کوئی بیماری نہیں تھی، بالکل کرسٹل کلیئر تھے، یہ ید بیضا تھا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کا سا دکھا کر خوف والی چیز بتائی کہ جو شریعت آپ کو ملنے والی ہے اس کے اندر بہت سارے احکامات ایسے ہوں گے جن کو آپ کو سانپ کی طرح ڈرنا پڑے گا ان سے۔ اللہ کہتے ہیں اس عصا کو چھوڑو تو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں تو وہ بہت بڑا سہارا لگتا ہے، تمہارے تو وہ سسٹم کا حصہ ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اسی طرح ودمم علیک جناحک، اسلک یدک فی جیبک سے اشارہ ہے کہ شریعت میں آنے کے بعد بہت ساری ترغیبات بھی ملتی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ دین پہ عمل کرنے کے بعد نہ صرف ہمیشہ پریشانیاں ہی رہیں گی اور نہ صرف ہمیشہ خوشیاں آئیں گی۔ دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے زندگی، اسی طرح دین کے کچھ احکامات بندے کو بہت اچھے بھی لگیں گے اور کچھ برے بھی لگیں گے. کوئی چونچ رہا نہیں, بس مان لیا. لا تخف, ٹھیک ہے, نہیں ڈر رہے. انکا من الامنین, مان گئے. آج کے دور میں سوال بہت ہوتے ہیں, جب بھی ان کو دین کی کسی بات کا حکم دیا جائے ریسننگ نہیں کرتے اللہ کے حکموں میں, اور یہی اچھا ادب ہے. سمعنا و اطعنا, سنا تو مان لیا. پھر کہا کہ ذرا دیکھو, وضمم الیک جناحک من الرحب, رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے. اس کا کیا مفہوم ہے کہ اپنے ہاتھ کو سینے کے ساتھ ملا, جیسے یہ دیکھیے اس طرح سے ساتھ رکھتے نا. آج بھی کوئی بہت خوف کی بات ہو تو لوگ ہائے میں مر گئی, تو یہ مسنون ہے کہ سینے پہ اگر خوف میں بہت دل دھک دھک کر رہا ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھا جائے, تو اس سے اللہ تعالیٰ دل کو جما دیتا ہے, مضبوط کر دیتا ہے, اور یہ چیز ایک اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس صورت حال کی طرف اشارے ہمیں ملتے ہیں, اور ساتھ ہی فرما دیا فزانی کا برہانانی. تو یہ ہیں دو دلیلیں. یہ زانی کا کیا ہے؟ ذالکا کا تسمیہ ہے, اسم اشارہ قریب کا. یہاں اس کی مثال مل گئی آپ کو, اور قرآن پاک میں یہ بہت تھوڑی مثالیں ہیں. تو کہا کہ یہ ہیں دو برہانان, برہانان برہان کا تسمیہ ہے, اشارہ انہی دونوں معجزوں کی طرف ہے. اور کہاں سے آئی ہے؟ میر ربی کا, آپ کے رب کی طرف سے آئی. اس سے پتا چلا کہ کرامت یا معجزے کا تعلق اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے, نہ کہ کوئی خود اپنے بارے میں کچھ بھی کہہ دے کہ بھئی یہ مجھے معجزہ ملا اور اس طرح کی بات ہوئی. کہاں جانا ہے آپ کو؟ الا فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے یہ ملا. انہم کان قوما فاسقین, بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں. ان کا فیض کیا تھا؟ کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت غیر سنجیدہ ہو چکے تھے اور حدوں سے آگے بڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کرنے کو کہا وہ نہیں کی, اور جو نہیں کہا وہ کر رہے تھے. اور اس کے لیے اشارے پیچھے گزر چکے, سورۃ طہٰ اور سورۃ نازیات میں آتا ہے, اذھب الی فرعون انہ طغا, جائیے فرعون کی طرف, وہ بہت سرکش ہو چکا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے نکلے تو اس کا اشارہ بھی سورہ شورہ میں پڑھ چکے کہ اسناد ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون, کہ موسیٰ جائیے ظالم قوم کی طرف جو فرعون کی قوم ہے, اور ان کو جا کے دعوت دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈل رہی تھی, اس لیے بولے قال ربی انی قتلت منہم نفسا, آپ نے عرض کی میرے رب میں نے تو قتل کیا تھا ان میں سے ایک شخص کو. دیکھیے 10 سال گزر گئے, گناہ نہیں بھولا. ایمان والا گناہ کر کے بھولتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن گناہ کرتا ہے تو خود کو ایک پہاڑ کے کنارے کے پاس محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے سر پہ گرے گا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر, جبکہ منافق گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے. 10 سال گزر گئے تھے لیکن گناہ یاد تھا, اور پھر بات دیتی کہ اب میں اتنا بڑا ٹارگٹ لے کے جاؤں. آج کے مسلمانوں کے تناظر میں لے کے دیکھیے ذرا اس بات کو. آج جب مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ آپ دعوت دیجئے لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں تو کہیں گے نہیں جی ہم پہ تو ٹیررزم کا الزام ہے. آج کے مسلمان کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ ٹیررزم کا الزام کیوں لگا, اور یہ ٹیررزم کا الزام ان کو داعی بننے سے نہ روکے. کسی قیمت پہ دعوت دینی پڑے وہ دے انسان. موسیٰ کی جان کو خطرہ تھا, قید کیے جا سکتے تھے, قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے پھر بھی کہا یہ رسک لے لو, لیکن کسی انسان کو اس دین کے پیغام سے محروم نہ کرو. اس سے پتہ چلا کہ سچے مومنوں کو ہر قیمت پہ دین کا پیغام پہنچانا ہے, چاہے جیلوں میں ڈال دیے جائیں, چاہے قتل کروا دیے جائیں, یا کوئی اور مراد جو ہے وہ کم ہو جائیں. موسیٰ انسان تھے, کہنے لگے فاخاف ہوں یقتلون, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں, اور دوسری بات وہ اخی ہارون ہوں, اور یہ میرا بھائی ہارون ہے, خوب افصح منی لسانا, وہ مجھ سے گفتگو کرنے میں زیادہ فصیح ہے. افصح کا لفظ فاس وات خاص ہے, فصیحہ بھی لفظ اردو میں آتا ہے, بہت ایلوکینٹ, بہت خوبصورت بات کرنے والا, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں پوزز نہ ہو, اس طرح کی بات نہ ہو, بالکل جو بندہ اپنا مدعا کلیئرلی پیش کر دے, اس کو بیچ میں وقفے نہ لینے پڑے. کہنے لگے کہ ہارون جو ہے یہ زیادہ اچھی اسپیچ کرتے ہیں, وہ زیادہ اچھی بات کرتے ہیں, آپ ان کو لے لیں. فارسل ہمایا ردبئی, ان کو میرا مددگار بنا دیجئے. یہ ردا کا لفظ کیا ہے؟ مددگار. پیچھے ہم نے ردیف کا لفظ بھی پڑھا, پیچھے رہنا, معاون. چادر کو بھی ردا کہتے ہیں نا, تو یہ سارے وہی لفظ ہیں کہ ان کو میرا ہیلپر بنا کر بھیج دیجئے. چلیں ٹھیک ہے, ان کو فرسٹ ہینڈ اگر نبی نہ بھی بنائے تو ان کو میرے ساتھ میرا ساتھی بنا کر بھیج دیں, تاکہ یصدقنی, تاکہ وہ میری تصدیق کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دین کی طرف انسان جائے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جو پہلے سے مجھ سے فائدہ اٹھا چکا ہے وہ دوسروں کو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس بات سے ہمیں فائدہ ہوا تھا, آپ بھی فائدہ اٹھائیے. کیونکہ بعض دفعہ جو بات کہنے والا ہے نا, اگر وہ خود ہی ساری باتیں کرتا رہے نا, تو بعض لوگ اس کو سیلف پریزنگ سمجھتے ہیں, ایسی جیسے کوئی اپنے منہ خود ہی تعریفیں کرے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن جس بندے کو اس چیز کا تجربہ ہو چکا وہ کہتا ہے نہیں ہم نے یہ چیز خریدی تھی بہت اچھی تھی. آپ دیکھیں کہ آج کل ویب سائٹس پہ پورے کمنٹس ہوتے ہیں چیزوں کے, ہر پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رائے آئی ہوتی ہے, تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں پہلے کہ کسٹمرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو دین کے معاملے میں بھی دیندار کے دل میں یہ خوف اور خدشہ ہوتا ہے کہ میں بالکل نئے لوگوں میں جا رہا ہوں, ان کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, میں خود سے اٹھ کے سب باتیں کہوں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ سچ کے, یصدقنی, جھوٹ نہ بولے, ایگزیجریشن نہ کرے, لیکن سچ کہہ دے تو اس کا فائدہ ہوگا. انی اخاف ان یکذبونی, میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. یہاں بہت ہی پیارا نقطہ ہے, موسیٰ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے. اگر موسیٰ یہ فرماتے نا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے, تو مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سیلف کانشیس ہے, اپنی ذات کی فکر ہے. فکر کس کی بات ہے, یکذبونی, اس دین کی تکذیب کر کے میرے دین کو برا کہہ کر خود دین سے دور نہ ہو جائیں. یہ ہے ایک فرق ایک اچھے دائی دین کا, کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں اتنا کانشیس نہیں ہوتا کہ میں پتہ نہیں کیسا لگوں گا درس دیتے ہوئے, میں کیسی بات کروں گا, میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے, بلکہ اس کو فکر یہ کہ پیغام پہنچ جائے, ایسا نہ ہو کہ پیغام بیچ میں رہ جائے اور لوگ جو ہیں وہ میرے دشمن بن جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس فرمائش کو پورا کیا. قالا, فرمایا, سنشد عدودک بأخیک, ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے. بازو کو مضبوط کرنا ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں, جیسے کہتے ہیں کہ بھائی تو بازو ہوتے ہیں یا بیٹے انسان کی قوت ہوتے ہیں. تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ذریعے سے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور ہم تم دونوں کو بڑا غلبہ عطا کریں گے کہ فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا, کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے, وہ لوگ تم تک تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے, تمہارا کچھ بگاڑ نہیں. إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا, ہماری نشانیوں کے باعث. أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ, اور جنہوں نے تم دونوں کی پیروی کی وہی غالب رہیں گے, انہی کو غلبہ ملے گا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی کے حق میں جو بات تھی وہ پوری ہوئی. ہم تھوڑی سی بات اس میں مزید کریں گے, اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ سے زیادہ اچھی بات کرتے ہیں, سپیکنگ پاور اچھی ہے, سپیچ اچھی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبوت موسیٰ کو ہی دی. کیوں؟ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے, اور وہ کیا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا پڑھانے کے لیے یا اچھی دعوت دینے کے لیے اچھا سپیکر ہونا لازمی ہے, اور اگر آپ بہت خوبصورت لفاظی کرتے ہیں, آپ شعلہ بیان ہیں, آپ بہت کافی ردیف ملا کے شعروں کی صورت میں تقریر کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب مبلغ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یاد رکھیے کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک سیدھی سادھی بات کو دوسروں کے دل میں اتار دیتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات میں اثر پیدا کرنے والی تین چیزیں. نمبر ایک, خلوص. صرف اور صرف اس درد کے ساتھ انسان کام کرے کہ میں نے انسانیت کو فائدہ دینا ہے اور اس کا اجر اللہ سے لینا ہے. لوگوں تک بات پہنچ جائے, میری کوئی بات سنے نہ سنے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. خلوص ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اور لوگوں کی محبت اور لوگوں کے فائدے کے لیے. دوسری چیز ہے علم. جو بات کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اس پہ پورا عبور حاصل ہو, کانفیڈنس ہو, لفظ صحیح بولوں گا, تلفظ ٹھیک ہے, غلط تو نہیں بول رہا, لٹکے لٹکے جملے تو نہیں ہیں. آج کے دور میں اگر اپنی دین میں ہم اس کو لے تو مرادے کے آئے ٹھیک پڑھ لوں گا, حدیث بیان کر لوں گا. یعنی علمی پختگی ہو, جو بات دوسروں کو بتانے جا رہے ہیں پہلے آپ نے خود کو بھی بتائی ہو. اور تیسری چیز ہے حت الوسا, خود عمل کرنے کی کوشش. یہ ہیں وہ تین چیزیں کہ جو سیدھی سادی بات کے اندر اتنا اثر ڈال دیتی ہیں کہ وہ بات سیدھی لوگوں کے دلوں پہ اترتی ہیں. اس کے برعکس بعض لوگ ان تین چیزوں میں تو اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے, سارا زور دیتے ہیں شعلہ بیانی پہ. بعض اتنی لمبی راہ لگائیں گے تقریر کے دوران کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کافر حدیث میں کھو جائیں. بعض لوگ کسی بھی درس کی کامیابی کیا کہتے ہیں, وہ درس ختم ہوا تو بہت سارے لوگ آگے کہا کہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے, آپ نے بہت اچھا درس دیا. اگر کبھی آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ سمجھے کہ آج آپ فیل ہو گئے. جس بندے نے درس یا تقریر یا پیغام پہنچانے کے بعد لوگوں سے اپنی تعریف سن لی, آپ بہت اچھا بولتی ہیں, آپ بہت پیاری بات کرتی ہیں, آپ بڑی اچھی لگتی ہیں, سمجھیں کہ جو مقصد تھا نا آپ کا ابلاغ وہ تو ہوا ہی نہیں, بات نہیں پہنچی, آپ پہنچ گئی ان کے دل میں. ہاں کوئی آئے تو خاموش, آپ لوگوں کو درس دیں بات کر, آپ کو ایک سناٹا لگے, لوگ گم ہیں سم ہیں, آپ کہیں کچھ شیئر کریں وہ کریں کچھ ہے ہی نہیں, تو سمجھیں الحمدللہ. کیونکہ جب لوگوں کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں, ان کو ایک ایسی نئی بات پتا چلتی ہو کہتے ہیں اللہ یہ تو کل تک پتا نہیں. لوگ درس کے بعد خاموش ہوں, آپ سمجھیں کہ آپ کا پیغام پہنچا, اور لوگ آپ کی تعریفیں کریں, آپ کے کلابے جوڑیں, سمجھے وہ آپ ناکام ہو کے آئے. دیکھیے کہ دین کو وقتی جذبے اور جوش کا نام نہیں ہے کہ آپ خوب گئے, شعلہ بیان تقریر کی آپ نے, سارا مجمع گرم ہوا, واہ واہ سبحان اللہ کی باتیں کر دی اور آپ کی تعریفیں کی اور اٹھ کے آگے. ایسی محفلوں کے اینڈ پہ نتیجہ زیرو ہے. بعد میں آپ لوگوں سے پوچھے کہا تھا بہت اچھی وہ تقریر تھی, کہا کیا یہ نہیں یاد, باتیں نہیں ویسے یاد رہتی, کوئی ادھر کی ادھر کی بات کر کے دیں گے. اس کا انتہا کہ مقصد نہیں رہا. اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید دیا ان خطیبوں کے لیے جو فتنے کے باعث ہیں. عرب لوگ تو اتنے بڑے خطیب تھے کہ لڑائیاں کروا دیتے تھے, جنگیں لگوا دیتے تھے, رشتے کیے ہوئے توڑوا دیتے تھے اپنی تقریروں سے. تو شعلہ بیانی سے زیادہ دوسری چیزوں کی فکر کرنی ہے, لوگوں کی عقلوں کو متاثر کریں, دعا کریں کہ اللہ ہم ناکاروں کے ذریعے سے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. لوگ ہمیں اس بات کے جواب میں کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہیں, کوئی بات نہیں, یہ بڑے نرم ہیں, کوئی بات نہیں, یہ بڑی مشکل بات کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ بڑی گھریلو مثالیں دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, سب کچھ برابر ہے, ہم کیا اور ہماری مثال کیا. لہذا نبوت کے لیے موسیٰ چنے گئے, ہارون بڑے بھی تھے افصح بھی تھے, لیکن اللہ کو پتا تھا انہوں نے موسیٰ کو کیوں چنا. اللہ کا انتخاب جو ہے نا یہ بندوں کے دلوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے چنتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علم صاحب علم کی شان کو بلند کرتی ہے. علم حاصل کرنے کے دوران تو لگتا ہے مٹی میں مل گئے ہیں, نہ گھر کے رہے نہ باہر کے رہے, ہر وقت اپنے پر رحم آتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ علم بندے کے اندر آ جاتا ہے تو ہر دن وہ علم اپنی ساری چیزیں واپس کرتا ہے. جو طالب علمی کی زندگی کی قسم پرسیاں ہوتی ہیں وہ ساری واپس ملتی ہیں. جو وقت کی کمی کا احساس کرتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ اتنی وقتوں میں برکت دیتا ہے. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے کھلے دل کے تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ بس میرا ہی نام ہو, بس میں ہی یہ کروں جو کر رہے ہیں, اور بس اگر میرے پاس اتنی اچھی بات کرنے کی طاقت نہیں ہے, کسی کو آتی ہے میں اس کی بات کر دوں. یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اچھا چلے ایسا کریں کہ بات وہ کر دیں, میرے مددگار بن جائیں, پیغام میرا ہے, یہ اپنی زبان میں ہم ایسے کہہ سکتے کہ لکھ لکھ کے میں دے دوں, بس وہ جا کے آگے بول دیں. ہر بندے کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے. ہمارے ہاں بعض دفعہ دین کا کام کرنے والے اتنے زیادہ تنگ نظر اور متصب ہوتے ہیں, کچھ ان کو پتا ہے نہیں, آتا ہے نہیں, وہ کہتے کرنا ہم نہیں ہے, کیونکہ سب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے. آپ کو نہیں آتا نا, آپ کسی کی کہیں بھی بات میں مددگار بن جائیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ جو لوگ خود بولتے ہیں, مثال ہے کس وقت میں اگر یہ بات بول رہی ہوں, اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے, مدد کر رہا ہے, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, میرا ایمان ہے کہ مجھے بھی اجر مل رہا ہے, اور جو اس وقت اس سارے کام کو کروا رہے ہیں, کوئی کمپیوٹر سنبھال رہا ہے, کوئی بچوں کو سنبھال رہا ہے, سب کا اجر ہے. اب کیا خیال ہے آپ کا کہ کل اسی ریکارڈنگ کو لے کر کوئی آپ میں سے آگے جا کے کہیں کلاس شروع کرتا ہے تو کیا اس کا اجر نہیں ہوگا؟ آپ کسی کو یہاں بیٹھے یہاں بلاتے ہیں, باہر کہتے ہیں ادھر آیا کریں کلاس ہوتی ہے, آپ کے کہنے پہ یہاں کوئی آیا, آپ کو اجر ملا؟ ملا نا, بولی تو میں, آپ نے تو بلایا. تو کل اگر آپ بولی بھی کسی کی بات کو آپ سنواتے ہیں, خود نہیں بول سکتے, آپ کو لگتا ہے ابھی وہ ہمارے اندر نہیں پختگی آئی, آہستہ آہستہ آ جائے گی, تو کیا اس سے اجر کم ہو جائے گا؟ ہاں اچھا بول سکتے ہیں تو آپ ضرور بولیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ریکارڈنگ کے ساتھ لوگ نہیں سن سکتے, وہ فوکس نہیں کرتے, میں اس سے اچھا بولتی ہوں, بہت اچھی بات ہے, ہر بندہ اپنی سکلز کو اس مقصد کے استعمال کرے کہ میں نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی ذات کے سحر سے نکلتے ہیں. جوتیاں سیدھی کرنے والا بھی پڑھانے والے کے برابر ہی ہو جاتا ہے اگر وہ دونوں ایک اچھی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور پھر اگلی بات اس میں یہ دیکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تسلیاں دے دی. کیوں دی؟ کیونکہ کھلے دل والے تھے. پہلے سے بتا دیا کہ جا تو آپ اس شخص کے پاس رہیں کہ جس کی عدالت میں آپ پر قتل کا مقدمہ تک لگ سکتا ہے, لیکن فلا یسلون الیکما. موسیٰ نے یقین کر لیا کہ نہیں کر لیا نا؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے نہیں, اللہ آپ کو نہیں پتا, وہ بڑا ظالم ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا, وہ قاتل کو مار دیتے ہیں. مان لیجئے, جب کوئی کہنا آپ گو ہیڈ جائیے, ڈو اٹ, کر لیجئے, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کوئی مذاق اڑا لے گا, کوئی بے عزتی ہو جائے گی, کوئی کہے گا ان کو اچھی بات نہیں کرنی آئی, کل آ جائے گی. بات کو سن کر ماننے والے اور غلطیاں کرنے والے ان لوگوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو بات سن کے اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں. عقل نہیں استعمال کرنی اللہ کے حکم کو سننے کے بعد. کہا تم دونوں ہی غالب ہوگے بلکہ تم دونوں کے بعد والے بھی. منے تباخوما, یہ کون ہے؟ آج کے لوگ, قیامت تک کے لوگ, جنبیاء کرام کی ان قصوں اور کہانیوں کو سننے کے بعد ان پہ عمل کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ موسیٰ کی زندگی کا بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ سیرت موسیٰ میں سے ہم پہلی دفعہ موسیٰ کے ایک دائی کے کردار کو دیکھیں گے. ابھی تک ہم نے موسیٰ کی نجی زندگی پڑھی ہے, ذاتی حالات. آج بھی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے مشہور لوگوں کے یا علماء کرام کے حالات پوچھنے کے, کہاں تھے, کہاں پیدا ہوئے, کتنے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری ہمیں ترتیب سے سنا دی. پھر اللہ کہ اب یہاں پڑھنے کے بعد پیچھے جتنی دفعہ آپ نے پڑھا اس میں اب غلطی نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ آپ مصر آئے ہیں, بھائی کو ملے ہوں گے, ماں کو ملے ہوں گے, پھر چلے پڑے جہاں اللہ نے کہا, سیدھا دو ٹوک. آپ ذرا سوچیں کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں ہیں اور حالات کیا ہیں. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات, پھر جب آئے موسیٰ فرعونیوں کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر, وہی ہوا جس کا ڈر تھا. قالوا ما ھذا الا سحر مفترا, کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر ایک جادو گھڑا ہوا. وہی بات, دعوت کے نتیجے میں تکذیب, موچا دکھائے یا دے پیسہ دکھائے, آسا دکھائے, کہنے لگے تو جادو ہے اور خود ہی گھڑ کے لے آئے. اور دوسرا بڑا اعتراض جو ہر دور میں لوگوں کو رہا, وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین, ہم نے تو اپنے آبا اجداد میں ایسی کوئی باتیں سنی نہیں تھی, ہم نے کچھ نہیں سنا. آبائنا اور پھر الاولین, یہ چیز ہے جو لوگوں کو حق سے دور کرتی ہے کہ بھئی باپ دادا کدھر تھے, انہوں نے تو یہ نہیں سنی, اب آپ نے یہ باتیں ہمیں کہاں سے سنانی شروع کر دی. دیکھیے جو اس سوال میں الجھ جائے گا نا, وہ کبھی حق تک نہیں پہنچے گا, کیونکہ باپ دادا نے تو کبھی ٹیلی فون بھی نہیں سنے تھے, باپ دادا نے تو کبھی کمپیوٹر بھی نہیں دیکھے تھے, انہوں نے تو کبھی اتنا ترقی یافتہ ماحول بھی نہیں دیکھا تھا. تو دین کے معاملے میں لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ ریئر گیئر میں رکھتے ہیں, پیچھے چلو, انہوں نے نہیں سنا تھا تو ہم بھی نہیں سنتے. وہی بات کہ جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا, دلائل نہیں ماننے چاہے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے. وقال موسیٰ, اب دیکھیں موسیٰ الجھے تھوڑی ہیں, کام کی بات کی, ربی عالم بمن جاء بالہدا, میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون نور ہدایت لے کر آیا, میں نے اندھی ہی اس کے پاس سے. ومن تکون له عاقبۃ الدار, اور کس کا ہوگا انجام گھر کا اچھا, کون با مراد ہوگا, کس کا انجام اچھا ہوگا, اللہ کو پتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, اور نہیں فلاح پاتے اس کے پاس ظالم لوگ, جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں ڈرے, بالکل نہیں جھجکے, بات پہنچا دی, نہ فرعون کی دھمکیوں سے متاثر ہوئے اور نہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی وجہ سے تھوڑا سا کمزور ہوئے. یہی آج مسلمانوں کو کرنا چاہیے, کوئی ان کو ٹیررسٹ کہے, فنڈامنٹل کہے, یعنی کتنے الزام لگتے ہیں مسلمانوں پہ, آپ کیئر ہی نہ کریں. جیسے آپ دیکھیں نا, بچہ ادھر ہو نا تو خرابی کر رہے, کچھ جا رہے ادھر, آپ اس کو بلائیں, وہ شرارتی, وہ لگا وہ سیدھا جائے گا, جا کے جس سے آپ روکیں گے وہ کام کر کے آ جائے گا. دین کے معاملے میں اس طرح بچہ بن جانا چاہیے, کس کو کہا, مجھے تو نہیں کہا, میں تو سمجھی نہیں, میں تو سمجھ ہی نہیں رہی آپ کی بات, کر کے اپنا کام آ جائیں. ہم جب پہلے ہی دھمکیاں دے کے اور بہت زیادہ پریکاشنز لینے لگتے ہیں نا, اس کی وجہ سے پھر لوگ ہمیں دین کا کام کرنے بھی نہیں دیتے. اور یہاں دیکھیے کتنا پیارا موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ کہ ربی عالم بمن جا بالہدا. کیا موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہدایت لے کر آئے ہیں؟ یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں, یہ کہتے بھی اللہ کو پتا ہے ہم میں سے کون حق پہ. آج بھی دیکھیں دو گروہوں میں انتظار ہو سکتا ہے, وہ کہتا میں حق پہ ہوں, وہ کہتا میں حق پہ ہوں. آپ کے چھوڑو, آؤ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو پتا ہے کون حق پہ. ڈاؤٹ نہیں ہے, بلکہ اگلے کو لٹ ڈاؤن نہیں کیا انہوں نے, بلکہ چڑ نہیں چڑھائی, اپنا کام کروا دیا. اور یہ جو بات ہے نا لا یفلح الظالمون, کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے, تو یہاں فرعون کے ضمیر کو جھنجھوڑا. ظالم تو تھا ہی, مشرک بھی تھا, ان کو ساحر کہہ رہا ہے, کبھی جھوٹا کہہ رہا ہے, اور اس کے بعد بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا, کس طریقے سے ان سے بیگار لیتا تھا. تو کہا دیکھ لو پھر, اب تم اگر شرک کے مبتلا ہو یا حقوق العباد میں کمی کرتے ہو تو فلاح تم کو نہیں ملے گی. اب فرعون کہاں سن سکتا تھا بھائی, جو بندہ اپنے نام سے آگے نہ کہیں جائے وہ بڑے دربار میں بار بار اللہ کی باتیں سن رہا ہے. ایک دم سیخ پا ہو گیا, بڑا ناگوار گزرا, چیخ اٹھا وقال فرعون, اور پکارا چیخا فرعون, یا ایھا الملؤ, اے اہل دربار, ما علمت لکم من الہ غیری. حیرت دیکھیے ذرا بیچارے کی, میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے. یعنی کیا خیال ہے, میرے سوا کوئی اور خدا ہے تمہارے پاس؟ اب وہی بات ہے کہ جھوٹے سہارے لے رہا ہے کہ میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. مطلب کیا تھا کہ بیوقوفی میں اور گھبراہٹ میں اس کے منہ سے جملے بھی ٹھیک نہیں بولے جا رہے تھے, یہ جملہ ٹھیک نہیں وہ بول رہا, لیکن گھبراہٹ دکھائی جا رہی ہے. یہ نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میں زمین و آسمان کا خدا ہوں یا اس طرح کا, بلکہ مراد کیا تھا کہ مجھے پوجو, میں بڑا ہوں, میرے آگے سجدہ کرو. فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ, بس آگ جلاؤ میرے لیے اے حامان, عَلَى الطِّينِ, مٹی کی یعنی اینٹے. پھر فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا, پھر بناؤ میرے لیے اونچا محل, تاکہ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى, شاید کہ میں اس پر چڑھ کر سوراخ لگا لوں موسیٰ کے خدا کا, لیکن مجھے ابھی یقین ہے کیا, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, میں تو اس کے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے آپ کو فرعون کا تکبر دیکھے گا, حامان کو پکار رہا ہے کہ اے حامان ایک محل بناؤ. اب یہ حامان کون تھا, اس کا نام پیچھے ہم نے دیکھا, تذکرہ ہو چکا ہے اس پہ کہ حامان اس کے دربار میں رہتا تھا, بہت امیر تھا, آپ کہہ لیں کہ مالی طور پہ بہت مضبوط شخص تھا. فرعون نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور تم ایک محل بناؤ. اصل میں وہ مظاہرہ دکھانا چاہتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا کرنے کے لیے اس نے اپنے ملک کے جو پیسے والے لوگ تھے ان کو اپنے ارد گرد جمع کیا تھا. یہ بالکل وہی ذہنیت ہے جو آج کے دور میں کمیونزم کی ہے, کہ جو اس طرح سے اپنے سوا لوگوں کو دوسروں کی طرف جھکنے ہی نہیں دیتے. کس طریقے سے لوگ اللہ کی باتیں کرتے ہیں, ہم سب ہیں اس طرح کے ہیں ویسے ہیں, اور کہتے ہیں کہ واقعی اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا, اور کہا کہ ذرا میں چڑھ کے اس پر دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں. سننے میں بات کتنی معیوب لگ رہی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں تھوڑے سے لفظوں کے فرق سے یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. چند سال پہلے ایک اخبار میں خبر بھی چھپی تھی کہ کسی شخص کو بہت اوپر بادلوں میں دکھایا گیا, اور وہاں بادلوں میں دیکھے یوں جیسے اوپر ڈھونڈ رہے اور کہتے ویئر از گاڈ, خدا کی طرح. اسی طرح یہ جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز بنتے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ایسی باتیں مسلمانوں کی طرف آتی ہیں کہ ہم تو اتنے آسمانوں پہ جا کے دیکھے ہیں, ہمیں تو ابھی تک مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا. رشین پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر, اس کی بات بھی سنائی تھی پہلے غالباً, کہ کسی موقع پہ جہاز میں تھا تو وہاں ایک مسلمان جرنلسٹ بھی تھا, تو بادشاہ کو مذاق سوجا, اس نے کہا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ ہمارا خدا اوپر ہے, تو ہم تو اتنی بلندی پہ آئے ہیں, تو دکھا دو. اب وہ اگر ڈر جاتا, جھجکتا تھا, نہیں نہیں شرمندہ ہوں, کچھ نہ ہوتا, لیکن وہ بولتا, اور ایسا بولڈ ہونا بہت بابرکت ہوتا ہے. کہنے لگا کہ صدر صاحب آپ ذرا جہاز کا دروازہ کھولیں, آپ کو سامنے ہی دکھ جائے گا, سارے فرشتے بھی دکھ جائیں گے نا, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, صحیح سے بات کریں. قَتَلُوا إِلَٰهَ إِلَٰهِ مُوسَىٰ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کدھر ہے موسیٰ کا الہ. یہ مذاق اڑا رہا تھا, اور وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی جرأت کس کو ہوتی ہے، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان کو جو تکبر کرتے ہیں، تکبر کیا اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق، اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حامان نے اس محل کی تعمیر پر 50,000 ورکر لگائے، لکڑی لوہے کا کام کرتے تھے، اور اتنا اونچا بنایا کہ اس دور میں اس سے اونچی کوئی عمارت نہیں تھی۔ جب تیاری پوری ہو گئی، محل پورا سیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس محل کو گراؤ۔ انہوں نے آ کے صرف ایک ہلکی سی ضرب لگائی اور وہ پورا محل جو تھا 3 ٹکڑوں میں نیچے گرا، اور ہزاروں فرعونی فوجی جو تھے وہ اس کے اندر آ کے مر گئے۔ کیا مشکل ہے، بڑی عمارتیں بنا کر بندہ اللہ تک تو نہیں پہنچتا، چھوٹی جگہوں پہ رہ کے رب تک رسائی ہو وہ زیادہ بہتر ہے بڑی بڑی عمارتیں سجا کے سنوار کے ان میں جا کر خدا فراموشی کرنے پہ۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ ٹرینڈ دکھنے لگا، اونچی عمارتیں بڑی بلندیوں پہ، نیچے زمین خالی پڑی ہے لیکن آپ ٹاور اوپر بنا رہے ہیں، نیچے پھیلا لیں، زمین تو اتنی ہے لیکن پھر نام اونچا نہیں ہوگا نا۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لوگ ہمارے ملکوں میں آئیں اور دیکھیں، یہ ٹورسٹ کو بلانے کی باتیں نا، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک سے ایک دوسرا اونچا بڑھتا ہے۔ یہ ٹرینڈ مسلمانوں میں پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا کہ اب ہمیں دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنانی ہے، دنیا کی سب سے بڑی گھڑی بنانی ہے، تو یہ تو بڑے بندے ہیں نا۔ بے مقصد عمارتیں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہی، قوم عاد کا یہی گناہ تھا جس پہ ہم پیچھے بات کر چکے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نیست و نابود کر دیا۔ ادھر بھی یہی حال ہوا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، بس ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور پھینک دیا ان کو سمندر میں، دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لو، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بس دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کا، یعنی آج بڑا ہونے والا، بڑا بننے والا کتنا چھوٹا ہوا کہ سمندر کے پانی نے بھی اس کو پناہ نہ دی، اور اس طریقے سے اس کو اٹھا کر پٹخ دیا کہ آج تک نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ دنیا سے تو اس کا معاملہ ختم ہوا، لیکن آگے جا کے کیا ہوگا، بہت عبرت والی آیتیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، پس ہم نے ان کو بنا دیا ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے اپنی رعایا کو آگ کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور روز محشر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ایک تو اس کا معنی اس طرح سے بنتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بلا رہے تھے آگ کی طرف، دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ کل جہنم کی طرف پیش رو بنا کر پیش کیے جائیں گے، اور اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ہر ظالم جو ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، دنیا میں گناہوں کی جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور آخرت میں اصل جہنم کی طرف بلائیں گے۔ کیا ملا ایسے لیڈر کے پیچھے لگ کے، دیکھیے لوگ جب ٹیپ ٹاپ سے اور مروب ہو جاتے ہیں نا بڑی بڑی باتوں سے، تو آپ سوچئے کہ ان کو یہ نہیں یاد رہتا کہ یہ بلائیں گے کدھر اور جائیں گے کدھر، کس طریقے سے دنیا میں لوگ غلط لیڈروں کے پیچھے لگ کے، تو کیا کل قیامت کے دن ان کے کہنے پہ آگ کی طرف جانا چاہیں گے؟ یہ قسم کا استعارہ استعمال کیا گیا، مجازی وانی ہے، کیسے ہوگا عملی طور پہ اللہ کو پتا ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ لا ينصرون، مدد نہیں کی جائے گی۔ اتنے بڑے، خود دنیا میں اتنے بڑے نام رکھنے والے کل قیامت کے دن دوسروں کو تو آگ میں بلائیں گے ہی، خود بھی جائیں گے، اور جو سب سے بری بات ہے کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی۔ کوئی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھے گا، کبھی آپ نے آج تک بگڑے سے بگڑے انسان کو اپنے بچے کے نام ابلیس رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، الا یہ کہ انسانیت بالکل ہی مسخ ہو جائے۔ کیا ملا، ایک طرف حضرت ابراہیم ہے، وَجَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر رکھنا، اور ایک طرف فرعون ہے کہ اس کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن اس کا شمار بھی قباحت میں مبتلا لوگوں میں ہوگا۔ مقبوحین، یہ جو ہے نا مقبوح کی جمع ہے، کاف با ہا اس کا روٹ ہے، اس کے کئی مختلف معنی ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ملعونین، لعنت کیے ہوئے لوگ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے، رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، اور جس کو ہر بھلائی سے دور ہانک دیا گیا ہو اسے مقبوخ کہتے ہیں. اسی طرح مردودین مردود لوگوں میں سے ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے ہوں گے. اسی طرح مقبوحین کا ایک معنی بنتا ہے ڈکشنری میں مترددین، توئے سے تارادہ، یعنی جن کو بالکل ہانکا جائے گا، بڑے برے حال میں ہوں گے. استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم ان کو دیکھیں، لیکن یہاں سے دیکھتے ہی ایک بڑی ڈرانی شکل بنتی ہے. اور دنیا میں بھی اگر آپ فرعون کی ممی کو دیکھیں تو وہ دیکھ کے کوئی زیادہ اچھا تصور نہیں دیتا. ایک یہ کہ زندگی میں بڑے بنے بعد میں لعنت اور مقبوحین، ایک یہ کہ دنیا میں اللہ کے دین کے لیے ذرا سے نیچے ہوئے لوگوں نے باتیں کر لی لیکن اس کے بعد کی خیر مل گئی. کون سا مقام اچھا ہے؟ یقیناً بات والی بات اچھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے برے انجام کے بعد موسیٰ کی بات کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَخْلَقْنَا الْقُرُونَ، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا کن کو؟ کئی قوموں کو. القرون الاولى، پہلی نافرمان قوموں کو، اشارہ فرعون کی طرف ہے. یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس جملے کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں جو جملہ بہت دفعہ پیچھے بولا کہ تورات فرعون کے ڈوبنے کے بعد ملی تھی. بعض لوگ بڑی لے میں کہتے ہیں موسیٰ نے فرعون کو تورات کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی. کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی، بعد میں نازل ہوئی تھی. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں مِن بعد ما خلقنا القرون الاولى، پہلی بستیاں ختم، سب کچھ گیا، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. ایک مقصد پورا ہوا. یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ موسیٰ کی نبوت کے دو مقصد تھے، ایک تھا بنی اسرائیل کی آزادی، اب یہاں پورا ہوا، پہلا مرحلہ تمام ہوا. فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، وادی تی میں آ گئے. وہ ساری کہانیاں یاد کر لیں جو سورہ بقرہ میں سنی تھی، 40 سال وادی تی میں رہے، وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ قوم جو تھی بیت المقدس کی طرف گئی. تو اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور تربیت کے لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ بصائر للناس وخدم ورحمہ، لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور سراپا ہدایت و رحمت تھی وہ کتاب، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. یہاں کیا پتا چلا؟ کہ غلامی میں جب قوموں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو واقعی اچھے لیڈروں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو کتاب کی طرف لے کر آئیں. وہ کتاب ان کو صرف لوریاں دینے والی نہ ہو، تسلیاں دینے والی نہ ہو، بلکہ وہ کتاب ان کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت کا سبب ہو. اب اللہ کے نبی کو بیچ میں مخاطب کیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کہانی سنتے ہوئے بالکل مگن تھا، اور ایک دم اس کو پکارتے ہیں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں. اللہ اپنے نبی کو فرما رہے وما کنت بجانب الغربی جی، اور اے نبی نچلے کنتا کے نیچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ پھر سینس سمجھ ہی نہیں آتی جب تک زمائر ٹھیک نہ ہو. بات چونکہ پیچھے موسیٰ کی تھی تو لگ رہا ہے کہ شاید جہاں موسیٰ ہے، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے دوران اب اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں اے نبی آپ تو تور کی مغربی سمت میں نہیں تھے. اشارہ ہے اسی جگہ پہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور کتاب ملی. کہا کب؟ اذ قدینا الی موسی الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیج دیا. وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ اس وقت حاضر لوگوں میں سے تھے. بہت خوبصورت آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کے عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل رہی تھی، اور آگے پھر آئے 2-3 آیتوں میں اکٹھا ہی ہوگا، نبی اس وقت موجود نہیں تھے. اس اگلی آیتوں کو بھی ساتھ لیتے ہوئے سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ تھے، کشتی نو ڈوب رہی تھی اور آپ کھڑے مسکرا رہے تھے. یہ خود ایک نعت میں نے یہ بات سنی، کشتی نو ڈوب رہی تھی اور آپ مسکرا رہے تھے، آدم کو سجدہ کر رہے تھے فرشتے اور آپ کھڑے مسکرا رہے تھے. ذرا سوچئے کیسی باتیں بنتی ہیں. اللہ کہہ رہے وما کنتا، آپ دیکھیں سارا میں تک پڑھتی ہوں پھر اس پہ تھوڑی بات کریں گے. پہلا کہا کہ آپ مغربی سمت کی جانب نہیں تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا. مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے احکامات دیے گئے تھے. حجاز کے مغربی جانب تھا اس لیے آپ کو مغربی کہا گیا، مکہ میں تھے آپ اس وقت. اس قدین الا موسل امرا وما کنت من الشاہدین. دوسرا جملہ نوٹ کر لیں, دوسری دفعہ آپ کے لیے کنتا کا لفظ آیا, کہ آپ نہیں تھے گواہوں میں. کن شاہدین میں سے نہ تھے؟ جنہوں نے بنی اسرائیل کی طرف سے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا. پیچھے پڑھ چکے, 70 سرداروں کی طرف اشارہ ہے. سورت آراف آیت 155 میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے, اور آج بھی بائبل میں کتاب خروج کے باب نمبر 24 میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جا کے کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس وقت بھی نہ تھے. ولکن انشانا قرونا, لیکن ہم نے پیدا فرمائی کئی قومیں, یکے بعد دیگرے. پھر کیا ہوا؟ فتطاول علیہم العمر, اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا ان پر, یعنی اس کے بعد کئی نسلیں آئیں موسیٰ کے بعد جنہوں نے تورات کو بدل دیا, حضرت موسیٰ کے دین کو چینج کر دیا, تورات کے پیغام بدل گئے, آپ اس وقت بھی کچھ نہ کر سکے. تیسری دفعہ رہے وما کنتا, اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت بھی نہ تھے. ساوین فی اہلی مدین, مدین میں رہنے والوں میں. ساوین ساوی سے ہے کہ کسی جگہ رہنا, یعنی اللہ کے نبی آپ تو اس وقت بھی نہیں تھے جب مدین میں حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ معاملے ہوئے. کہ تتلو علیہم آیاتنا, کیا آپ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیتیں. ولکننا کننا مرسلین, لیکن ہم ہی تھے رسول بنا کر بھیجنے والے. ساوین کا لفظ جو ہے یہ سا واور یا سے ہے, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دفن کرنا, کسی جگہ ٹھہرنا, آباد کرنا. ہمارے ہاں انگلش میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ, ہمیشہ کہیں جگہ رہنا. قبر بھی چونکہ انسان کی اس دنیا کے بعد ایک پرماننٹ سی جگہ بن جاتی ہے قیامت سے پہلے, اسی طرح جنت کا یہ ٹکڑا ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اسی لفظ سے پھر مستوی بھی ہے, جہاں کسی کو ہمیشہ رہنا پڑے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ یوسف میں اکرمی مسواہو, عزیز مصر نے اپنی بیوی کو مشورہ دیا تھا کہ اس بچے کی اچھی عزت کرنا, تو وہ لفظ بھی اسی سے قیام پذیر ہونا, خاص طور پہ وہاں رہنا جہاں باپ دادا پوتے وغیرہ رہے, یعنی جدی پشتی کے معنوں میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ تو کوئی جدی پشتی طور پہ مدین کے رہنے والے نہیں تھے, پھر یہ ساری خبریں ان کو کیوں دی؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ سب کچھ بتا دیا. چوتھی بار آگے آ رہا ہے وما کنت بجانب طور اذ نادینا, اور آپ اس وقت بھی نہ تھے طور کے کنارے پر جبکہ ہم نے موسیٰ کو پکارا. اشارہ ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا جبکہ وہ مدین سے واپس آ رہے تھے. ولکن رحمت من ربک, لیکن یہ اپنے رب کی رحمت ہے. لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک, تاکہ آپ آگاہ کریں اس قوم کو جن کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون, شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں. بڑے خوبصورت طریقے سے چار دفعہ اللہ کے نبی کے اس وقت موجود نہ ہونے کا تذکرہ کر کے مکہ والوں پر ایک احسان, کیا اللہ نے اس قوم میں نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے جو پچھلی واقعات سنا کر آپ کی باتیں لوگوں کو بتا کر ان کی تربیت کر رہا ہے, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے, ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگتا. آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر کتنا زیادہ بگاڑ ہے نا عقیدہ کے نام پہ. پوری موسیٰ کی کہانیوں کے بعد اب بار بار یہ کہا جانا کہ آپ ادھر نہیں تھے, آپ ادھر نہیں تھے, آپ یہاں نہیں تھے, وہ نہیں تھے, کیا بتایا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کو آپ کی قدر کرنی چاہیے. ان کو گھر بیٹھے بٹھا اتنا علم مل رہا ہے, کون ان کو تور کی کہانیاں سناتا, کون ان کو مدین کی باتیں سناتا, کون فرعون کی کہانیاں سناتا. آپ دیکھیں کہ علم کا جو پانی ہوتا ہے نا, یہ کئی گھاٹوں سے پانی پینے کے بعد ملتا ہے. کسی بھی بستی میں اگر کوئی ایسا شخص علم دینے والا پہنچے یا ان کو پیغام دے دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے پاس پہنچے, تو یہ اس بستی پر اللہ کا احسان ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ بادل, کسی بستی پہ بارش ہوتی ہے تو اس سے سرسبزی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, لیکن بادل بنا سکتی ہے ہر بستی؟ کیا ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے بادلوں کے لیے؟ سمندروں کی, ہواؤں کی. کیا ہر ملک کے ہر شہر میں ایک سمندر ہے؟ ہر جگہ ہوائیں اسی رخ پہ چلتی ہیں جو بادلوں کو لے جائیں. تو بارش ہوتی ہے تو وہ بستی سرسبز ہوتی ہے نا, اسی طرح جب علم کی بارش کسی ایک شہر پہ برستی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہر جگہ ہر ایک نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے, اور یہ فطرت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ تو مکہ والو، تمہیں اللہ کے نبی کے اس پیغام کی قدر کرنی چاہیے۔ کیسے تمہیں حضرت شعیب کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور یہ شخص تمہاری ہدایت کی کوشش کر رہا ہے؟ تم یہ باتوں کو نہ جانتے تھے، نہ تمہارے بڑوں نے کبھی باتیں سنی تھی، اور اب تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ حضرت اسماعیل اور شعیب کے بعد تقریباً 2000 کی برس جو تھے، اس دوران عرب کی سرزمین میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ارد گرد تھے، موسیٰ تھے، سلیمان تھے، عیسیٰ تھے، لیکن مکہ میں کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو قدر کروا رہا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی تمہیں نعمت دی۔ کرتے تم کیا تھے جب کبھی کوئی موسیٰ سے پہلے نبی آتا تھا؟ ان مطالبوں کا تذکرہ آگے ہے۔ جس قوم کی طرف اللہ کے نبی کو بھیجا گیا تھا، ان کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا۔ اس ساری بات کا جواب ہمیں اگلے لیسن میں ملے گا کہ قوم کس طریقے سے یہ باتیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بنی اسرائیل والے رویوں سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی آئی اوپننگ آج کا لیسن تھا۔ انشاءاللہ کوئک سا انشاءاللہ اس کو ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے آپ الحمدللہ اپنی اپنی جسے کہا جو وہ بات جو آپ کو کلک کی پورے لیسن سے، جو آپ کے دل پر جس بات نے اسے ڈالا، اپنا لکھیے الحمدللہ اپنے تاثر آج کے لیسن سے۔ جب تک انشاءاللہ ہم کوئک سے دعا کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم آمین۔ جی، کیسا لگا آج کا لیسن؟ کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ کیا کچھ مورال آج کے لیسن میں تھے؟ حیا ہے تو حیا تھا بالکل سنسرین حیا۔ آج کا پورا اگر ٹاپک دیکھا جائے اور جو سنہرے میں استاد جی نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے، تو پورا جسے کاجر کی زندگی کا جو ایک لفظ میں دیکھا جائے نا، موڈیسٹی، حیا، یعنی آپ کی بات میں حیا، آپ کی جسے کاجر کہنے کا مقصد ہے، ہم حیا کو شاید لباس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں نا، آپ کی زبان میں حیا اور آپ کی رنگ و نسل میں حیا، کہنے کا مقصد ہے ہر چیز میں حیا اگر آپ دیکھا جائے انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے نا۔ حیا جسے کہا جائے ایمان کا حصہ ہے، اور حیا کے بغیر کیا ہے؟ آپ کو پتہ انسانوں کا حال جانوروں کی طرح نا۔ آپ دیکھیں انسان کو حیا آتی ہے تو انسان اپنے الفاظ کو صحیح چناؤ کر کے پھر دوسروں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے نا۔ معاملات میں حیا آئے گی تو انسان دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا، عبادت میں حیا آئے گی تو انسان صرف اللہ سے ڈر کر عبادت کرے گا، لوگوں کے سامنے اپنے تاثر کو نہیں چھوڑے گا۔ لباس میں حیا آئے گی تو وہ چیز آپ دیکھیے گا، آپ کا لباس درست ہو جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کو حیا کا جسے تازہ بنا دے، انصر نہ آمین۔ اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن میں جو کہ کانفیڈنس اور حیا کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے نا۔ کتنا اچھا سے استاذہ جی نے اس بات کو الیبوریٹ کیا کہ ویسے تو آف کورس عورت گھر سے نہیں نکلے گی، لیکن اگر آپ گھر سے نکل گئے، گھر سے کسی بھی مجبوری کے تحت جاب کے لیے نکلنا بھی پڑا، تو اس میں حیا کا دامن وہ نہیں ہے جو ہماری فلموں میں، جو ہمارے ڈراموں میں اور جو ہماری چیزوں میں دکھا دے، بلکہ حیا یہ ہے کہ اس تک انسان اس معاملے پر، اس چیز پر ڈسکس کرے جس کے حوالے سے جاب پر بات ہو رہی ہے، اپنی بات کی طرف توجہ مرکوز کرے نہ کہ اپنی ذات کی طرف۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو یہ حیا کا تاثر دیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ذات سے ہٹ کر کس کی طرف، جو کام ہے اس کی طرف انشاءاللہ انسان کی نظریں لگیں گی۔ جی، سیلف کنٹرول سیکھا، جی، جس میں حیا ہے وہ الحمدللہ، وہ کیا لکھا، جس میں حیا ہے جو چاہے، جی جی بالکل، جب حیا نہیں ہے تو پھر انسان جو چاہے کرے۔ دعا کیجیے آج ہمارے بچوں میں واقعی حیا آ جائے۔ اتنا خوبصورت جو انداز ہے نا، کیسے شرماتے ہوئے چلی آ رہی ہے نا، جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں استعمال کیا ہے، الستحیا، کتنا خوبصورت ہے کہ حیا کے ساتھ، یعنی کام سے نکلی بھی ہے تو کوئی جسے کہتا ہے مطلب کسی کو ٹیمپٹ نہیں کرنا، کسی کو لبھانا نہیں، بس اپنے کام سے کام، ویٹنگ، انتظار، اور جب ٹرن آئے گی تو پھر اندر چلے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ ہم سے غلطی سے، خطا سے قتل ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیے اس کے باوجود آپ دیکھیے آج سے ہی دیکھیے نا, کوئی جان کے نہیں مار رہا تھا, جسٹ سیلف ڈیفینس میں مار رہا تھا کسی کو بچانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیے اللہ نے کیسے ان کو کام کے لیے چن لیا نا. آج اگر میں اور آپ اپنے بچوں کے کسی بھی خطا کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تھا, آج میرے بچوں کو بھی اس کلام کے لیے چن لے, اس ہدایت, لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے چن لے, ہے نا. تو اللہ تو قادر ہے اور اللہ سمیع ہے. اس یقین کے ساتھ میں اور آپ مانگیں کہ اگر ہم سے ہمارے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی بڑا غلط کام ہو گیا, کوئی بات نہیں, ابھی زندگی ہے, اللہ ان کو رجوع کی توفیق دے دے اور اللہ ان کو اپنے کام کا بنا لے نا. الحمدللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا, وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِكَ, میں نے تجھے اپنی کام کے لیے چن لیا. اس پر بھی ہم نے یہ دعا کی تھی, مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے کام کے لیے چن لے. آمین. ٹھیک ہے, کیا یہ جو دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کو ریگولر بیسس پہ پڑھتے؟ آپ اپنے کمنٹس کو نہیں شیئر کر رہے, میں یہ آپ کو زیادہ تر بتا رہی ہوں اور آپ الحمدللہ جی. تو اس کو نا آپ اپنی دعاؤں میں لازم پکڑ لیجیے. آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا, کیونکہ آگے کچھ پتا ہی نہیں ہے مدین میں کیا ہوگا, پیچھے جو ایک غلطی سے خطا کا جرم ہے تو اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا, بس اللہ کے آگے آگے بچ گئے اور بس اللہ سے کہہ لیں. تو جب کبھی آپ کو لگے نا کہ آپ ہر طرف سے پریشان ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے, کبھی بچوں کی پریشانی, کبھی شوہر کی, کبھی وس کی, کبھی ویسے ہی ذہنی پریشانی ہوتی ہے, دس طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں, بس آپ اس کو کنٹینیو کرنا شروع کیجئے. اچھا ایک دفعہ نہیں, کم سے کم آپ دیکھیے دعا کا اصول کیا, تین دفعہ, ٹھیک ہے, تین دفعہ ضرور پڑھ لیجئے اور اللہ کے آگے مانگیں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی ذہن رہنمائی دے گا. ویسے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں اسے کہا جب بات ڈالی کہ اس نے اس بات کو اپنی بات سے کہی. اور آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ایک بات جو مجھے اچھی لگی, عموماً ہمیں کچھ بچے اچھے لگتے ہیں, ہوتا ہے نا کوئی لڑکے بہت, جیسے ہمارے فرینڈ سرکل میں اور ہمارے جیسے اگر آپ دیکھیں خاندانوں میں کچھ بچے بڑے تمیزدار ہوتے ہیں, ہوتے کہ نہیں ہوتے, تو نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں, اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ہماری بچی کے لیے اچھا رہے گا. ایسے موقع پر ہم ہمت نہیں کرتے, ہے نا, ہم ہمت نہیں کرتے اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ہمیں اچھا نہیں لگے گا. آپ دیکھیے کہ کتنا ہمیں جو ہم اس کے کتنا برعکس چل رہے ہیں اپنی زندگی میں. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام کس کو بھیجا؟ اللہ کے نبی کو. سیم اسی طرح عمر فاروق نکاح کا پیغام کس کے لیے لا رہے؟ اپنی بیٹی کے لیے لے کر آ رہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے انہوں نے ابو بکر سے کہا, یہ کہا, تو ہم کیوں نہ اس چیز کو چینج کریں؟ اگر مجھے اور آپ کو کوئی بچہ اپنی بیٹی کے لیے پسند آتا ہے تو وائی ناٹ ہم انیشیٹو لیں, پہلے استخارا کر لیں, اللہ سے انیشیٹو لے لیں, ہوگا ہوگا, نہیں ہوگا نہیں, ہم نے اس پہ عمل کر لیا. اور ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ کس کے ساتھ کیا تھا؟ علی سے. ان سے بات کی تھی نا جی. الحمدللہ جو بھی خیر ہو میرے لیے وہ اللہ بالکل زیادہ جانتا ہے. اگزیکٹلی الحمدللہ. تو چل ہم لے کے دیکھتے. اتنا سادہ جی نے الحمدللہ ہمیں بتایا اور ہمیں اچھا بھی لگا کہ ایک ریلیشن شپ کے درمیان اور جسے اتنا بیلنس ہونا کہ جیسے داماد ہے تو ہمارے یہاں تو گھر داماد ہی بنا لیتے ہیں, پھر کوئی عزت ہی نہیں رہتی. اب بعض اوقات لوگ اتنا جسے کہ داماد کو اتنا ہوا بنا دیتے ہیں کہ داماد آ رہے ہیں, داماد نہیں آئے, پتہ نہیں کون آ رہا ہے, اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو ایک بیلنس رویہ بہت اچھا رویہ نا. سیم اسی طرح بہو اور بیٹی کے معاملے میں بھی نا الحمدللہ. جیسے کہا پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایسا بیوی کے حیثیت سے جیسے کہا جائے موسیٰ علیہ السلام کیسے آگ کے پاس جانے کے لیے اپنی بیوی کو بتاتے, کیا سیکھا جی؟ I just realized that the wedding was planned by daughter and father and they were not, they hesitated to send proposal in the beginning of Islam. الحمدللہ. اب دیکھیں نا کہ جیسے استاذہ جی نے بھی بتایا نا کہ اگر آپ کا بچہ یا بچی کسی بھی وجہ سے کسی کے ساتھ اس کا انگیج ہونا چاہتا ہے, یعنی اس کے ساتھ ایک میرٹل لائف گزارنا چاہتا ہے, تو آپ اگر لڑکا اچھا تو دیر نہ کیجیے, کر دیجیے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر جسے کہا جائے کنورٹ ہو جائے. جی مرد کو اللہ نے قوام بنائے. اللہ. آج آپ نے گرامر بھی کافی دیکھے ہے نا, زانیکا کا ورڈ جو آپ سیکھتے آئے تھے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا تھا, کتنا تسمیہ آ گیا تھا. میں یہ سوچ رہی تھی بار بار اتنی مرکب کافی ہے, اتنے جیسے زیادہ مرکب توسیق بھی آ رہے تھے, میں نے سوچا کہ ابھی آپ کو ساتھ ہی گرامر کا ہوم ورک بھی دے دوں گی, کہ آج کے لیسن سے آپ گرامر کا ہوم ورک بھی مرکب توسیقی اور مرکب جیسے کہا جتنے مرکب مرکب اضافی مرکب توسیقی اور مرکب جیسے اب کیا کہتے ہیں اطوفی اطوفی پہنچ چکے نا, ان کو بھی آپ نے اپنے ان شاء اللہ نوٹس میں آپ نے نا بس بک سے ان شاء اللہ اپنے آیات کو دیکھنا اور ان آیات کے یا تو نمبر نوٹ کر لیں یا اس کو اٹھا کے اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں, کر لیں گے تو مشکل تو نہیں ہے. دیکھیں جیسے ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا لیسن تو اتنا کچھ ہے کہ دل سے آ رہا ہے کہ لمبا ڈسکس کریں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کی ہماری شارٹیج ہوتی ہے, تو لہٰذا اگر آپ ایک کو دیکھیں تو اسٹارٹ سے ہی آنا شروع ہو گیا نا. جیسے کہ آج یہاں پہ دیکھیں شیخ کبیر کیا ہے, مرکب توصیفی ہے نا. سیم اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو کافی سارا آ رہا ہے, اگر میں آپ کو بتا دوں ادا ہما کیا ہے, ان دونوں میں سے ایک یہ کہ مرکب اضافی ہے ٹھیک ہے نا, خط بکما یہ بھی مرکب اضافی ہے ٹھیک ہے. تو اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھے گا الحمدللہ. تو اوور آل بارک اللہ آج کے لیسن میں جو آپ نے سیکھا بس ایک لفظ میں بتا دیں, فضانی کا برہانانی تسمیہ کتنی آ رہے ہیں, فل بقعت المبارکت مرکب توصیفی ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ساری وہ کنڈیشن میک کرتی ہوئی, اور اس کا جو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے کیوں چوز کرتے ہیں, حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو جسے کہا جائے تھوڑا سا افسہ نہیں تھے زبان میں, ان کی زبان میں لکھنے تھی, لیکن اس کے باوجود خطا بھی ہو گئی تھی, لیکن ہارون علیہ السلام زیادہ جسے کہا جائے علم زبان کے فصیح تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چلا جی ان کے کھلے دل کی وجہ سے. شابش, تین پوائنٹ تھے نا, ایک تو خلوص, دوسرا کیا تھا علم, یعنی علم بھی بہت ایسا علم جس پر عبور ہو یعنی ماہر کہتے نا, جسے کہا جائے ایک ہوتا نا وڈ یاد نہیں آ رہا راسخون علم, علم میں رسوخ پیدا کرنا پختگی وہ والا علم نا, یہ کتنا علم آپ بس چلتے پھرتے آپ خود ہی اتنا شیکی ہیں کہ آپ آگے سے کانفیڈنٹ کے ساتھ وہ علم نہیں دے پا رہے ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز عمل, یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر پیدا کر دے گا, تو انشاءاللہ ہماری بات چاہے بہت کانفیڈنٹ والی نہ بھی ہو لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑ دیں گے, مرادے کی ہدایت دے دیں گے, نہ کہ ہماری لوگ تعریف کرتے پھر اصل ذات تو اللہ کی ہے نا, انسان کو ہدایت پہ رکھتی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پہ رکھے, ٹائم ہمارے پاس آج تھوڑا کم تھا, آپ تھوڑا سا کون کون سی آیت پہ پونڈر کریں گے اس کو لکھ لیجیے, آیت نمبر وہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تھوڑا سا اس کو دیکھے گا انشاءاللہ, اور الاستحیاء والی آیت کو بھی تھوڑا سا دیکھے گا, اس کو آج کے دور میں ریلیٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ جو لاسٹ کی آیت ہے نا, قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ والی بھی نا, انسان جرم کرے لیکن کتنا اللہ سے ڈرتا ہے نا, وہ تھوڑا سا اپنے گناہوں کو یاد کر کے انشاءاللہ اس چیز کی طرف اللہ کی طرف ریپینٹ کیجیے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم کتاب الجنائز کی طرف موو آن ہو جائیں گے, اس کا چیپٹر نمبر 2 کریں گے جس کا سی پارٹ. جزاک اللہ خیر, میری آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں ملنے کا بیٹھنے کا موقع دیا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت اور میت کے مسائل, اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس موضوع کو سننے کا موقع دیا. ہم آج اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے پیاروں کے لیے اس بات کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا کوئی غم نہ دکھائے, لیکن حقیقت ہے کہ جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے اس طرح موت بھی ایک حقیقت ہے. تو آج ہم اس ٹاپک کو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کریں گے. کتاب الجنائز کا مطلب کیا ہے, کہ جنازے کے وہ مسائل جو حدیث کی مختلف کتابوں سے ملتے ہیں، اور الحمدللہ تفہیم السنہ سیریز میں اس کو پائل اپ کیا گیا. اس وقت بس ہم سب نے اس بات کو سنتے وقت یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی موت کے لیے کتنی تیار ہوں. حقیقت یہ کہ موت بہت بڑی حقیقت ہے. جس طرح زندگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس طرح موت کا انکار نہیں کرتا. اگر آپ غور سے سوچیں، دنیا میں ہر موضوع پہ اختلاف موجود ہے. نماز پہ اختلاف، ہاتھ باندھنے پہ اختلاف، سجدہ رکوع قیام پہ اختلاف، عید کا، موسٹ ایوری تھنگ پہ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ کچھ کہتے ہیں. مسلم نان مسلم میں عقیدے کا اختلاف ہے، کوئی اللہ کہتا ہے کوئی بھگوان، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں، سب اس کو مانتے ہیں، اور دیٹ از موت. کافر، مومن، فاجر، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، دہریا، ہندو، یہودی، مسلم، سب موت کو مانتے ہیں. لیکن موت ہے کیا؟ اس دنیا سے ایک دوسری دنیا جانے کا نام ہے. یاد رکھیے کہ موت فنا نہیں ہے، یعنی موت کسی چیز کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک اے ٹرانسفر. جیسے آپ اس گھر سے اٹھ کے اس ایک بہت بڑے گھر میں چلی جاتی ہیں. آپ اس کو بس ایک سمپل سی مثال سے لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ محادیث کو فالو کریں گے. آپ دیکھیے کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا، اس دور میں بچے کو شعور ہو، اور اس وقت کے حساب سے تو ہوتا ہی تھا، آپ نہیں یاد ہمیں، یہ اور بات ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کو کوئی پوچھے بتاؤ کہ دنیا کیا ہے، تو وہ کہے گا ایک یا دو فٹ جگہ، چکور، وہاں کیا ہے، بلڈ ہے، پانی ہے، سافٹ ٹیشوز ہیں. امیجینیشن میں لائیے کہ اس پیٹ میں دو بچے ہوں، لیٹ سی جیسے ٹوئنس میں ہوتا ہے، تو اس کو اپنا وہ ٹوئن بردر یا سسٹر جب وہ اپنے رشتے دار لگیں گے. اب 9 مہینے ساتھ رہنے کے بعد ان میں سے ایک بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے اور دوسرا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے. اگر اس وقت کوئی اس دوسرے بچے سے پوچھے سناؤ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کہے گا افسوس میرا بھائی آج فوت ہو گیا. وائے؟ کہ پچھلے 9 مہینے سے میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ میرے ساتھ تھا، لیکن آج وہ یہاں سے پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ فوت نہیں ہو رہا، وہ بس اس چھوٹی سی پیٹ کی دنیا سے نکل کر ایک اس بڑی دنیا میں آ رہا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے وہاں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، نیاگرا فال ہے، تو نہیں مانے گا نا، ایسی ہے نا. بس دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. جب ماں کے پیٹ سے ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں اس دنیا کی چیزیں نہیں پتا تھی نا. کوئی پوچھے کہ یا یہ ہوگا وہ ہوگا، سورج نکلے گا، چاند نکلے گا، اپنے وقت پہ رات ہو جائے گی، صبح ہوگی، تو ان بلیویبل لگتا ہے نا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں تو اس کو رات دن کا کوئی فرق نہیں لگتا. بس جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا، اب آپ اس دنیا کو سمجھیے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑی قبر ہے. ہم سب اس دنیا میں آئے اور ہمارا یہاں دل لگ گیا، یہاں کے رشتے، یہاں کی چیزیں ہمارے سامنے تھیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں کچھ سال گزار کر اس دنیا سے اگلی دنیا میں جاتے ہیں، تو دس از ریپیٹیشن آف دا سیم ڈیلیوری. اس دنیا سے ہم موو ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں کی چیزوں سے ہمارا تعلق ٹوٹ رہا ہوتا ہے، یہاں کے رشتے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. یہاں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا باپ فوت ہو گیا، بیوی کا شوہر چلا گیا، بہن کی بہن چلی گئی، لیکن ایک دوسری دنیا جو اس دنیا سے بہت بڑی اس آنے والے انسان کا انتظار کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ایگزامپل کے بعد تھوڑا سا موت کا خوف کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو کفن میں لپٹے ہوئے اور زمین کے گھڑے میں بند کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے. کسی نان مسلم کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا کہ اسلام نے تو موت کو بھی خوبصورت کر دیا. آپ کو پتا کہ نان مسلم آخری عمر میں ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ خاص طور پہ ناروے میں تو یہ بڑا معروف ہے، اس لیے کہ ان کے آگے کچھ نہیں ہے، اٹس جسٹ لائک اے ڈیڈ اینڈ. لہٰذا ایسے لوگ جو ڈیڈ اینڈ پہ ہیں ان کو تو واقعی خالی اٹھیں گے نا کہ اب کیا تو کیا کیا، لیکن مسلمان کہتے نو پرابلم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے اور اسی کی طرف پلٹ رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ اطمینان والی روح چل اس جسم سے نکل اور اپنے رب کی طرف چل. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ احادیث میں موت اور اس سے متعلق چیزوں کو کیا کہا گیا. ہر چیز کو میں ایک مسئلہ یا ایک ہیڈنگ کی صورت میں آپ کے سامنے بول کر پھر اس کی انشاءاللہ دلیل یا اس کا ریفرنس، اس کی حدیث دوں گی. آپ جو نوٹ کر سکے کریں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت واقعی ہم سب ڈوب کے سنیں. ہر دوسری چیز جو اس بات کو سننے سے ہمیں روک رہی ہے، اس وقت ہم اس کو ہٹا دیں. یہ ہمارا امتحان ہے، یہ عبادت ہے. علم کی محفل اتنی سائلنٹ اور اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ فرشتے وہاں اترتے ہوئے محسوس ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کریں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں موت اور میت کے مسائل میں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے. بعض دفعہ ایک کوشچن ہوتا ہے کہ کیا موت آنی چاہیے یا موت سے محبت کریں کیا. تو حدیث کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ سے ملنے کی خواہش ہو. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ loves to meet him. ذرا سوچئے اس جملے کو بولتے ہوئے بھی کیسا لگ رہا ہے. ہم لندن میں، مینچسٹر میں، ناروے میں، امریکہ میں، چائنا میں، دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، ہمیں کون یاد آتے ہیں؟ ہمیں اپنے ملک والے یاد آتے ہیں، ماں باپ یاد آتے ہیں، بھائی بہن یاد آتے ہیں. پھر جب ایک سال کچھ وقت گزر جاتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب ہم ملیں. کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہو پیچھے گھروں میں تو کہتے ہیں اس کو دیکھیں. ہاں، تو یہ جو محبت، جو کھچ ہوتی ہے، جو ہمیں پھر اتنے ہزاروں ڈالر لگوا کر ان ملکوں میں لے جاتی ہے، پھر ہم وہاں جا کے خوش ہوتے ہیں. تو آپ اس کو امیجن کیجئے بالکل ایک زندہ ہستی الحی القیوم کے ساتھ. کیا حقیقت میں میں جس طرح اپنے ماں باپ کو ملنا چاہتی ہوں، میرے دل میں اللہ سے ملنے کی خواہش ہے؟ دیکھیے، جس سے اچھا تعلق ہوتا ہے نا، اس سے ملنے دل جاتا ہے. جس کے کہنے پہ عمل کیا ہو نا، اس کو ملنے کو دل جاتا ہے. اگر رضوانہ نے نسرین کو کوئی کام کہا ہوتا اور نسرین وہ کام کر چکی ہیں، تو آج یہ ملنے کو بے چین ہوں گی کہ میں رضوانہ جی کو کہہ دوں کہ ہاں جی، میں نے آپ کا کام کر دیا. بالفرض اس کی بات کو اپوزٹ کر لیجئے کہ انہوں نے کوئی کام کہا، یہ کر نہ سکی، بھول گئی، سستی کی، کیئر نہ کی، اور آج ان کو پتا ہوتا کہ یہاں رضوانہ آ رہی ہیں، تو ان کے دل کا کیا حال ہونا تھا. تو اس میں ہوتا کیا کہ پھر یہ اوائڈ کرتی. اور بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ ایسی جگہوں پہ پھر لوگ صرف اس وجہ سے نہیں جاتے، فلان سے سامنا نہیں ہوگا، سامنا کرنا پڑے گا. کوئی کلاسز میں لوگ آتے ہیں، آتے آتے چھوڑ دیتے ہیں. پھر کسی عام پارٹی دعوت میں بھی جب بلائے جاتے ہیں تو نہیں آتے موسٹلی، جو میں نے دیکھا ہے، اللہ ماشاءاللہ. اور اس میں دل میں خوف کیا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں مجبور کریں گے یا میرے ریگریٹ فیل ہوگا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، جس کو روز دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اس کو کبھی کبھی دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن حقیقت ہے کہ ہم ان لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے جن کو ہم نے خوش نہیں کیا ہوتا، یا کم از کم وہ گلڈ ہے. سیم یہی چیز ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس بندے کو محبوب ہوگی جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کیا ہوگا، جس کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق چلی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی دا اسٹرانگیسٹ نریشن ان دی حدیث چین کون سی ہوتی ہے؟ جس کو متفق علیہ کہتے ہیں، کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو اپنی کتاب میں رکھا. تو ہم اس بات کو سن کر اپنے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس زندگی میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے کہ جو مجھے تیری ملاقات کے قریب کر دے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ایک جو دعا سکھائی تھی نا، اللہ کی محبت مانگنے کی، کہ اللہم انی اسلک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک و حب احب الی من نفسی واخلی و من مائل وارد. کہ اللہ، میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس شخص کی محبت جو مجھے تیری محبت دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے ملیں تو اللہ سے پیار ہونے لگتا ہے. اور مجھے ان کاموں کی محبت دے جو تیری محبت کو قریب کرے. اب آپ بتائیے کہ اللہ غلط کاموں سے تو نہیں خوش ہوگا. تو گویا کہ اس دعا میں ہم ان تمام چیزوں کو مانگ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو ملتی ہے. اور پھر اس طرح اپنے نفس سے، اپنی جان، ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہم اللہ کی محبت مانگتے ہیں. تو ہم سب اس وقت دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، تو ہمیں اچھی اچھی زندگی بسر کرنے والا بنا، تاکہ کل تیرے پاس آئیں تو خوش ہو جائیں. اے اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ کل جب میں تیرے سامنے آؤں تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعائیں اس موضوع پہ، کہ اللہم انی اسلک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک. اے اللہ، میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں. امیجن کیجئے، 10 سال بعد بیٹی ماں کو ملتی ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پردیش میں بچہ گیا اور 10 سال بعد آیا تو ماں اس کو سینے سے لگاتے ہوئے کیا محسوس کرتی ہے؟ یہ ہے لذت. مومن کی روح دنیا میں بے چین رہتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے رب سے ملنا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ بہت بات کی ہوئی ہم نے, لیکن یاد رکھیے کہ ہماری روحیں بے چین اللہ کو ملنے کے لیے. یہ جسموں کے پنجروں میں اگر نہ باندھی ہوتی نا, آپ کو تھا کہ 360 جوڑ ہیں جسم کے, اور ہر جوڑ میں روح کیسے ہے, میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوتی ہوں کہ چٹیا, آپ چٹیا کو جو بنتے ہیں, اگر کبھی چٹیا میں تھوڑا سا آٹا لگ جائے, گم لگ جائے, تو آپ اس جگہ کو کھینچتے نا, پوری چٹیا کھنچ جاتی ہے. ہماری روح گندی ہوئی ہے, کھلی ہوتی تو پتہ نہیں کب کی بھاگ گئی ہوتی مومن کی روح. یہ کیوں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب اور مقصود ہے مومن, ان کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. اور کافر کی روح جسم میں چھپتی ہے موت کے وقت بھی, بڑے بڑے گرز اور ہتھوڑے مار مار کے اس کو نکالا جاتا ہے. آگے ہم سنیں گے حدیث. تو کیا پتا چلا, اچھے کام کیجئے, دین لیٹ اٹ گو, ڈونٹ وری, بالکل فکر نہیں ہوگا. حدیث میں تو دنیا میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے نا, وہ مومن کی موت ہے. دا موسٹ ڈیلیشیس اینڈ انجوائبل اینڈ جوائس تھنگ ان دا ورلڈ از مومن کی موت. اچھلتی ہوئی روح نکلتی ہے اس کی روح جسم سے, اس طرح اچھلتی ہے کہ جیسے چل رہی ہوں میں اپنے رب کی طرف. کبھی خوشبو کی شیشی آپ کھلی چھوڑ دیں تو تھوڑے دنوں بعد دیکھیں گے تو باٹل خالی ہوگی. اس طرح مومن کا بت جسم کا نیچے رہ جاتا ہے اور اس کی روح مستیاں کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے. تو اللہ ہمیں یہ ملاقات عطا فرمائے. پھر اگلی چیز یاد رکھیے کہ موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اب ہم سارے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر رہے ہیں نا, کیونکہ بہت سارے مس کنسیپشنز ہیں موت کی صورت میں, خودکشی کی بھی بات ہم پڑھیں گے. تو موت سے بذات خود نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی دلیل نوٹ کیجئے گا. مسند احمد کی روایت ہے حضرت محمود بن لبید سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, دو چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے, کون سی؟ پہلی چیز ہے موت, حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے. سوچیے ذرا, یعنی دنیا میں بعض دفعہ ایسے فتنے آ جاتے ہیں کہ ایمان نہیں بچتا, تو مومن کیا چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یعنی بعض دفعہ دنیا میں رہنے سے دنیا سے جانا بہتر ہوتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں اتنے فتنے ہوں گے کہ جب انسان قبرستان سے گزرے گا, اس کے پاس سے یعنی گزرے گا, تو کہے گا کہ کاش میں زمین کی چھاتی کی بجائے زمین کے پیٹ میں ہوتا, یعنی آئی ول بی بینیتھ دی ارتھ, میں اندر چلا جاتا. اور آج آپ کو وہ اثرات نہیں دکھ رہے. آج جب آپ سچا ایمان بچاتے ہوئے دنیا میں جینا چاہتے ہیں تو آپ کو سم ٹائم امپاسبل لگتا ہے. سود سے آپ نہیں بچ سکتے, غلط چیزوں سے آپ نہیں بچ سکتے, زنا بدکاریوں سے بچانا اپنے آپ کو محال ہے. تو بعض دفعہ دنیا کے فتنوں سے موت اچھی ہوتی ہے. اور دوسری چیز جس کو انسان ڈس لائک کرتا ہے وہ مال کی کمی ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا مال کم ہو یا جو ہے وہ کم ہو جائے. فرمایا حالانکہ مال کی کمی قیامت کے روز آسان حساب کا ذریعہ بنے گی. سوچئے, آج دنیا میں بہت تھوڑے ہیں ایسے لوگ, الحمدللہ بہت قریب سے میں سے چند لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کو مال سے بالکل محبت نہیں ہے, ایون بیسکس کی بھی فکر نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا. آسان حساب, آپ اس حدیث کو اس طرح انجوائے کر لیجئے کہ آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں, دو لگیج کی تو آپ کو گنجائش تھی ہی, 40-40 کلو کے کہہ لیجئے. آپ بہت دیر بعد گئے اور آپ نے بہت سے کر لی ہوئی تھی تو آپ ایک آدھا ایکسٹرا بھی لے لیا, ہینڈ کیری بھی آپ نے کچھ نہ کچھ پکڑ لیے. اب آپ اتنے سامان سے لدے پھدے ایک لائن میں کھڑے ہیں اور وہاں وہ کبھی تول رہے ہیں, کبھی گن رہے ہیں, کبھی پیسے مانگ رہے ہیں, کبھی کچھ, اور یہ نکالو وہ کرو, اور ایک حشر کا سامان برپا. اس وقت ایک بھی چیز اچھی نہیں لگتی اپنی, دل کرتا ہے یہ سب پھینکے اور خالی ہاتھ جائیں. اتنے میں آپ دور سے ایک آتے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں, ہاتھ میں ہینڈ کیری ہے یا ایک بریف کیس ہے, ٹپ ٹپ کرتا ہوا آتا ہے, بورڈنگ پاس لیا اور بغیر لگیج کے آگے چلا گیا. آپ سے بعد آیا, آپ سے پہلے چلا گیا, کیا فیل ہوتا ہے؟ یہ ہوگا قیامت کے دن تھوڑے پیسے والوں کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ غریب غربا جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے امیروں کی نسبت. یعنی دو لوگ اگر ہوں اکٹھے مسلمان ہوئے یا ایک ہی دن پیدا ہوئے, ایک جتنی نمازیں پڑھی, ایک جتنے روزے, یعنی ایوری تھنگ از ایکول ان ڈیڈز, بٹ ایک کے پاس دولت زیادہ تھی, ایک کے پاس کم, تو جس کے پاس کم تھی وہ دوسرے سے پہلے چلا جائے گا. سمپل سی بات ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں مال جو ہے وہ ضائع کر دے, ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ جو ہمارا مال ہے اس کو اپنے رستوں میں لگا لے. دیکھیے مال برا نہیں ہے, مال مانگ سکتے ہیں, صحابہ کرام نے محنتیں کی, تجارتیں کی, کاروبار کیے, نبیوں نے کیے. مومن کے ہاتھ میں مال رکتا نہیں ہے, سمپل سی بات ہے. بس
کما سکتے ہیں جتنا مرضی کمائیں اگر حلال سے. ہاں کمانے میں یہ نہیں کرنا چاہیے برادرز کو کہ نمازیں چھوڑ دیں, جمعہ کا وقت ہے اور آپ جاب پہ بیٹھے ہوئے, یہ تو پھر ناجائز بات ہو گئی. حلال سے ملے, محنت سے ملے, بیسٹ تھنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ دینا چاہا تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ مال اچھا ہے نیک طبیعت والے شخص کے لیے. یعنی اگر آپ کی بائی نیچر آپ بہت اچھے ہیں, جنرس بھی ہیں, دوسروں کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں, اللہ کے رستوں میں بھی لگاتے ہیں, تو اٹس ویری گڈ. لیکن جب برے ہاتھوں میں, بخیل کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو یہ خراب ہے. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلتی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں پانی ہوتا ہے نا, تو ٹیپ واٹرز میں, سنک میں ہم پانی کھولتے ہیں تو پانی چلتا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ پانی جو آپ کی ٹوٹی سے نکلا, اس نے آپ کا برتن دھویا, پھر آپ کے سنک کی پائپ سے گٹر میں چلا گیا, اس سے ایکسیلنٹ کوئی چیز ہے؟ ایک دن پانی نہ آئے گھر میں تو حالات کیا ہوتے ہیں, بدبو بھی ہوگی, گندگی بھی ہوگی. لیکن اب ہو کیا کہ پانی اوپر سے تو ٹیپ سے آ رہا ہے لیکن نیچے کلگ ہو گیا, سنک میں پھنس گیا, اور وہ سب گندا پانی, برتن اور وہ سارے اوپر آ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پانی زحمت ہو جائے گا. آپ کیا کہیں گے کہ نیچے سے اس کو کھولو, کچھ پھنس گیا اس کو نکالو, ڈرین اوپنر ڈالو. بس پانی از مال. اوپر سے صاف پانی آ رہا ہے, گندگیاں دھو رہا ہے, صفائیاں کر رہا ہے, برتن دھو رہا ہے, نیچے سے نکلتا جائے, یہ وہ مال ہے. اللہ حلال مال دے رہا ہے, یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں. یہ گندے برتن ہیں دنیا, یہ کپڑے ہیں, یہ ہماری کلیننگ ہے, کرتے جائیں اسے صاف کریں, بس روکیں نا. آپ کو اللہ کفایت کے ساتھ استعمال کرنے والا بنا دے, ہاں ضائع نہیں کرنا. ٹوٹی کھول کے آپ بھول جائیں اور ہنڈیاں پکانے لگ جائیں اور پانی ضائع رہے, اس کا حساب ہوگا. سم لتسلون یوم الدین ان نعیم. ٹھیک ہے, تو بس بات سمجھ آ گئی. اور جہاں کلاگنگ ہو جاتی ہے, جہاں ڈرین بند ہوتے ہیں, یہ وہ شخص ہے جس کو مال تو طیب ملا لیکن وہ دنیا میں کھو گیا. اور آپ دیکھیے کہ وہ اور بھی گندگی کا سبب ہوتا ہے. بہرحال اگلی چیز کیا ہے کہ موت کی آرزو کرنا ناجائز ہے. یعنی اٹس ناٹ دا ریکمینڈیڈ, اٹس ناٹ مستحب اور پسندیدہ کہ انسان یہ کہے کہ مجھے موت آ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. اگر کوئی نیک آدمی ہے, یعنی کیوں نہ کرے, ابھی تو ہم نے سنا کہ اللہ سے ملنا ہے, تو کہا کوئی بات نہیں, اگر وہ شخص نیک ہے اور زندہ رہے گا تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا, تو کیوں کم کریں؟ اور گناہ گار ہے تو وہ کیوں نہ موت کی تمنا نہ کرے کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ کر اچھے کام کرنے لگ جائے. بخاری کی روایت ہے, تو موت کی تمنا کبھی نہ کریں. بعض دفعہ ہم اپنی تو نہیں کبھی کرتے, بزرگوں کی کرنے لگ جاتے ہیں, بیماروں کی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ اماں پہ رحم کرے, اللہ اب ان کو پردے میں رکھ لے. نیور ول ڈو دس. 10 سال سے بھی آپ کسی کو بستر پہ کومے میں دیکھ رہے ہیں اور ایون اس کی باڈی کی گندگی بھی کوئی دوسرا دھوتا ہے, پھر بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ ان کو مار دے. کیوں؟ اس کو سمجھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت سا اصول ہے کہ دنیا میں ہی مومن کو پاک کر دیتا ہے. ہم سب جو گناہ کرتے ہیں نا, بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. جیسے جسم سے بال جھڑتے رہتے ہیں, پلکیں گرتی ہیں, سکن سے کچھ نہ کچھ چھال اترتی رہتی ہے, بہت سارے گناہ تو ہمارے ایسے ہی ڈھل جاتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ لیول کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا, ان الحسنات یذہبن السیئات, تو ان نیکیوں کی وجہ سے کفارے بن جاتے ہیں ہمارے گناہوں کے. جیسے ایک نماز سے دوسری نماز, رمضان سے رمضان, اور لائک دس. بہت لانگ حدیث ہے لیکن میں نے اس کو ایک ٹاپک میں گناہوں کے اثرات میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے سب گناہ کس کس سٹیپ پہ ختم ہوتے ہیں دنیا میں. پھر اس کے بعد مشکلات آتی ہیں, تھرڈ لیول یہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. حتیٰ کہ بستر مرگ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں یا موت کی سختیاں ہیں, اس پہ بھی گناہ جھڑتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ ایک سمپل سا اللہ کا رول یاد رکھ لیجئے کہ بندہ مومن کو اللہ نے اس دنیا سے کس حالت میں لے کے جانا ہے؟ جس حالت میں وہ دنیا میں آیا تھا, معصوم. کما خلقناکم اول مرہ, پہلی دفعہ جیسے ہے, پیور فطرت پہ, انوسنس. اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں, فرشتے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو بہت آلودہ کیا ہوا ہے, ڈرٹی کیا ہوا ہے, تو پھر اللہ تکلیفیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, کافر کے معاملے میں اللہ کا رول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. جس دل میں خیر نہیں ہوتی, کٹ سے اچانک موت اس کو وہاں جا کے پکڑے گا, قبر سے, حشر میں, اور پھر بالآخر پل سرات اور جہنم میں ڈال کے. تو لہٰذا اگر آج دنیا میں کوئی تکلیف میں ہے تو آپ یہ سوچئے کہ اگر اس تکلیف کو قبر میں جا کے معاف کرایا جاتا اس گناہ کو تو کیا ہم برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. ہاں ایک صورت ہے موت کی آرزو کرنے کی, اور وہ کون سی ہے؟ جب شدید تکلیف ہو, اتنی تکلیف ہو کہ بندے کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو, لائکنگ کو خودکشی کر لے. اس کے بارے میں حدیث سنیے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, بخاری کی یہ روایت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے, اور اگر کوئی چارہ نظر نہ آئے, یعنی کوئی جینے کا سامان نہیں, یعنی کوئی لڑکی ہے اس کی عزت پہ حملہ ہے, اگر وہ زندہ رہتی ہے تو کوئی اس کی عزت لوٹ لیتا ہے, یا کسی کو کوئی ایسے گناہ پہ مائل کر دیتا ہے, یا کوئی ایسے حالات رہ ہو جاتے ہیں کہ ایک لڑکی کسی ایسی جگہ پھنس جاتی ہے کہ جہاں دوسرے بہت سارے اس کے لیے فتنے ہو سکتے ہیں, تو کیا کہے؟ اس پہ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی, میں بولتی ہوں, آپ میں سے جو بھی میرے ساتھ دہرانا چاہیں. بیسیکلی یہ وہ دعا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی سے بالکل بیزار ہے تو وہ کیا دعا مانگے, اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے, اور مجھے اس وقت وفات دے دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو, یعنی اس میں میرے لیے بھلائی ہو. اب دیکھیں یہ بھی تو ایک اسلام کا خوبصورت قانون ہے نا, کہ جینے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے اور مرنے کی بات سکھاتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا, آج تو کسی دکھ کی وجہ سے انسان موت مانگتا ہے لیکن مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. تو لہٰذا عام حالات میں کسی ڈپریشن کسی مشکل کے وقت میں اپنی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیسی موت مانگیں. تو شہادت کی موت کے لیے آرزو کرنا اور دعا کرنا مسنون ہے. شہادت کی کیسے؟ روایت سنیے گا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, رسول اللہ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ کتنا پیارا انداز ہے, اللہ کے نبی اللہ کی قسم ایسے کھاتے تھے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ سنتے بھی تو احساس ہوتا ہے نا کہ میں نہ جینے پہ قادر ہوں نہ میں مرنے پہ قادر ہوں, میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. یعنی سیم بات آپ نے 3-4 دفعہ دہرائی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ شہادت کی موت مانگنی چاہیے. حدیث میں کیا آتا ہے آپ کو پتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہ ہم نے سنی لی. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے, سورت آل عمران میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں, سورت بقرہ میں آ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے, لا تقولو, نہ تم ان کو کہو کہ وہ مردہ ہیں. تو شہید کو تو اللہ بہت خوبصورت سبق دیتا ہے نا, تو ہم سب بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں لگا. اچھا آج تو مجھے لگتا ہے کہ جہاد کا لفظ اور ٹیررسٹ ہونے کا الزام اتنا دماغوں پہ چھا گیا کہ لوگ اب شہادت یا جہاد کی بات بھی نہیں کرتے, دعا بھی نہیں کرتے. حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے. میں بولتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ مانگیے, اور جب بھی اب مدینہ جاؤں تو مجھے یہ دعا ضرور یاد آتی ہے. پڑھتے ہیں, اللہم ارزقنی شہادتن فی بلدی رسولی کا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ میں تیرے رسول کے شہر میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. اب آپ سوچئے رسول کا شہر مدینہ اور شہادت کی موت, کتنی عجیب بات ہے. اور یہ بات سنی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں. ایک بہت اچھے عالم تھے, اسکالر, علامہ احسان علی زہیر, آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے کہ آپ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینہ میں موت ہے اور ساتھ اب شہادت کی موت مانگتے ہیں, جبکہ مکہ مدینہ میں تو جنگ کے کوئی امکان بھی نہیں ہے. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں خیال کیا آتا ہے کہ شہادت جو ہوتی ہے وہ میدان جنگ لڑنے کا نام ہے. تو ہوا کیا, وہ لاہور شہر میں اپنا جو ان کا کام تھا درس و تدریس اسی میں مصروف تھے. ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور اس میں انہوں نے سپیچ دی, اور ان کی زبان پہ وہی شعر تھا, غالباً شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، میرا خیال ہے یہی شعر تھا یا کچھ اور ہے، آپ ان کا کلپ آن لائن سے سن بھی سکتے ہیں آخری. بالکل مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہی شعر تھا. تو اس پہ تھے اور کسی نے ان کو پھول بھیج کی اور پھولوں کے بہانے اس میں بم تھا، بم پھٹا اور وہ زخمی ہوئے، ان کی ٹانگ جو تھی وہ زخمی ہوئی. اب ساری زندگی سعودی عرب سے اور وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. سعودی حکومت نے اس وقت، ہمیں خود یاد ہے ہماری فیملی کے تھے ماشاء اللہ، میرے بھابھی کے ابو بھی ہیں وہ، تو اس وقت سعودی حکومت نے ان کے لیے طیارہ بھیجا کہ آپ ان کو علاج کے لیے ادھر بلائیں. ایک رات سے لاہور میں رہے ہیں، سب خاندان میں بالکل ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا حالات ہوں گے. اور اس وقت جب جہاز میں ان کو بٹھایا، ٹانگ تکلیف تھی، جو کچھ تھا، کوئی کہہ رہے بھیجو، کوئی کہتا ہے کچھ نہیں، لیکن حکومت نے کہا کہ ہم ان کا علاج کریں گے. جہاز میں گئے، مدینہ میں اترے، جو ہی وہاں ان کے ہاسپٹل میں گئے دم دے دیے، شہادت بھی مل گئی. اللہ کے دین کی گواہیاں دیتے ہوئے، شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے جو زندگی بسر کرے گا، یقین کیجئے کہ بستر پہ بھی مرے گا تو شہادت ہے. آج ہم اگر یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، تو اپنی زندگی شہادت حق کی بنائے ہم، اور شہادت حق کے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش. کن تم خیر امت اخرجت للناس کا کام کرنے کی، آپ کو نہیں پتا یہ کتنا بڑا کام ہے. اگر آج چند لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو خوش ہوا کر ان کو دیکھ کر، کیونکہ آج ہم امت مسلمہ کی بقا، ہماری زندگی جس کو آپ کہہ سکتے کہ امت مسلمہ کی آکسیجن، دعوت اور تبلیغ ہے، ابلاغ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، آج امت اس کو بھولنے کی سزا بھگت رہی ہے. یہ جگہ جگہ جو مسلمان کٹ مر رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں پہ ایسے لگتا ہے کہ کربلاہٹ ہے. کیا یہ وہ بنی اسرائیل والی باتیں نہیں دکھتی جو قرآن پڑھنے والوں کو دکھتی ہیں، کہ وہ باؤ بھی قدم نلا قدم، ادھر سے مارے، ادھر پٹے، اس نے مارا، ادھر گیا، ہر گولی مسلمان کے نام پہ، ہر الزام مسلمان کے نام پہ. تو لہٰذا ہم سب اس وقت دعا کریں، اللہ میری زندگی کے اب جتنے دن رہ گئے ہیں تو مجھے کسی کام کا بننا. قرآن کا سیکھنا سکھانا اس شہادت حق کے لیے تیاری ہے. وہ درد آ جاتا ہے کہ کیا زندگی ضائع کی میں نے، کھایا پیا، گھر صاف کیے، سجائے، کپڑے پہنے، شادیاں منگنیاں، دیٹس اٹ. آج میں مروں تو میرے ہاتھ میں کیا، میں اپنے اوپر لے کے کہتی ہوں، آج میں مروں تو کل میرے ہاتھ میں کیا، کوئی چیز میرے ساتھ جائے گی؟ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا، میری زندگی کدھر گئی؟ میرے ساتھ وہ جائے گا جو میں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی ہوگی. آج آپ پڑھ رہے ہیں 2, 4, 6 سال کے، اللہ کے حکم سے ہمارا پورا، یعنی ہمارا جب بھی کہتی ہوں تو اصل میں ایک پلیٹ فارم ہے جس کو صرف پلیٹ فارم ہم سمجھتے ہیں، اور نور القرآن ہے. قرآن کے نور کو ہر گھر ہر دل میں بسانے کی نیت ہے، اور اس کے لیے اتنا سمپل پلین طریقہ کار ہے، میتھڈالوجی یہ کہ تھوڑا سا عرصہ مختصراً قرآن پورا کراتے ہیں. اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیجئے. تو یہ درد اس وقت بہت ضروری ہے پیدا کرنا کہ آج امت مسلمہ کے بچے، ہمارے جوان، ہماری ینگسٹر اور ہم سب کیا سوچ لے کے جی رہے ہیں. تو حضرت عمر کی یہ دعا کوئی عام نہیں دعا تھی، اللہ تعالی ہمیں اسی کا مستحق بنا دے. تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے میری نسلوں کو چن، زندگی تیرے دین کے کام پہ گزرے اور موت تیرے دین پہ آئے، زندگی اسلام پہ ہو اور موت ایمان پہ آئے گی، انشاءاللہ خیر ہوگی.
ربنا تقبل منا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور ٹاپک بہت ہی اہم تھا، کیا فیلنگ تھی آخری باتیں سنتے ہوئے؟ غور کیا کہ کبھی ہم الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ کے احسان میں بالکل خیریت سے، اور کتاب الجنائز پڑھنے کے بعد نا موت کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے، اور ساری چیزیں ہمارے اندر جو آخری وقت کے حوالے سے تھیں اللہ اپنے لیے چن لے. جی بالکل، یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اب جو میرا وقت ہے وہ ایمان بالخاتمہ ہو، اور میری زندگی ایسی ہو جو تیرے راستے میں گزرنے والی ہے، شہادت حق کی گواہی والی زندگی ہو جائے. جی بالکل، اور اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا نا کہ بہت سارے لوگ موت کے وقت وہی کام کر رہے ہوں گے جو وہ زندگی میں کثرت سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ کی محبت میں ہم کرتے چلے جائیں. اللہ سے موت کی ملاقات کرنے کی خواہش رکھنی چاہیے بالکل, اور یہ خواہش ہمارے اندر کی توفیق دیتی ہے, اور پھر ہمارے اندر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتی. ان شاء اللہ تعالیٰ کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں, صرف 5 منٹ میں آپ لوگوں کی لوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ملاقات کی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا موت سے نفرت کرنی چاہیے؟ قرآن کے پڑھنے پڑھانا بھی تو جہاد ہے. جی بالکل, علم سیکھنا اس پہ عمل کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بالکل, بلکہ اس کی تیاری کرنی ہے. اور موت کی ہم لوگ کبھی بہت مشکل میں ہوں یا کوئی ایسی تکلیف ہو تو کیا موت کی آرزو کرنی چاہیے؟ بعض دفعہ بیماری میں قابل برداشت چیزیں نہیں ہوتی تو لوگ تکلیف کی وجہ سے موت کی آرزو کرتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اگر آرزو کریں تو؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر میری زندگی میں خیر ہے تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے, ورنہ آخرت کو آسان کر دے, کیونکہ فتنے جو ہیں ان سے بچنا ہے ہمیں اپنے ایمان کی خاطر. یا اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا, فتنوں سے بچانا, اور جس وقت دنیا میں فتنے بہت زیادہ ہو جائیں تو اس وقت سے پہلے اٹھا لے, یہ دعا تو کی جا سکتی. پھر ہم اس دیکھیں گے شدید جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر موت کی آرزو کس طریقے سے کرنا چاہیے یا موت کو کیسے یاد کرنا چاہیے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موت کو کثرت سے کیوں یاد کرنا چاہیے؟ غلام آپ ہوتے ہیں. جی جس طرح ہم لوگ مکہ اور مدینہ میں جانے کی خواہش کرتے ہیں اور شہادت کی موت کی خواہش کرتے ہیں تو یہ ہونی چاہیے, لیکن کس حالت میں؟ یا اللہ جو تجھے پسند ہے. اور کیا مرتے وقت مرنے والے کے سامنے کلمہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی اس کو نصیحت کرنی چاہیے, لیکن جب دیکھیں کہ اس پہ موت کی بہت سختی ہے تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا یا دل میں پڑھ رہی ہوں, تو کبھی بعض دفعہ سے سر ہل جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پڑھا جا رہا یا میں نہیں پڑھوں گا. اس کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہیے ان کے سامنے. اور یہ چیز بھی ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہے نا کہ موت کے وقت پریشانی پر پسینہ آنا ایمان کی حالت علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ شیطان کے سر سے بچائے اور ایمان کی حالت میں موت دے, کلمے والی موت دے. پھر سفرنگ کا سکرینگ رسول. جی بالکل. اور پھر جمعے کی رات یا جمعے کے دن کتنی تسلی ہوتی ہے موت سے, اتنا قبر سے. اور آپ ہمارے سامنے یہ دلیل بھی موجود ہے حسن روایت ہے ترمذی کی, تو فوت شدہ آدمی کا سنت, اچھا معاہد اور سنت پر عمل کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے. بعض دفعہ ہمیں کسی کو کوئی فتویٰ نہیں دینا جب مر جاتا ہے کوئی. ہم نے یہ چیز بھی دیکھنا کہ ہم یہ بہت کرتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ نور ہے, اس کا چہرہ چمک رہا ہے, یہ جنتی ہے, اس کی بخشش ہوگی ہے جمعے والے دن فوت ہوئے. تو اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کون سا معاملہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا سبب بنا دیا ہو. کسی کو جہنم ہی نہیں کہنا. شہادت کی موت میں قید کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی پھر خواہش بھی ہمیں کرنی ہے. شہادت کی موت کی خوشخبری ہے نا کہ قرض کے علاوہ کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے, کیا بن جاتی ہے وہ چیز؟ شہادت اس کے لیے مغفرت کا باعث بن جاتی ہے. جی اور اچانک موت مومن کے لیے رحمت اور غیر مومن کے لیے عذاب ہے. کیونکہ اچانک موت میں رحمت اس طرح ہے کہ ایمان کی حالت میں انسان چلا جائے اللہ سے ملتا ہے، اور غیر مومن کے لیے کہ اس نے تیاری نہیں کی ہوتی، مومن تو تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ایمان کی حالت میں رکھنا اور ایمان کی حالت میں موت دینا، اور ہمارے سے زندگی میں وہ کام کروا جو تجھے پسند ہے، ان کاموں سے دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلے مسائل کو نیکسٹ کلاس نکل کے دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر، واسن جزا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.